أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اس نے ہمیں بہترین حال میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر رمضان کی کلاس میں بھی آنے کی توفیق دی کہ یہ سب اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ہم اپنی کلاس میں بہترین طریقے سے آتے ہیں ذوق اور شوق کے ساتھ اور یہ اس پہ جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہم دنیا میں تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اور زبان سے ہم بہت کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہم اپنی ہر حاجت ہر چیز اللہ کے آگے رکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ایمان اور تقویٰ کو بڑھاتی ہیں اور ہمیں اپنے اندر اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ عبادات ایسی ہوتی جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو میں پڑھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قدسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا چیز کرنا ہے نفل نمازیں پڑھنی نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جب اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کے پاؤں کی طاقت ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں گا, اور وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دوں گا. فتح الباری میں یہ کوٹ کی گئی ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے, کتنی لگن ہے. ہم نے اس میں اس حدیث کو بھی دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جو علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا تم اس سے محبت کرو. تب جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں, تمام آسمان میں منادی کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اس کو زمین میں مقبول بنا دیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں, اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرتے ہیں, پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل آسمان سے نفرت کرتے ہیں, پھر اس کو زمین والوں میں ناپسندیدہ بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا قرب پائیں, تیری محبت پائیں, اور تیرے لیے پسندیدہ بن ہم وہ عمل کریں جو تیرے ہاں مقبول ہوں, تیرے ہاں پسندیدہ ہوں, اور ہمیں اپنے حضور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہم نوافل سے قرب حاصل کریں, صلہ رحمی سے, صدقہ سے, دوسروں کی مدد کر کے, بیماروں کو کی عیادت کر کے, والدین کی خدمت کر کے, والدین اگر دور ہیں تو ان کے لیے صلہ رحمی کر کے, ان کے حق میں صدقہ, جو بھی چیز ہم ممکن نیکی کے کام کر سکتے ہیں اس کو اس نیت سے بھی کرتے جائیں کہ یہ میرے والدین کے لیے آخرت میں ان کے لیے بہترین خزانہ بنیں گے. کیونکہ ہماری نیت میں اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت اور قرب بھی آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پسندیدہ ہوں گے. کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں نا جو جن سے بہت محبت کرنے کو دل کرتا ہے, جن سے بڑے لگاؤ سے, محبت سے ملاقات کا بھی دل کر رہا ہوتا ہے اور ان کی بات بھی بہت اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے بھی اخلاق ایسے کر دے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہوں بلکہ ان کے لیے محنتوں اور محبتوں کا خزانہ بن جائے, اور ہم امر اور بالمعروف کرتے رہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہمارے پاس ٹائم اگلے سیشن اعمال ایسے کہ فرشتے اترے, اس میں بھی ہم اللہ کا قرب الحمدللہ, اور آج اس کا آخری سیشن ہوگا, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. ماشاء اللہ اب آپ لوگ یوز ٹو ہو گئے, اور آپ سب اپنی لبیک مار کر رہے ہیں, جو جنہوں نے ابھی تک نہیں کی وہ بھی کر دیں, اور اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دورہ قرآن کے بھی بہت قریب آ گئے. اب آپ تم یوز ٹو ہو گئے نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا جب دورہ قرآن آپ اس ٹائم پہ سنا کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے. تو اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں, اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم پیج نمبر 119 سے اینڈ تک دیکھیں گے کہ فرشتے کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے فرشتے دور بھاگتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعمال ایسے کہ فرشتے اترے, اس وقت لاسٹ ٹاپک کریں گے. الحمدللہ اس میں ہم نے ابھی تک ایسے اعمال دیکھے کہ جن کو کرنے سے فرشتوں کے نزول کی بات ہے, اور اللہ کا یہ خوبصورت طریقہ کار ہے کہ پہلے اچھی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پھر اس کا سیکنڈ چیپٹر تھا کہ وہ اشخاص جن پر فرشتوں کا نزول ہوا, اس میں خاص طور پہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اس دنیا میں ہی فرشتوں کا نزول ہوا. آج ذرا سا کڑوا ٹاپک ہے, اس لیے مجھے کراتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, لیکن اگر پیچھے باقی ٹاپک سنے ہوں تو مجھے امید ہے کہ یہ سننا آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا. اور کڑوی گولی بھی تو کھانی ہی پڑتی ہے, فائدہ اس سے بھی ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے, ایسے اعمال جن کے کرنے سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. آج ہر گھر میں پریشانی دکھتی ہے, بیماری دکھتی ہے, دلوں میں گھٹن ہے, بوجھ ہے. حالانکہ ظاہری دنیا کی چیزیں اتنی ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھیں، دولت بھی ہے میرے پاس الحمدللہ، جان مال سب کچھ ہے، حتیٰ کہ دیکھی جائے تو دین کا بھی کافی غلغلہ ہے. آپ گھروں میں تلاوت پہلے سے زیادہ چلتی ہے، آپ گھر بیٹھ کر بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، چاہے ٹی وی سے سیکھیں. لیکن کیا وجہ ہے کو ہم صرف اپنی چیزوں کو سنتے وقت کسی اپنی نند بھابھی دوست بہن اپنے اوپر کہ کہیں میں نے فرشتوں کے لیے وہ انٹری کا سائن تو نہیں لگایا ہوا، جب خود ہی فرشتے اور خاص طور پہ رحمت کے فرشتوں کو باہر کر دیں گے تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فرشتے کیسے آئیں؟ وہ آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں سوری ہم آپ کو بلا نہیں سکتے، ہمارے پاس ابھی یہ نہیں وہ نہیں. تو آئیے ذرا بک چینڈ پہ خلاصے کے طور پہ کریں گے، لیکن کوشش کروں گی کہ ہم اس کو تو کتاب میں سے اگر آپ اس نمبر 119 اور اس میں مختلف احادیث ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گی، کیونکہ کوئی بات میں اپنی مرضی سے یا لکھنے والا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. ٹاپک کا نام ہے وہ اعمال کہ نہ فرشتے دور بھاگے. پہلے تو یہاں کہ فرشتوں میں بھی سینس ہوتی ہے، اچھے بری پتہ چلتا ہے. ہم اس سے پہلے پھر ان خوش نصیب افراد کا ذکر کیا گیا کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے، اب آخر میں ان اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے سبب سے فرشتے نازل نہیں ہوتے بلکہ انسان سے نفرت کرتے ہیں اور دور ہی رہتے ہیں. اگرچہ انسان کتنے ہی اعمال صالحہ کیوں نہ کر لے تو ان میں سے چند کا تذکرہ موجود ہے. تو نمبر ایک، پہلا عمل یا پہلا کام جس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں وہ ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. پڑھ لیجئے، پھر آپ کے ذہن میں جو سوال ابھرے ہیں اس کا جواب لے لیجئے گا اپنے آپ سے بھی، اور نہ ملا تو مجھ سے بھی پوچھ لیجئے گا. کتا اور جاندار کی تصویر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے بلکہ انسان سے کوسوں دور رہتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید میں نہ صرف کتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں بلکہ ان سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں اور اسے بڑے شوق سے پالتے ہیں، اور کچھ کو تو کہ انہوں نے خود کو کتا کہنا شروع کر دیا، یعنی سگے مدینہ. سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو. مدینہ کا کتا، اور نعتوں میں یہ لفظ میں نے خود پڑھے، ہوتا میں سگے مدینہ تو بہتر تھا میں انسان بن کر دل میں پڑ گیا، کچھ اس طرح کے شعر تھے. اسی طرح سگے بغداد وغیرہ، یعنی جن کو بغداد سے محبت ہے وہ بغداد کے کتے ہونے کی خواہش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے کتے پالنے سے سختی سے منع کیا. آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکت بیتا فیہ کلب ولا سورۃ. ایک ایک لفظ کا ترجمہ لکھیے گا. لا نہیں تدخلو، لکھیں گے آپ لوگ، لا نہیں تدخلو داخل ہوتے الملائکتو فرشتے بیتن اس گھر میں فی ہی جس میں قلبن کہو. اب دیکھیے قلب کاف سے، اور میں کہہ دوں قلبن تو دل، فرق ہے نا. ولا صورتن اور نہ صورت یعنی تصویر. فرشتوں کو کتوں اور تصویروں سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ اگر کسی نبی کے گھر میں بھی ہوں تو فرشتے وہاں بھی داخل نہیں ہوتے. ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ آپ کے گھر میں کتے کا کوئی بچہ داخل ہو گیا تھا، یعنی ٹائم دیا ہوا تھا جبرائیل نے آنے کا، وقت پہ نہ آئے تو آپ انتظار کرتے ہوئے باہر آئے. جو ہی باہر آئے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر کتے کا پلہ آ گیا، یعنی چھوٹا بچہ آ گیا. تو اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اس کو گھر سے باہر نکلوایا اور اس کی جگہ اچھی طرح صاف کروائی، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہمیں تفصیل سے ملتی ہے. وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعۃ یاتیہ فیہا فجاءت تلک الساعۃ. اب آپ خود اس کا ترجمہ سنتے ہوئے نوٹ کریں کہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا، بہت آسان ہے اس لیے آپ جان لیں گے انشاءاللہ. فرمایا کا سات ولم جاتی ہی وفی یدی ہی اصن فلقاہ من یدی ہی وقالا ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ ثم التفت فاذا جرو کلب تحت سریر فقال یا عائشہ متى دخل هذا الكلب ها هنا فقالت والله ما دریت فامر به فاخرج فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتني فجلست لك فلم تاتي فقال من عن الكلب الذي كان في بيتك ان لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا لیکن وہ وقت آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نہ آئے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اس کے رسول یعنی فرشتے بھی, یعنی جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کتے کا پلہ بچہ یعنی چارپائی تلے دکھائی دیا. آپ نے فرمایا عائشہ یہاں یہ پلہ کب آ گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ خبر نہیں. پھر آپ نے حکم دیا, وہ پلہ باہر نکالا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن تم نہیں آئے. انہوں نے کہا یہ کتا جو آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روکے رکھا, ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا یا تصویر ہو. اب آپ دیکھیں حدیث کے حوالے بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کتنے اوتھینٹک ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ صحیحین میں سے ایک کتاب ہے, یعنی دو صحیح کتابوں میں بخاری اور مسلم ہے. پھر اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث میں کہ آپ نے وہاں پانی چھڑکا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اتانی جبریل فقال لی آتیتک البارحة فلم یمنعنی ان اکون دخلت الا انہ کان علی الباب تماثیل وکان فی البیت قرام ستر فیہ تماثیل. میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے کہا کہ میں تمہارے پاس گزشتہ رات آیا تھا لیکن مجھے آپ کے پاس آنے سے ان تصویروں نے روک دیا جو آپ کے دروازے پر تھی. تو اس وقت گھر میں ایک باریک کپڑے کے پردے تھے جس میں تصویریں تھیں. یہ ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے. غور کیا جائے تو پوری انسانیت کے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ عنہما نوجوان آنے جنت کے سردار کے گھر میں تصاویر اور کتا موجود ہوں تو ان کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو میرے اور آپ کے گھر کی حیثیت اور وقت کیا ہے جن میں تصاویر اور کتوں کا ہونا ایک معمولی سی بات ہے جسے گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا. ہمارے گھروں میں کپڑوں اور جوتوں پر تصاویر موجود ہیں, پھر کیسے ممکن کہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں, رحمت ہمارے گھر میں اترے اور سکینت ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے محفوظ رکھے, آمین. اب اس کو سنتے وقت یقیناً آپ کے دلوں میں اضطراب بھی ہوگا, بہت سارے سوالات بھی ہوں گے اور سوالات میں جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایشو ہوگا کہ بچوں کی چیزوں کا کیا کریں. دشمنوں کی سازش دیکھیے یہ پہلے نہیں تھا, شروع سے بچے رہے, آپ بھی بچے تھے ہم بھی بچے تھے. سچ بتائیے اپنے بچپن کے کپڑے اور کھلونے اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کے بچے نیو بورن بیبی سے لے کر 12-14 سال کی 12-20 کی عمر تک کی لڑکیوں بچوں کو دیکھیے, آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بچوں والے گھر میں نماز پڑھنی محال ہو جاتی ہے, کھانے کے چمچوں پہ بت, ننگی گڑیاں, ان کے بستوں کے اوپر تصویریں, ان کے پلیٹوں پہ ایک بول اگر آپ کو $1 کا مل جاتا ہے کسی شاپ سے تو اسی پہ بچے کے لیے کوئی تصویر کارٹون لگا دیں تو وہ 2-2.5 کا ہو جائے گا. جذبات خریدتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس پہ احساس کم ہو گئے, اتنی عام ہو گئی کہ ہم نے اس کو بالکل ایکسپٹ کر لیا. پھر اس کے بعد یہ کہ تصویروں میں بری ترین تصویر بچے کے کپڑے پہ, اور کپڑا بھی یہاں سینے پہ, سینے سے محبت جاتی ہے. اس پہ میں نے ایک دفعہ تفصیل سے کہیں بات بھی کی تھی کہ تصویر کا اثر ہوتا ہے اور بالکل جان کے دل والی تصویر پہ لیفٹ سائڈ پہ بناتے ہیں کہ وہ شریف فی خلو ملجل, اس کی محبت آتی ہے. آج بچے کیوں نہیں سنتے؟ شور کیوں ہے گھروں میں؟ ہنگامہ کیوں ہے؟ ماں باپ بے بس کیوں ہے؟ آج جا کے ہم سب اپنے گھروں کو دیکھیں. رہ گئی بات چند سوال آپ کے ذہنوں کے, تو میں پہلے جواب دے دوں, کیا بچوں کے کھلونوں کے طور پہ تصویریں ہو سکتی ہیں؟ اچھا کیا بچوں کے بستر پہ ہو سکتی ہیں؟ تو اسلام کیوں اتنا دشمن ہے اس چیز پہ؟ تو آپ سمجھیے گا کہ شرک دنیا میں جو پھیلا تھا نا وہ تصویر کی وجہ سے پھیلا تھا. جب نوح علیہ السلام کے دور کے کچھ نیک لوگ یکے بعد دیگرے مرنے لگے اپنی طبعی عمر کے بعد, تو شیطان نے لوگوں کو یہی خیال دیا تھا کہ دیکھو ان کی وجہ سے تم تکلیفوں سے بچے رہتے تھے, یہ چلے گئے, ان کی برکت لینے کے لیے ان کی شبیہیں بنا لو. تو وہ کوئلے چوک سے تصویریں بنائیں, کچھ وقت میں وہ ڈھلنے لگیں, پھر اس کو آہستہ آہستہ گاڑا گیا, انگریو کیا گیا, اور پھر آخر پھر وہ اسٹیچوز میں بدلے. یعنی آج کی جو بت پرستی ہے یہ تصویر سازی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. شرک کا دوسری چیز سمجھیے گا کہ تصویر کی تعظیم نہیں پسند, عزت نہیں دے سکتے. آپ اپنے ڈرائنگ روم کی دیوار پہ اپنی شادی کی تصویر لگائے بیٹھے ہیں, کیوں, کیا کیا آپ نے؟ خود میاں بیوی لڑ لڑ مرتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں تصویریں اپنی شادی کی لگائی ہوئی ابھی تک. چاہے ایک دن سکھ کا نہ گزراؤ نہیں یہ شادی کی تصویر نہیں چھوڑے. اور آج دیکھنے کی شکل نہیں رہ گئی, وہ جوانی کی تصویر کے لوگ پوچھے یہ آپ ہیں؟ آپ کہتے اچھی یادوں میں لگاتے ہیں, لیکن لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو اب کیا ہو گیا, کیا کیا آپ نے؟ میں نے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں تو کعبہ کی دیواروں کے اندر انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی شبیہیں بنائی ہوئی تھی, تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو مٹایا اور کہا کہ اللہ ان کافروں کا برا کرے, اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ اسماعیل اور ابراہیم نے کبھی تیروں سے فال نہیں لی. تو کسی کی بھی تصویر, چاہے وہ بانی پاکستان ہے یا کوئی پیر ہے یا مرید ہے یا بڑے ہیں یا چھوٹے, اسلام تصویر لٹکانے کی تو قطعاً اجازت نہیں دیتا. اسی میں پھر تصویریں, اگلی حدیث کے ساتھ بات آئے گی اس میں مزید کلیئر. لیکن رہے گی آج کے دور کی تصویر, پاسپورٹ سائز تصویر, ویزے کے لیے مجبوری ہے, آپ کھینچواتے ہیں طریقے سے, ڈھنگ کے طریقے سے اپنے آپ کو کھینچوا کے رکھ لیتے ہیں اسمائن. پھر اس میں ایک بڑا بگ ایشو لوگوں کا ہے جی, کیمرے کی تصویر اور مصوری. ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل رکھے ہوئے. مجھے تو ایک بات سمجھ آ گئی ہے, جس دن سے اپنی ہستی سمجھ آ گئی ہے کہ پتہ نہیں میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے, اس کے بعد تصویر میں خشش نہیں رہی. پتہ نہیں میں اپنے آپ کو بڑا بنا رہی ہوں, میں اچھی لگ رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں, میرا کیا کمال ہے؟ اگر اچھی چیز ہے تو اللہ کی ہے, اور اگر میرا اللہ کی نظروں میں مقام نہیں تو میں لوگوں کو بھی دکھاؤں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے, یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گی کہ جہاں یہ حدیثیں اترتی تھی وہاں لوگ کپڑوں پہ لگاتے تھے تصویریں, دیواروں پہ لگا لیتے تھے, آج آپ کے فونوں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں. مجھے تو خوف آتا ہے کوئی تصویر سیو کرتے ہوئے کہ اس کی نحوسوں سے میرے اسکرین نہ ٹوٹ جائے, پھر گرے گا, اللہ کہے گا لو رکھو اس کو. ایوائڈ کریں, اور اپنے بت بنا کے اور آپ فیس بک پہ اور اپنے پروفائلز پہ جو تصویریں, میرے پاس انیوژل لوگوں کے بھی نمبرز ہوتے ہیں, گروپس میں آ جاتے ہیں, میں جانتی بھی نہیں تصویروں سے کیا کچھ کھل جاتا ہے. تو لہٰذا ایوائڈ کریں, کون سی لگا سکتے ہیں کون سی نہیں دیکھ لیتے ہیں. گھر میں چرند پرند کی تصاویر لٹکانے سے بھی فرشتے نہیں آتے. چرند پرند کیا؟ جاندار زندہ چیزیں جو ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت علی بابی درنوکن فیہ الخیل ذوات الاجنحۃ فامرنی فنزعته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے اور میں نے دروازے پر ایک نقشی پردہ لٹکایا تھا. نقشی کیا تھا؟ نقش و نگار بنے ہوئے تھے, تصویریں تھیں جس پر پروں والے گھوڑوں کی بھی تصاویر تھی. آپ نے حکم دیا تو میں نے پھاڑ دیا. ایک حدیث میں کہ اس میں پرندوں کی تصاویر تھی, اور ایک میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا تکیہ یا گدا خریدا جس تصویریں تھیں, جب آپ نے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہ آئے. میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر غصہ ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول میں توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے, میرا کیا گناہ ہے؟ یعنی آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکیہ اور گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا اسے میں نے آپ کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لیے خریدا ہے. اچھا, اللہ کے نبی کو پتا تھا نا تصویریں, سیدھا کہتا ہے یہ تصویریں کیوں لگائی ہیں؟ سوال دیکھیے شور بیدار کرنے والا, یہ کیسا گدا ہے؟ تو خیر انہوں نے کہا میں نے تو آپ کے لیے خریدا, اس سے آپ کا اہتمام اور اپنے شوہر کو عزت دینا بھی مل رہا ہے. لیکن آپ نے فرمایا ان اصحاب ہذه الصور يعذبون ويقال لهم احيوا ما خلقتم ثم قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه. جنہوں نے یہ تصویریں بنائیں ان کو عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا ان میں جان ڈالو. پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے. آپ مجھے آپ بتائیے, سیدھی سی یہ حدیث ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کا دل کرے گا نا وہ مان لے گا, اور جس کا دل نہیں مانے گا نا وہ 10 قابلیں پیش کرے گا, ہاتھ کی تصویر, کیمرے کی تصویر. اب یہ جو بچوں کے کپڑے یا کارٹون یا تصویروں میں جہاں آتی ہیں پردوں پہ, وہ کوئی ہاتھ سے تھوڑی بنی ہوتی ہے, پرنٹ ہوئی ہوتی ہے نا. ادھر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, تو پوری طرح اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت طریقے ہیں نا بتائے ہوئے, آپ دیکھیں گے اس پہ عمل کرنے سے فائدہ ہو جائے گا. مجبوری ہے, تصویر کھینچ لی اس کو رکھ دیجئے. اچھا اب آپ یہ حدیثیں ساری جا کے ان دوستوں کو سنائیں جو پہلے ہی اب آپ کو کہتی ہیں کہ آپ بڑی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں. نہیں, پہلے اپنے بت توڑے, کیا کرے, تصویروں کو پھاڑ دیں, جرات ہے تو پھاڑ دیں. حضرت موسیٰ نے بچڑے کی مٹی کو راک جلا دیا تھا, نہ کہ اس کو چھپا دیا. ہوتا کیا کہ ہم پیچھے چھپا پاتے ہیں, کچھ عرصے پر ڈنڈا ہوتا ہے پھر اٹھا کے لگا لیتے ہیں. جس دن دل سے تصویریں نکل گئیں اس دن باہر سے نکلیں گے. جب سے میڈیا نے ترقی کی یا ٹیکنالوجی اچھی ہوئی, پہلے تو فوٹو گرافر آتا تھا, کوئی بڑا سا ڈھول نما سر پہ کیمرا اٹھا کر ویڈیو بنتی تھی تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ برا. اب بچیاں تصویریں بناتی, بڑے بناتے, اور شادیوں میں, عورتوں میں, لڑکیوں میں, اللہ عالم. میں آپ کو فتوی نہیں دے رہی, گنجائش مل جائے گی آپ کہیں لے لیں گے, لیکن جس نے بنائی ہے کہ وہ نہیں دکھائے گا, اور جس کی بن گئی ہے وہ کتنی کو چھپے گی. آپ کی دوست آپ کی تصویر بنا کے لے گئی شادی میں سے, وہ کہاں کہاں ڈال دے گی جا کے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنا. اور جب عورتیں با پرد ہوتی تھیں نا تصویریں نہیں بنتی تھی, آج بھی جہاں ایک با پرد عورت بیٹھی ہو لوگ تصویریں بناتے بھی اوائڈ کریں گے. تو جب عورت پہلی کھلے منہ پھر رہی ہے باہر, تو اگر کوئی کھینچ بھی لے تو کیا بڑی بات ہے. اوائڈ کریں, اسلام کا کلچر ہے, اس میں آپ کو ڈفرینٹ اینگل ہیں, آپ کو اپنے لیے جو سوچ پسند آتی ہے وہ کر لیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ناقابل برداشت ہوتی ہے وہ اپنی تصویر ہے. ہم سب کو بچا کے رکھے, اور اپنے بچوں کو شروع سے یہ جو کارٹون اور ڈیفارمڈ فیسز اور اچھلا کودی دکھاتے ہیں, اسی سے پھر وہ ہائپر ہوتے ہیں. گھروں میں اتنی بے چینیاں, اتفاقیاں, پورا گھر تصویروں سے بھرا ہوا ہے, اور بعض وقت لٹرلی فیسز ہوتے ہیں. کارٹون بکس دیکھ لیجئے, تصویروں والی بکس دیکھیں, بچائیے ان کے. اگر آپ کریں کہ بچوں کے کپڑے اس کے اوپر کوئی رنگ لگا دیں, آنکھیں نکال دیں, یعنی جیسے آپ ایکسپریشن دیتے ہیں فیسز بنے ہوتے ہیں, آنکھ نہیں ہونی چاہیے. اب ایک گول سا دائرہ بنایا آپ نے اور یہاں کچھ آپ نے ایسے فیس دے دیا, جی ہیپی فیس ہے, کوئی دیتا ہے کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں, لیکن اس طرح کے بالکل دیکھ کر ایک شکل بن جائے اس سے بچنا چاہیے. باقی اس کو آپ مزید پڑھنا چاہیں تو جہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا اگلا عمل دیکھیے, جس قافلے میں گھنٹی یا کتا ہو اس میں فرشتے نہیں ہوتے. قافلہ کیا ہوتا ہے؟ جو سفر کرتے ہیں مل کے. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ بھی دہرائیں گے, لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس. فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنٹہ یعنی میوزک, گھڑیال, جھنکار وغیرہ ہو یا کتا ہو. اور ایک اور حدیث میں ہے, یہ بھی دہراتے ہیں, الجرسو مزامیر الشیاطین, گھنٹہ شیطان کا باجا ہے. گھنٹہ گھنٹیاں جو بھی ہوتی ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہر سفر گھنٹے, باجے, موسیقی اور ناچ گانا شامل ہوتے ہیں, بلکہ اس کے بغیر نہ سواریاں سفر کرتی ہیں نہ گاڑیوں کے ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں, الا ماشاءاللہ. اس کے برعکس مسلم ہی میں ہے کہ نیک اور متقی مسافر کے ساتھ فرشتہ سفر کرتا ہے اور اس کا محافظ بن جاتا ہے. تو آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں میوزک کے بغیر سفر ہی نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں کہ ایک کہاں کہاں ہم بلوٹیڈ ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر قرآن سنت کی اینک لگا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو شرمندہ ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ اور وجوہات بھی سامنے ہیں. پھر آج بھی اتنی رنگ برنگی تکلیفیں ہیں اور اتنا کچھ ہے, یہ سارے یقین کرے کفارے بنا رہے اللہ. ورنہ اگر اسی صورت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تو پتہ نہیں وہاں جا کے کتنی دھلائیاں ہوں گی. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی ضرورت ہے اور اس کو لیٹ ڈاؤن کریں. زبان سے یہ باتیں لوگ نہیں سنتے, وہ غصہ کریں گے, لوگ کہیں گے لو اب میں اتنی پیاری لگ رہی تھی تو میں اپنی تصویر نہ کھینچوں, اور سیلفی کا ذکر نہ کروں تو پھر یہ بھی موضوع آج کے حالات کے مطابق نہیں آتا. اپنی تصویریں کھینچتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. پہلے دلہن آتی تھی لوگ اس کو چمٹ جاتے تھے مکھیوں کی طرح, بچے بڑے اس کے پیچھے. اب ہر عورت خود دلہن بنی بیٹھی ہے. میں حیران ہوتی ہوں 20-25 کیا بلکہ 100-200 عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اسی میں بیٹھے لوگ اپنی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی. سوچا جائے تو بندہ کتنا چھچورا لگتا ہے, کھیلے میں کھینچ لیں, باپوں کے سامنے, بھائیوں کے سامنے اچھلا کودی. یہ اندر سیلف پروجیکشن. اور یاد رکھیے کہ وہی بات ہے, جس کو اپنی اصل یاد ہے وہ تو وہی کہے گا کہ میں تو پتہ نہیں کتنا اندر سے گندا ہوں. میں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی, طنز نہیں, لیکن ہے یہ معیوب بات. پہلے معیوب لگتی تھی, اب نہیں لگتی. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. پھر اگلا عمل ہے کافر کی لاش, یعنی کافر کی ڈیڈ باڈی. نشئی, نشئی کون ہے؟ نشہ کرنے والا, ڈرگ لکھ لیجئے. جمبی, جمبی کون ہے؟ جس پہ غسل واجب ہو. اور خلوق, خوشبو لگانے سے فرشتوں کی دوری.
حضرت بریدہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة. کون کون ہے؟ جیفۃ الکافر, والمتدمح بالخلوق, والجنب الا ان يتودع. وفی روایت السکران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین شخص ایسے ہیں کہ فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. ایک تو کافر کی لاش, دوسرا وہ شخص جو خلوق, خوشبو لگائے ہوئے ہو. یہ خاص قسم کا خوشبوئی مرکب ہے جس میں زعفران کی زیادتی ہو. اور تیسرا جنبی, مگر یہ کہ وہ وضو کر لے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نشئی, جو نشے میں مدہوش ہو. حضرت عمار بن یاسر اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, میں رات کو اپنے گھر آیا اور میرے دونوں ہاتھ پھٹ گئے تھے, تو میرے گھر والوں نے میرے ہاتھوں پر زعفران کا خلوق, یہ ایک عرب لوگوں کی خوشبو تھی یا کریم کہہ لیں, کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, خلوق لگا دیا. میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا. آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ مرحبا کہا, اور فرمایا جا اور اسے دھو ڈال, یعنی اس کا بھی تکثر تھا ہاتھوں پہ. پھر میں گیا اور اسے دھو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کا ایک دھبا باقی رہ گیا تھا. میں نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہ دیا اور نہ مرحبا کہا, اور فرمایا جا اسے دھو ڈال. میں گیا اور اسے پھر دھو ڈالا, اور پھر آیا اور سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور فرمایا. دیکھیے اللہ کے نبی کتنی محبت کے باوجود بھی اصول شکنی یا نافرمانی کے کاموں پہ لوگوں کو ویلکم نہیں کرتے تھے. کیا کہا؟ آپ بھی دہرا لیں. ان الملائکۃ لا تخدرو جنازۃ الکافری بخیر ولل متدمحہ زعفران ولل جنوبا ورخص للجنوبی اذا ناما او اکلا او شریبا ان یتودع. فرشتے کافر کے جنازے پر خیر لے کر نہیں حاضر ہوتے, اور نہ اس شخص کے جو زعفران لگائے ہوئے ہو, اور نہ جنبی کے. لیکن آپ نے جنبی کو سوتے, کھاتے اور پیتے وقت رخصت دی کہ غسل کی بجائے وضو کر لے. یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفران کی کنگھی کرنے سے منع فرمایا. زعفران میں خوشبو ہوتی ہے نا, تو اس کی طرح اس میں رنگ ہوتا ہے. بیسیکلی خوشبو مرد لگا سکتے ہیں, رنگ نہیں لگا سکتے. تو بتائیے جو اسکرین پہ آنے والے مرد پورا میک اپ کرتے ہوں, ان کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے کسی نے کہا کہ عبداللہ کا بھی میک اپ ہوتا ہے, اس کی بھی اسکن ٹوننگ ہوتی ہے, اور وہ بھی دلہن کی طرح پارلر میں جاتے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو نتائج کیا نکلتے ہیں. ویسے ہی ہوتے ہیں, عورتیں تو کچھ بن کے نکلتی ہیں, مرد پتہ نہیں کیا نکلتے. لیکن مرد رنگ نہیں لگا سکتا کسی قسم, جیسے فاؤنڈیشن لگا دیں یا اسکن کو چھپانے کے لیے کوئی اور کلر لگا دیں, اسے اوائڈ کرنا چاہیے. جھوٹ بولنے سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں, یہ تو بڑی عام بات ہے نا. جھوٹ منافق کی علامت ہے. شریعت میں جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت ہے. جھوٹ کے جہاں اور بہت زیادہ مفاسد ہیں, وہیں خرابی یہ ہے کہ جھوٹے انسان سے فرشتے دور بھاگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتنی ما جاء به. جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. فرشتے پاکیزہ روحوں کے مالک ہیں, نافرمانی اور برائی ان کی فطرت اور سرشت ہی میں نہیں ہے. جب بندہ جھوٹ بولے تو انہیں اتنا برا لگتا ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ ہم نے چار چیزیں دیکھی ہیں. نمبر ایک کتا. اب کتے کا شوق ہے کیا کریں, حفاظت کے لیے کتے رکھنے ہیں, لائک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شکاری کتے, ٹھیک ہے باہر رکھ لیجئے. شوق کے لیے رکھنا ہے, آپ کہتے ہیں کتے بےچارے بھوکے مرتے ہیں, گھر سے باہر رکھ لیں اگر آپ کا بڑا شوق ہے, لیکن گھر میں نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. تصویر مجبوری ہے, کراہت کے ساتھ کہیں ایسی جگہ رکھ لیں جو بالکل کھلی نہ ہو, اٹس اوکے. پھر گھنٹیاں, ہماری گھنٹیاں کہاں لگی ہوئی ہیں, کپڑوں پہ, چھن چھن کرتی ہوئی گائے بھینس کی طرح آتی ہوئی دلہن سے دور سے بازیں آنی شروع ہوتی ہیں, 100 100 گھنگرو, 500 کسی نے دیکھا ویڈنگ ڈریس پہ, شاید 500 سے 1000 تک گھنگرو لگا ہوا تھا. آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا اپنی طرف مائل کرنے کی, خوشبو بھی ہوتی ہے, دیکھیں دور سے آئے گی خوشبو آپ پلٹ کے دیکھیں گے. تو گھنٹیاں لگانا کوئی انسانی کام تو نہیں ہے, انتہائی ناپسندیدہ. آپ کا تو حدیث میں ہے ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. بعض دفعہ زیور میں گھنٹیاں ہوتی ہیں, پراندوں میں گھنگرو ہیں, جھمکیوں میں گھنگرو ہیں, دلہن کے زیور میں گھنگرو ہیں, یعنی گھنگرو کی شکل کی چیز بنی ہو, جیسے آج کل بیٹس لٹکا لیتے ہیں, اٹس اوکے نو پرابلم, آواز نہیں ہونی چاہیے, یہ مراد ہے. پھر اگلی چیز دیکھیے کہ لاش کیوں, کافر جب وہ نافرمانی میں مارا جاتا ہے, نشہ کرنے والا کیونکہ اس میں گناہ ثواب کی اور شرک توحید کا فرق ہی نہیں ہے, اور اسی طرح سے مرد ایسی خوشبو لگائے جس میں رنگ ہو, اور سب سے بڑی بات جھوٹ. آپ کو لگتا ہے ہمارے پورے ملکوں میں اس وقت فرشتے پھر رہتے ہوں گے؟ اداروں میں جھوٹ, کاؤنٹرز پہ جھوٹ, گھروں میں جھوٹ, رشتے کرتے کراتے ہوئے جھوٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس جھوٹی زندگی سے نکال دے. کوئی بات سوال اگر آپ کے ذہن میں پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. جی اگر جنابت کی کیفیت ہے اور وضو کر کے سو گئے تو پھر دوبارہ خالی غسل کرنا بھی کافی ہوگا, اور اگر وضو کیا تھا اور ساتھ ہی غسل کر لیا پھر تو وہ پورا ہی ہوگا. مجبوری کی حالت میں صرف وضو کیا جا سکتا ہے, اور اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ دوبارہ وضو پھر کر لیں. اب ویسے بھی جب عادت ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر غسل میں, چاہے وہ عام غسل ہی کیوں نہ ہو, پہلے وضو ہوتا ہے. مجھے تو آج تک زندگی میں یاد ہی نہیں کہ کسی غسل کے ساتھ وضو نہ کیا ہو, عادت بن جاتی ہے نا. آنکھ نکال دے, تتلی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو اس کی آنکھ نکال دے, وہ ایسے ایک پھول سا بن جائے گا نا. کبھی شبیہیں گھٹی بٹی ہوتی ہیں تو بعض لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں, بس پلس کچھ ایسی کھلونے ہیں یا کپڑے ہیں بچوں کے جو بچے توڑ رہے ہیں موڑ رہے ہیں, اور کاغذ کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا جس میں کوئی فگرز نہیں, اٹس اوکے بچے توڑے موڑے اٹس فائن, بٹ وہ جو پوری باربیز اور فگرز بنے ہوئے وہ نہیں کرنے چاہیے. اور جو آپ نے کہا نا کہ دوا میں نشہ ہوتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ نشے میں کبھی بھی شفا نہیں ہے. یہ اب آج کی ڈاکٹری لینگویج میں وہ کتنا ضروری ہے, کتنا سخت پین کلر ہے کہ اس کو نیند چاہیے, لیکن آپ اپنے بلی کے ساتھ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکلوا سکتے ہیں, کیونکہ حدیث میں تھا کہ حرام میں شفا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ڈاکٹرز خود بھی لوگوں کو بے ہوشی کے انجیکشن دے دیتے ہیں نا آپریشن کرتے وقت, تو اٹ آل ڈیپینڈز کہ سرکمسٹانسز اور حالات کیسے ہیں. سیم بات ہے, دیکھیے اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں نا تو ان کو کسی طرح ری یوز کر لیں, اس کو بجا لیکن آگے سے نہ لیں. اور چڑیاں ہیں تو وہ چھپی ہوئی ہیں, کسی نے ایک بار مجھے بھیجا کہ لان کا پرنٹ تھا, اور آج کل آپ کہتے کپڑوں پہ, اور میں نے یہاں بھی دیکھا عورتوں کی شرٹ سے پوری قمیض کے اوپر ایک جانور کہیں مور بنا ہوا ہے. سمجھ نہیں آتا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ ٹیٹوز بناتے ہیں نان مسلم لوگوں کے کپڑوں پہ, جسم پہ کہیں شیر بنا ہوا ہے. اب اس وقت کے ڈیزائننگ میں خاص طور پہ جب سے یہ شرٹس اور پجامے چلے, پوری شرٹ کے اوپر امیجز ہے. تو مجھے کسی سسٹر نے بھیجا کہ آپ کسی نے خرید لیا, اور پہلی نظر میں بعض دفعہ ہم پتا بھی نہیں چلتا. تو آپ ایسی چیزیں اس کو کچھ جوڑ توڑ کر لیں, آگے سے نہ لیں. جی بھائی میں نے کہا نا کہ وہ جیسے بے ہوش کرتے, بے ہوش تو کرنا پڑتا ہے نا جب آپریشن کر رہے ہیں, تو بس یہ دعا کریں کہ ایسا وقت ہم پہ نہ آئے. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ یہاں موضوع بھی پورا ہوا اور ہماری بک بھی پوری ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جزاک اللہ خیر واسطہ جزا استاد جی. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو ایک سفر شروع کیا تھا. الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہم سے اس کو کمپلیٹ کروا لیا. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ خوف آیا نا جی. باقی بعض چیزیں ہم جب خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا چیز ہے, اور بعد میں جب غور کرو تو پھر اس میں لگتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ ہے, تو اس وقت پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. لیکن جتنا جتنا ایمان اور تقویٰ بڑھے گا ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی. کیا ایک ایک سینٹینس میں لکھیں کیا کرنا ہے؟ گھر سے پکچر والی چیزیں نکالنی ہے جی انشاءاللہ تعالی, اور پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے. ان کے متبادل اچھی چیز بھی لگا سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نو ڈاگس جی. یہ چیز اس سے دیکھیں نا کہ جب اللہ کے نبی کے گھر میں حضرت امام حسن اور حسین کے گھر میں نہیں آ سکتے تو فرشتے آتے, تو ہم لوگ تو ویسے ہی بہت گناہگار ہوتے ہیں. کافی کچھ کلیئر ہوا ہے جی, کانسیپٹ سارے الحمدللہ کلیئر ہوئے, اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گئی کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں آ رہی, یا کیوں رحمت کے فرشتے ہمیں نہیں لگتا کہ آتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں سے پوری طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, اور ہمارا آج احتساب جو ہم شیٹ کرتے ہیں چیک لسٹ, اس کو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ اسلامی آداب میں ہم ابھی ہم پورے تو نہیں کر سکیں گے اس سیشن میں, کافی چیزیں آگے بھی ہیں بہت ساری, لیکن چند چیزیں جو ہم بہت اہم بھی ہیں اور ہم ان پہ کم ہی غور کرتے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بہت سارے ٹاپک کور کرنے کی کوشش کی, اسلام کی تعریف سے لے کے عمل میں اخلاص, ایمان کی تعریف کیا ہے, پھر مومن کا سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, والدین کی اطاعت کرنی ہے, حسن نیت رکھنی ہے. حسن نیت ہمارے اندر آ جائے گی تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود ان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. پھر صبر, استقامت, سچائی, حیا. آج ہم نے یہ دیکھا نا کہ جھوٹ بولنے کی کتنی نحوست ہے, تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سچائی کو لے کے آنا ہے, اپنے اہل و عیال سے محبت کرنا, پھر ان کی خیر خواہی کرنا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا, سلام کو عام کرنا, اور ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا, اچھا اخلاق, وعدے کو پورا کرنا, یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ کی, اور یہ ہمارے لیے بہترین ریمائنڈر ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں. اس میں کوئی مجھے تو کڈس کے روم کو ری ارینج کرنا پڑے گا جی انشاءاللہ تعالی. پیار اور محبت سے بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں نا کہ ہم چیزوں کو جب سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور عمل کرنے, اب آپ نے تو اس چیز کو سمجھ لیا, آپ کے اندر یہ چیز راسخ ہوگی, لیکن جب عملی طور پہ ہم اس کو کرنے لگتے ہیں بچوں کو, پھر ان کے موڈ کو دیکھ کے بڑے پیار سے ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں اور پھر ان کو ریموو کرنے, تو انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی. اللہ عمل کی توفیق دے, آمین. جب بھی کوئی کام کرنے لگے اللہ سے ضرور دعا کریں کہ یا اللہ میں اس کو نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں, یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور جن کو میں سمجھانا چاہتی ہوں یا اللہ ان کو سمجھ آ جائے, تو انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گا. انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے آداب, آپ بتائیں سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب کیا ہونا چاہیے جس پہ ہم کم عمل کر پاتے ہیں جی. شروع سے بچوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے جی. بستر صاف کرنا ہے, وضو کرنا ہے جی, سب سے پہلا کام کرنا ہے وقت پہ سونا ہے جی, وقت پہ سونا ہے سب سے پہلے سنت کام یہ کرنا ہے کہ اسلامی آداب میں ہے کہ مومن جو ہے وہ رات کو جلدی سو جائے اور سویر صبح کے وقت جلدی اٹھ جائے, اور یہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اسلامی آداب میں ہے کہ انسان رات کو سویرے سو جائے اور صبح جلدی, اور رات کو سویرے سو جائے اور سویرے اٹھے. مومن کو سنت کے مطابق کس کروٹ پہ سونا چاہیے؟ آپ سب نے تو باوضو ہو کے لکھا, وضو کرنے کے بعد کس کروٹ پہ سونا چاہیے؟ بستر کو بھی تین ٹائم جھاڑنا ہے جی, بالکل سے رائٹ سائڈ پہ, بالکل. سنتوں میں سے جو پہلی سنت ہے باوضو جلدی سونا ہے, باوضو ہونا ہے, پھر اپنے بستر کو تین دفعہ جھاڑنا ہے, اور رائٹ سائڈ پہ سننا ہے. پھر دعائیں بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھتے ہیں. کیا پیٹ کے بال سونا پسندیدہ عمل ہے؟ حدیث کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے. نہیں جی, پیٹ کے بال نہیں سونا چاہیے. ایک تو جھنمی سوتے ہیں, دوسرا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے بال کوئی بھی نہ سوئے, کیونکہ یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. اور پھر سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم باوضو ہو جاتے ہیں, بستر جھاڑ لیتے ہیں, تو سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ دعا, سونے کی دعا پڑھنی چاہیے اور اذکار کرنے چاہیے. اور عادت ہماری ہونی چاہیے کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے سے پہلے اس کو بھی پڑھ کے سوئیں, اور جب بستر پہ لیٹے تو اللہم بسمک اموت احیا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں, یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو ہم صبح اٹھیں گے. جی, آیت الکرسی اور کل موضوعین کو پڑھنا چاہیے, سب کو معاف کرنے کا کر کے سوئیں. جی بالکل, بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جی بالکل. اور ہم نے اب احتساب اپنا کیا کرنا ہے کہ جب میں صبح پھر اٹھتی ہوں تو میں یہ سارے کام کر کے سوتی ہوں, فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, پھر جب میری صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے مجھے کیا کام کرنا ہے نیند سے جاگنے کے بعد؟ جی, اگر تہجد پڑھتے ہیں, جی سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی لاس آیات, اور اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلے سورہ آل عمران کی اگر زبانی آیات یاد ہوں تو پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں. اور اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھتے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور. تو کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے, اور شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہم کو موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر چلنا ہے. کیا اچھا خواب اگر رات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو سنا سکتے ہیں؟ جی بالکل, اچھا خواب مخلص دوست کو سنا سکتے ہیں جو ہمارے لیے مخلص ہوں. اور کیا برا خواب سنانا چاہیے؟ نہیں, حدیث کے حوالے سے ہم اس کو چیز کو دیکھیں گے. رات کو کوئی اچھا خواب آئے تو اپنے کسی مخلص دوست سے کہے, کیونکہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر برا خواب دیکھیں تو بائیں جانب تھوک دیں, پہلو بدر کر سو جائیں اور کسی کو بیان نہ کریں, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسے مسلم میں روایت کیا گیا, حدیث نمبر 261 ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو اگلا ہے وہ راستے کے حوالے سے, اس کو شاید ہم نے کم ہی غور کیا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سبحان اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. راستہ چلنے کے آداب, راستے کے حوالے سے مسلمان کا دینی فرض کیا ہونا چاہیے؟ جب چلے تو کیسے چلے, کس چال سے چلنا چاہیے؟ جی, نگاہیں نیچے رکھنی ہے, بالکل پست ہونی, نرمی آہستہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا نا, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال سے چلتے ہیں. حدیث کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ راستے کا کیا حق ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو, اگر بیٹھنا ضروری ہو تو راستے کا حق ادا کرو. راستے کا حق کیا ہے؟ کہ نگاہیں نیچے رکھنا, راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا, سلام کرنا, سلام کا جواب دینا, بھلی بات کہنا, بری بات سے رکنا, یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیزیں دور کر دے. تو ہمیں اپنے لیے اب عمل کی کیا بات لینی ہے؟ جی, آپ سب نے نرم چال کے حوالے سے, آہستگی کے حوالے سے لکھا کہ درمیانی چال چاہیے, نگاہیں نیچی رکھنی ہے, سلام کو عام کرنا ہے, اچھی بات کہنی ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بری بات سے رکنا ہے. اور سورہ لقمان میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا نا کہ چال کے حوالے سے کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کیا جائے. کیا اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہیے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہم بہت کم غور کرتے ہیں. اور اگر گاڑی میں ہے تو بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بعض دفعہ لوگ بارش میں چل رہے ہوتے ہیں, گاڑی سپیڈ سے چلا رہے ہوتے ہیں اور پڈلز وغیرہ کو نہیں دیکھتے, اور کوئی اگر پاس سے گزرے تو اس پہ پانی کے چھینٹے پڑے. تو اس لیے راستے کے آداب میں سے اس چیز کو بھی ضرور دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی پیدل نظر آ رہا ہے اور وہ چل رہا ہے تو کہیں اس پہ پانی کے چھینٹے نہ پڑے, آہستہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ سپیڈ میں انسان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی لائے گا اور ہمیں ہمبلنس کا احساس ہوگا اور ہم دوسروں کی فکر کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی ہم نے اسلامی آداب پڑھے ہیں یا اللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں, یا اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں میں ان کو راسخ کر دے. اور جی پوچھے اگر مجھے آتا ہوا تو ضرور بتاؤں گی. اور اللہ تعالیٰ آفٹر 26 اپریل, اچھا انشاء اللہ تعالیٰ میں چیک کرتی ہوں. اور اب تو الحمدللہ دورہ قرآن شروع ہونے والا ہے, استقبال رمضان اور وہ ساری چیزیں. تو انشاء اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رجسٹر ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہترین طریقے سے ہم دورہ قرآن کو لے سکیں. اور جس طرح ہم نے یہ پرپ رمضان کی کوشش سٹارٹ کی آپ کو بھی نہیں ملی, انشاء اللہ تعالیٰ میں ابھی چیک کر کے آپ لوگوں کو اینڈ پہ بتا دوں گی. جی کل سے انشاء اللہ تعالیٰ کل استقبال رمضان, آپ لوگ ویب سائٹ پہ سسٹر عفت آپ لوگ یہاں پہ ایک دفعہ دورہ قرآن کا فلائر پھر دے دیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے. کل سے انشاء اللہ تعالیٰ سیٹرڈے سے استقبال رمضان اور سنڈے کو وی نیڈ ٹو رجسٹر. جو لوگ یہاں پریپ رمضان میں رجسٹر ہوئے ہیں ان کو رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ نئے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن اس لیے کروا لیں تاکہ آپ کو ای میل وغیرہ میں سارا مٹیریل مل سکے جو دورہ قرآن کے دوران سادہ جی مینشن کریں گی. بعض لیکچر ہوتے ہیں اور بعض ریٹرن ہوتا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے گا. اور جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی رجسٹر ہونے, نئے لوگ جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے فارم فل کیا ہوا؟ آپ نورون اللہ نور کے اس میں نہیں, پھر آپ فارم فل کیجئے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اسی طرح ای میل اور ساری چیزیں پھر مل جائیں گی اور آئی ڈی وغیرہ بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. فائدہ ہو رہا ہے بک سے, نیکی کا حکم دینے میں خواتین کا کردار, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے ایک مشورہ رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہم شروع کرتے ہیں. ٹائمنگ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ویب سائٹ پہ بھی ملیں گی, کیونکہ پاکستان کی ٹائمنگ ہے 5:15 AM اور 8:15 AM. اس کو آپ اپنے اپنے کنٹری کے حساب سے کنورٹ کر لیں کہ جہاں اگر یو کے میں ہیں اور امریکہ میں ہیں, کیلیفورنیا وغیرہ, تو وہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کریں گے. دورہ قرآن میں بھی موجود ہے ریپلے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جی. فرسٹ ریپلے 10:30 ہے اور پھر شام کو ہے, تو اس میں یہ ہے کہ 10:30 سے 1:30 ہوگا اور 4:30 سے 7:30 ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں کو ریپلے بھی سن سکتے ہیں جی ایسٹرن ٹائم ان شاء اللہ. جی اب میں مزید لیٹ ہی کر سکتی کہ ہماری کلاس کا بریک ٹائم بھی میں لے چکی آپ کا جی 5 منٹ کی. آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ بریک ہے جس میں سے 1 منٹ میں نے آپ کا لیا شارٹ بریک. آپ او سوری جی ابھی 10:54 ہے, میں 11:50 کی سمجھی. اس وقت ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کا کردار دیکھیں گے کہ نیکی کا حکم دینے میں کیسے ان کا کردار ہے نیک بیویوں کا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں آج اس میں ہم جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے چند شبہات اور ان کی حقیقت بازار میں ایک عورت محتسبہ کے طور پر تقرر نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بات لیکن اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملا اور اللہ تعالیٰ جن کو نہیں ملا ان کو بھی موقع دے سعودی عرب جانے کا آپ نے لفظ سنا ہوگا شرطا شرطے کون ہوتے ہیں بیسیکلی پولیس نہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی کام غلط ہوتا دیکھے تو وہاں روکے پولیس تو ہوتی ہے نا کریمنلز کے ساتھ شرطا ایسے راہ جاتے دیکھا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے غلط حرکت ہے یا کوئی عورتوں کو جگہ نہیں دے رہا یا مثال ہے کوئی مرد کاروبار کر رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے چھوٹے چھوٹے کیسز پہ بیسیکلی امر بالمعروف ہی کے اوپر بات ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کام پہ عورت کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ دیکھیے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی ایک کشش رکھی ہے اب ایسی عورت وہاں پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ خرابی ادھر سے بدل کر کسی اور جگہ چلی جائے تو یہاں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہی دیکھیں گے کہ جب ایک عورت اس موقع پر جبکہ اس کو نہیں اس چیز کی اجازت دی گئی کہ وہ بازار میں جائے اور وہ ایسے ٹوکے کیونکہ لوگ عورتوں کی بات سنیں گے بھی نہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا فتنے پیدا ہونے کا بہت سارا ڈر ہے پچھلا ٹاپک ہم دیکھ چکے ہیں کہ عورت کا اصل ٹھکانا اس کا گھر ہے اور جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے تو اس کی عزت اس کی عصمت سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے اب عورت کو اگر بازار میں کھڑا کر دیں روک ٹوک کی باتوں میں لے جائیں پچھلے ٹاپ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کوئی کہے گا کیا حرج ہے یہ ڈسکریمنیشن ہے بہت جلدی لوگ عورتوں کے حقوق پہ ان چیزوں کو لے آتے ہیں حالانکہ یہ کوئی حق تو نہیں ہے کسی کو برائیوں سے روکنا یہ تو برا بننے والی بات ہے کون پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو ٹوکے تب ایک عورت ٹوکے گی تو لوگوں کو بری ہی لگے گی تو اللہ نے بلکہ عورت کو اس طرح کے برا بننے سے بچا دیا تو چند شبہات ہیں یعنی اس میں جنرل باتیں ہیں بازار میں ایک عورت کی بحثیت محتسبہ تقرری کے حامیوں نے اپنے موقف کی تائید اور اس کے منع ہونے کے دلائل کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اب آگے جو بات ہوگی اور یہ آخری ٹاپک ہے اس بک کا اور وہ کیا ہے نمبر ایک فرضیت احتساب پر دلیل ان سے استدلال لیا گیا یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی برائی کو دیکھ کر روکنا لازمی ہے تو پھر عورت دیکھے گی تو کیا وہ نہیں روکے گی اس پہ بات ہوگی پھر اشفا رضی اللہ عنہا کی بحثیت محتسبہ تقرری کی کہانی اور اس کی حقیقت یعنی یہ صحابیہ تھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مقرر کیا گیا تھا کسی جگہ ایسے کام پہ کہ یہ لوگوں کو روک ٹوک کریں تو اس کی اصل کیا وہ ہم پڑھیں گے پھر سمرہ رضی اللہ عنہا کا احتساب کے لیے بازار نکلنا اور ان کی حقیقت اور پھر محتسبہ کا اہل بازار کے حالات سے زیادہ آگاہ ہونا اور اس کی حقیقت اور محتسبہ مقرر کرنے کا عورت کے بازار جانے پر قیاس اور اس کی حقیقت اور بازار نسواں یعنی صرف عورتوں کے جو بازار ہوتے ہیں اس میں مرد محتسب ہو جائے تو فساد پھیلتا ہے تو اس کی حقیقت پھر جب وہ کہے کہ عورتوں کو معاملہ سونپنے کے متعلق حدیث کی خلافت کے ساتھ تخصیص اور اس کی حقیقت مجھے پتا یہ مشکل نام ہے بس آپ چھوڑ دیں جو باتیں آپ کو اندر سمجھ آئیں گی وہ لے لیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ احتساب فرض ہے اس کے بارے میں جو دلائل ہیں اس سے دلیل لے کر اگر ایک عورت کو بھی بازار میں نامینیٹ کر دیا جائے اس کے اندر کیا شبہات آ سکتے ہیں بعض لوگ ہر عاقل بالغ اور ذی استطاعت مسلمان پر احتساب کے فرض ہونے کے بارے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ عورت بھی بازار میں محتسبہ بن سکتی ہے ایک صاحب کہتے ہیں اور احتساب تو اب سبھی سمجھتے ہیں نا ہمارے یہاں تو احتساب کمیٹیاں بھی بنتی ہیں اور حکمرانوں کا احتساب بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے کا احتساب کرنا فرض ہے اور اس پہ جتنی بھی دلیلیں ہیں جتنی احادیث ہیں اس کی دلیل میں وہ ہر عاقل بالغ قادر مسلمان کے لیے ہیں خواہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ احتساب کے متعلق شرعی نصوص عام ہیں اور ان میں تمام عاقل بالغ مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اب یہ دلیل ہے یعنی میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اس میں رکھا جا سکتا ہے ایک تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ برائی کو دیکھ کر روکنا ہر ایک نے تو مرد بھی روکیں گے تو عورت بھی روکے گی تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ہم عورتوں کو فریضہ احتساب ادا کرنے سے نہیں روکتے بلکہ انہیں اس کے ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے دیکھیں نا اگر ہم اس چیز کو نہ کرنا ہوتا تو ہم یہ موضوع کیوں پڑھتے ہیں हमने तो इस पूरे टॉपिक में कितने सेशंस में ही सुना है ना कि कैसे हिम्मत से हम दूसरों को बुराई से रोकें। अपने घर वालों में देखें तो कैसे रोकें, रिश्तेदारों में देखें तो कैसे हो, बाहर अगर सोसाइटी में देखें, ही कुछ तो पड़ा। लेकिन अब जरूरी है कि औरत को एक जगह खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए जो लोगों को टोको। अपने लफ्जों में सिर्फ आपको ये लफ्ज मुख्तसिबा नहीं समझ आता ना, तो लेडी पुलिस आप इसको ले लीजिए। अब आप देखिए कि एक औरत लेडी पुलिस बन जाए और उसके पास तो कानून की जारादारी भी है कि वो कैद कर सकती है, तो कितना रिस्की खतरे वाला टॉपिक है। कोई जगह ये पकड़ी जाएगी, कहीं जगह ये किसी को पकड़ेगी। और अगर एक औरत किसी मुजरिम के या किसी गलत काम करने लेके हत्थे चढ़ जाती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसका क्या हशर करेंगे। तो औरतों के लिए ऐसे शोबे चूज करना पसंदीदा नहीं है कि जिसमें उसकी इज्जत को, उसकी इज्जत को खतरा हो। फिर आप देखिए खास यूनिफॉर्म है, खास वर्दी है, चोरों को पकड़ना है या अगर ऐसे जगहों पर जाना है, रातों को जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो इस्लाम के बहुत सारे बुनियादी चीजों से ये टकराव पैदा करती है। एक सवाल पैदा होता है कि क्या औरतों ने अपने से के सारे काम कर लिए हैं जो ये जरूर करना है। मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर औरत को मजबूरन घर से निकलना भी पड़ता है, जरूरियात है, हालात की कोई तंगी बेची है, टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन औरत के लिए, बच्चों की टेक केयर और टीचर, क्योंकि औरत के मिजाज में तरबियत है। मर्द वो तरबियत कर ही नहीं सकता जो एक औरत करती है। अब बच्चों को घर में पाल रही है औरत, तो वो बाहर जाके किसी के बच्चे पाल लेती है या उसके पास बेबी सिटिंग के लिए बच्चे आते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो ज्यादा अच्छा टैकल कर लेगी। खाना पकाती है ना, औरत की शान है, कैटरिंग कर ले, समोसे बना के बेच ले, रोटियां बना के बेच ले, दावतों में खाना बना ले, केक बना ले, कोई हर्ज की बात नहीं है। औरत जितनी दफा घर से निकलेगी, याद रखिए कि वो दूसरों के लिए भी मसले बनेंगी और खुद भी मसलों का शिकार होगी, तो इसलिए जरूरत नहीं है। ये लिखते हैं कि दोनों बातों में बहुत फर्क है, मर्द के जाने में और औरत के। जिस अल्लाह ताला ने औरत पर इख्तिसाब फर्ज किया है, इसी ने मर्दों को औरतों का सरपरस्त बनाया, औरतों को अपने मामलात का पूरी तरह इख्तियार नहीं दिया और औरतों का असल ठिकाना इनके घरों को करार दिया। अजीब बात है कि इख्तिसाब के फर्ज होने के बारे में दलाइल से दलील लेते हुए इन्हें मजबूती से थामने का दावा किया जाए और औरतों को वालिद आने से मना करने वाली तमाम जो दलाइल है उनको पीछे कर दिया जाए, तो क्या ये इसकी दलील नहीं? क्या फतूह में दोनों विवाद दिल किताब ही बतख फरू नबी बात। बस लोगों ने बाजार में औरत को बहसियत मख्तसबा मुकर्रर करने की खातिर इस कहानी से इस्तदलाल किया, जिसमें कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो उम्मे सुलेमान अशिफा रजी अल्लाह अन्हा को बाजार में इख्तसाब की गरज से मुतय्यन फरमाते या उन्होंने फरमाया, और दर्जा से दो बातों की रोशनी में इस दलील की हैसियत वाजे होती है। पहली बात है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ये कहानी सिरे से साबित ही नहीं। इमाम अबू बकर इब्न अरबी ने इसके मुतल्लिक तहरीर किया, ये जिक्र किया कि उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक औरत को बाजार में इख्तसाब की गरज से मुतय्यन किया, लेकिन ये सही नहीं। इस कहानी की तरफ तवज्जोह ना करो, यकीनन ये तो बिदती लोगों की जानिब से हदीस में दाखिल करता झूठी बातों में से है। सच बताइए, जिन्होंने हजरत उमर को पढ़ाया या उनको जानते हैं थोड़ा, आप हजरत उमर से ये तस्वुर भी कर सकते हैं? हजरत उमर ने तो मांग मांग के औरतों के पर्दे लिए थे। नबी सल्लम के पास मर्द भी आते थे, औरतें भी। उस वक्त तक पर्दा फर्ज नहीं था, तो हुजरे में अगर आपकी बीवी आप कोई मसला पूछने आ गया, कोई इंस्ट्रक्शन लेने आ गया, तो हजरत उमर को बहुत चुभती थी ये बात, खोलती थी। कहते थे अल्लाह के नबी सल्लम, आपकी बीवियां घर में होती हैं, हर तरह के लोग आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन नबी सल्लम की शान कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे। कहा, उमर जब तक अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आता मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर रिवायत में था कि उमर मांगा करते थे कि अल्लाह बयानन शाफियन, यानी ऐसा कोई हुक्म भेज जो बिल्कुल क्लियर कट हो। ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप पर्दे हुए, किस तरह आप लोग सूरत नूर पढ़ लें, सूरह अहज़ाब पढ़ लें, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पीछे किया में वरायल हिजाब, पर्दे के पीछे से बोलो मांगो, फिर युद्धनी नाले हिंद नमिन जलाबी हिन्न कहीं, यानी होते होते औरतों को सेग्रीगेट कर दिया गया। अब उमर जैसा शख्स जो घर में आए किसी मर्द के सामने एक औरत को पसंद नहीं कर रहा, तो क्या वो बाजार में एक औरत को मुकर्रर करेगा? आप कहते हैं निकाब करके चली जाए वो औरत, जरूरत क्या, मर्द नहीं है? और दूसरी बार याद रखें कि बाजार जगह ही औरतों की नहीं है, मर्दों की है। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा, कल या परसों का दर्स था, मैंने कड़वा तरीन दर्स दिया अपने इस ट्रिप का, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप दें पर्दे पे दर्स, तो मैंने फिर दे दिया, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी ना कि किस किस तरह से आज हम पे पर्दे पड़े हुए हैं। आप सुनिएगा, मिक्सलर पे शायद सेव हो गया हो तो आप सुन सकते हैं, बात तो सच है। آج ہم عورتوں نے اپنے آپ کو بہت جگہ ایکسپوز کر دیا نا. آپ دیکھیے کہ اب اس وقت آپ اور میں زیادہ سیکیور فیل کر رہے ہیں کہ گیٹ پہ جب تھے تب سیکیور فیل کر رہے تھے. یہاں کر رہے ہیں نا گیٹ پہ, اب جتنا اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں اگر آپ یہاں سے نکلیں تو وہ آپ ٹھوکر نیاز بیگ پہ کہیں کھڑی ہوں وہاں سیکیور فیل کریں گی, یہاں فیل کریں گی نا نسبتاً. ٹھوکر نیاز بیگ پہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کریں گی یا آپ سمجھیں کہ نارکلی میں گئی ہیں تو وہاں اب اس کو اور دور کرتی جائیں, ہم یہاں فیل کرتے ہیں. ہمارا ٹھکانا یہ ہے, باہر تو گرمی بھی ہے پسینہ بھی ہے لوگوں کی نظریں بھی ہیں مٹی بھی ہے اور سٹریس بھی ہے, گھر جیسی کوئی نعمت ہے؟ پتہ نہیں عورتوں کو کیا چاہیے کہ ہم نے باہر جا کے ضرور ڈنڈا پکڑ کے ہی برائی کرنے سے روکنا ہے. تو بازار ضرورت کی جگہ ہے, شوق اور فن کی جگہ نہیں. اور دوسرا ٹاپک میں نے آنے سے پہلے دو ڈھائی ماہ پہلے تقریباً اب ہو گئے فرانس سے کیا تھا, شاپنگ اور اس کا طریقہ کار. اتنا افیکٹو وہ ٹاپک بن گیا کہ لوگوں نے اس کی فرمائش پہ سیریز اور کیا کچھ بنوا لیا کہ یہ چیز ہماری ضرورت کی ہے. اور یقین کیجیے آج عورت کا قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے جانا غیر معروف ہے. کہاں جا رہی ہیں, روز کیوں جا رہی ہیں, ماسیوں کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے, مطلب لوگوں کو عجیب لگتا ہے. کبھی کبھی آپ چلے جائیں قرآن خانی کے نام پہ بہت اچھا میلاد میں کہ بڑا اچھا جاؤ, یہ معروف ہے, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے جانا غیر معروف ہے, یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ معروف چیز کے بازار گئی تھی شام کو, میاں سے کی دسیاد بازار گئی تھی, ان کے کان پہ جیوں بھی نہیں دیں گے, یہاں گئی ہوگی بھائی جانا ہی ہے اس نے, نو پرابلم ایٹ آل. کسی کو بھی آپ بتائیں بس آج بازار میں چلی گئی کوئی برا نہیں مانتا, یہ معروف بن گیا. حالانکہ بازار عورت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن جگہ ہونی چاہیے. تو بہرحال اب میں یہاں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتی, لیکن اس موضوع کو سنیں. آپ فکر نہیں کریں, آپ سن کے رک نہیں جائیں گے بازاروں سے, یہ مجھے پہلے ہی پتا ہے, لیکن کم از کم اس کو ٹیکل تو کریں گے. میں نے اس وہ جو شاپنگ کا طریقہ تو اس میں پورے طریقے بتائے ہیں, کب جائیں, کس وقت جائیں, رات کو جائیں, وہاں باہر تو ہر طرح کی شاپنگ ہوتی ہے, یعنی رش میں نہ گھسیں اور اپنی ایک ایک چیز پہ نہ. آپ موتی لینے تو چل پڑے کل, بٹن لینے سوئی تو لی نہیں تھی وہ لینی ہے, اور پیاز نہیں آیا تو دھنیا نہیں آیا تو لسی نہیں آئی. ایک پلان بنائیے اور جائیے اور ایک دفعہ لے کے آ جائیے, ہر وقت ہر لمحے بازار کی طرف جانا یہ بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو بہرحال یہ قصہ درست نہیں ہے, یہ جو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا یہ ٹھیک نہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ قصہ ثابت بھی ہو, بالفرض ہم کہتے ہیں کہ یہ سچا قصہ ہے, تو اسے مراد یہ نہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق انہیں باقاعدہ محتسبہ کی حیثیت سے بازار میں مقرر کرتے تھے, بلکہ جن کتابوں میں اس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ بازار کا کوئی معاملہ ان کے سپرد کر دیتے تھے. وروباما کا لفظ آتا ہے, روباما کس کو کہتے ہیں, کبھی کبھار, کبھی کبھار بازار کے کسی معاملے کو ان کے سپرد کر دیتے. قاضی ابو عباس احمد بن سعید اس بارے میں لکھتے ہیں, حکم تو عام طور پر کیے جانے والے عمل سے ثابت ہوتا ہے, شاذ و نادر یعنی کبھی کبھی بات سے حکم ثابت نہیں ہوتا, اور یہ واقعہ بہت شاذ و نادر ہے, یعنی ایسا ہوا بھی اگر کبھی تو کبھی ایک دفعہ ہوا ہوگا, یہ ایک پرماننٹ چیز نہیں تھی. اسے کے ثابت ہونے کی صورت میں اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ان کے سپرد کیا ہوگا جس کا تعلق صرف خواتین سے تھا. قاضی مجیلدی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ شاید کہ وہ بات خصوصی طور پر عورتوں ہی کے متعلق تھی, اور ڈاکٹر امام نے اس روایت کے بارے میں لکھا کہ ہماری نظر میں صحیح بات یہی ہے کہ اس روایت اور اسی طرح کے دیگر آثار کا تعلق ایسے نسوانی معاشروں سے ہے جہاں بیچنے اور خریدار سب عورتیں ہوں. جیسے گزشتہ زمانے میں عام حمام صرف عورتوں کے لیے ہی مخصوص جگہیں ہوتی تھی, یہ بات نظام کے اعتبار سے زیادہ مضبوط اور شرعی ہے. بات سمجھ گئے, یعنی ایسا تو بازار جہاں ہے ہی صرف عورتیں تو وہاں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہاں مردوں کا انجیکشن نہیں. دیکھیے چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ اسلام کوئی دشمن نہیں ہے عورتوں کا, لیکن عورت کو پٹنے سے, عورت کو برے حالات میں پڑنے سے بچاتا ہے. پسندیدہ عمل جو نہیں ہے وہ کہہ کہ عورت مرد کی مکسنگ ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے مسلمان ملک میں کتنے بازار ہیں جو صرف عورتوں کے, اور کتنی دکانیں جو صرف عورتوں کی, اور وہاں صرف عورتیں ہی جاتی ہیں آٹے میں نمک کے برابر. چند ایک پرائیویٹ دکانیں ہوں گی چھوٹے لیول پہ, اور اگر ہوں تو دور بھی ہیں, ڈھونڈ کے جائیے, مہنگی بھی ہیں, جائیے وہاں سے اپنی پرسنل چیزیں لے لیں. اور آپ دیکھیے کہ جب مردوں سے چیزیں خریدتی ہیں عورتیں, اور وہ چیزیں جو اسپیشلی عورت کے حسن کو نکھارنے والی میک اپ کی چیزیں, پھر انہیں سے مشورے کر رہی ہوتی ہیں, جیولرز پہ جا کے جو کچھ عورتیں کرتی ہیں, اور جو انہیں سے پوچھتی ہیں یہ سج رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے, میں کیسی لگ رہی ہوں, تو آپ سوچیے کہ یہ تو پھر ساری حدیں پامال کرنے والی بات ہے. سیدھی سی بات ہے, جس چیز سے اسلام نے روکا ہم اسی پہ آگے. عورت نے خوبصورت بننا ہے, آپ کو پارلر کی ضرورت ہے, آپ ایسی جگہ ہیں جہاں عورتوں کی بیوٹی کا خیال ہے, اس کی مساج ہے, خطوں میں رہتے ہوئے ہر چیز ہے, آپ عورتوں میں جا کے فائدہ اٹھا لیجیے. لیکن آپ اگر اب ہونے کیا لگا کہ کہتے نہیں مردوں کا مساج اچھا ہے, اب آپ ذرا امیجن تو کریں, اور ایک عورت ہے وہ مرد کا مساج کرے, اس سے بڑھ کے پھر رہ کے جانا ہے پیچھے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی کی وہ بات چاہتا تھی کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ گناہوں کا نام بدل کے گناہ ہوں گے, شراب نام بدل دیا جائے گا اور زنا کا نام کچھ اور ہو جائے گا. تو بہرحال عقل میں آتی ہے یہ
بات کی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے میں دیر لگے. پھر اسی طرح سے ظافر قاسمی کی غلط فہمی اس قصے سے, جن لوگوں نے شفا کے قصے سے دلیل لیتے ہوئے ٹھوکر کھائی یعنی غلطی کی, ان میں لبنان کے ایک استاد ظافر قاسمی ہیں, ان کا واقعہ ہے نیچے. کیونکہ بک پڑھیں تو ہمیں یہ سارا پڑھنا پڑے گا ورنہ ہمارا دل مطمئن ہے اس پہ. آپ میں سے کسی کا ہے ایسا شک والا دل کے نہیں عورتوں کو ضرور ہی جا کے کھڑے ہو کے وہاں ایسی باتیں کرنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری بک میں لکھی ہوئی ہے تو ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. استاد ظافر قاسمی کی تحریر ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے شفا کی عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے تقرری کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب بازار تشریف لے جاتے تو ان کے ہاں جاتے. پھر استاد قاسمی نے ابن جوزی کی عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عبارت میں ان کی جائے عمل کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو اپنے گھر میں ہوتی, لیکن وہ تو بددیانت لوگوں کو ادب سکھانے, ان کی نگرانی کرنے, غرض کے اپنی ڈیوٹی کے ادا کرنے کی خاطر بازار میں تھی. بہرحال ان کی یہ ساری جو تحریر ہے اس کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص اپنی دلیل کی عمارت صرف مفروضوں پر قائم کرے گا. حافظ ابن جوزی کی عبارت جو تفسیر استاد قاسمی نے کی ہے, معلوم نہیں لغت کی کون سی کتاب اس کی تائید کرتی ہے. کیا اسر فاروقی میں بددیانت لوگوں کو ادب سکھانے اور ان کی نگرانی میں محتسبین کے دفاتر قائم کیے جا چکے تھے؟ یعنی اس وقت تک تو اتنا آرگنائز سسٹم بنا ہی نہیں تھا کہ کرڑ کے تھے. آج سعودی عرب میں ایسے ہیں, پاکستان میں نہیں ہے, اتنے ہوں گے بھی تو وہ پولیس تک ہی کیس جائے گا نا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر کے دور میں اتنا آرگنائز سسٹم ہی نہیں تھا کہ وہاں ایسے شعبے قائم کیے جائیں. اصل صورتحال یہ تھی, اب ساری باتیں تو مفروض ہیں, ٹھیک کیا تھا کہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا. حضرت عمر جب مسجد سے نکل کر بازار کی طرف تشریف لے جاتے تو شفا کے گھر جاتے. امام مالک کی بیان کردہ روایت پڑھنے سے ساری صورتحال سمجھ آتی. اب یہ وہ سارا جو تجسس ہمارے بھی ذہنوں کا تھا وہ کھل جائے گا. روایت کے ابو بکر بن سلمان بن نبی حسمہ نے روایت کی, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن نبی خسمہ کو فجر کی نماز میں نہ پایا, یعنی ایک صحابی ہے اور وہ فجر میں نہیں آئے. پھر عمر بن خطاب بازار کی طرف گئے اور سلیمان کا گھر بازار اور مسجد نبی کے درمیان تھا. ان کا گزر ام سلیمان الشفا کے پاس سے ہوا تو انہوں نے ان سے فرمایا, میں نے نماز میں صبح سلیمان کو نہیں دیکھا, یعنی ان سے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھ لیا. انہوں نے جواب دیا, وہ رات نماز پڑھتے رہ گئے, یعنی رات کو اتنی لمبی تہجد پڑی کہ فجر کے وقت آنکھ لگ گئی. بات واضح ہے. حضرت عمر نے فرمایا, یقیناً مجھے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ پسندیدہ. اب آپ دیکھیے, ایک بیوی سے اس کے شوہر کی نماز کا اگر پوچھ لیا تو کیا یہ وہ سے یہ کہانی بن گئی کہ اس کو نامینیٹ کیا تھا؟ آپ یہاں سے دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتی ہے. تو زرکلی کی تحریر پر قاسمی کا تبصرہ, یہ لکھتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار بازار کا کوئی معاملہ انہیں سونپ دیتے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے استاد قاسمی نے لکھا کہ ہمارے شیخ زرکلی کا یہ کہنا کہ وہ کبھی کبھار اور کوئی معاملہ ان کے ثبوت کرتے, یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے, روایات میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے. بہرحال ان کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, اور ہمارا بھی اس میں دل کھلا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ابھی تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ, آپ کے میرے لیے اس بات کی حجت نہیں ہے کہ ہم ہر وہ کام کرنے لگ جائیں جس کو کوئی دوسرا کرے. دیکھیے آج کا دور تو یہ آ گیا ہے کہ اگر ہم سب, میں اور آپ اور سارے ہماری دنیا میں جو بھی ساتھی ہیں, اگر ہم اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کر لیں نا, آپ اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں, میں اپنے گھر کی ذمہ داری لے لوں, تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. سچ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر بندے نے اپنا اپنا کام چھوڑا تو سارا کام پڑ گیا حکومت میں. حکومت کو کہاں روک ٹوک کی ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ خود نہیں کرتے. بس آپ دیکھیے, مثال دیتی ہوں صفائی سے. اب میں اور آپ اپنے گھر کی صفائی کر لیتے ہیں نا, تو ہمیں کبھی کسی کو کہنا نہیں پڑا. گورنمنٹ اندر آ کے میرے گھروں کی صفائی نہیں کرتی. گلی کی صفائی, محلے کی, باہر روڈز کی صفائی, ہم کہتے ہیں کچرا ہے, گند مچا ہوا ہے, کرتے نہیں ہیں, نیت ٹھیک نہیں, مثال ہے. تو بھئی آپ سارے ہم مل کے خود ہی کروا لیتے ہیں. 10 گھر ادھر ہیں, 10 ادھر ہیں, 20 گھر ہیں اس گلی میں. ہم سارے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر ایک شخص کو رکھے, وہ روز صبح اٹھ کے جھاڑو پھیر دے, ہمارا کام آسان ہو جائے گا نا. جس طرح ظاہری صفائی اگر ساتھ ساتھ رکھی جائے اور اپنے ان پہ کر لی جائے تو گندگی نہیں پھیلتی, اسی طرح گناہوں کی گندگی بھی تبھی پھیلتی ہے جب ہم اپنی انفرادی کوششوں کو چھوڑتے ہیں. آپ دیکھیں اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد ہمیں ضرور اس چیز کی فکر لگنی چاہیے. بلیو می ہر بندہ ہم میں سے اور ہر بندی جو صفائی پسند ہے وہ برائی نہیں دیکھ سکتی. لوگوں کے تو ہم کہتے ہیں فلاں بہت صفائی پسند ہے, فلاں بڑا نفاست پسند ہے, یہ کہتے ہیں نا, وہ تو یوں کر کے دیکھتے ہیں, مٹی تو نہیں ہے, ڈسٹ تو نہیں ہے, ماسیاں کام کرتی ہیں بےچارے ان کے پیچھے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہاں اگر یہی دقیق اور باریک نظر ہماری برائیاں دیکھنے پہ چننے پہ لگ جائے تو کیا ہمارے گھر اور ہمارے گھر والوں میں گندگی رہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں, میرے اندر کیا کمی ہے اس کو دور کریں. دیکھیں ساری کوششوں کے باوجود بھی سب کچھ دور نہیں ہوگا, لیکن کم از کم کوشش کرنے سے ہمیں احساس تو رہے گا نا. میں نے اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھایا, اگر آپ سمجھنا چاہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم تھوڑا سا ویٹ کانشیس ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیئرفل رہتے ہیں نا. کبھی ہیوی کھا لیا تو اگلے دن نہ کھایا, ایسا ہوتا ہے نا, اور کبھی کیئر فری ہو کے چھوڑ دیں سب کھانا ہے تو کیا ہوتا ہے, ویٹ بڑھ جاتا ہے نا. ہر معاملے کو آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں نا تو آپ بہت کیئرفل ہوں گے, کھانا پکا رہی ہوں وہ چیز نہ اوپر گر جائے, پسینہ نہ آ جائے. لیکن جب کپڑے گندے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جو گرنا گر لیں, اب ایک دفعہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں, پھر ہی صفائی کریں گے نا. بس اپنے لیے آپ اور میں, دیکھیں ہمارا فرض بنتا ہے, ہمارے پیار کا یہ اظہار ہے کہ ہم اپنے پیاروں میں برائی کو روکیں اور ٹوکیں. نہیں آج روک رہے, میں نے ایک جگہ جملہ بولا تھا کسی تفسیر کی کلاس میں, جو آج اپنے پیاروں کو برائی کرتا دیکھ کر نہیں روکتا اس کی سزا وہ قیامت کے دن ان کو جہنم میں جلتا دیکھ کر بھگتے گا. دکھ تو پھر بھی ہمیں ہی ہونا نا, ہم چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں, اس پہ میں نے بہت دفعہ اس دفعہ بھی بات کی ہے, پہلے بھی کرتی ہوں, کہ جب ہم دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے اور ہم خود نہیں روکتے اور برائیاں کرتے ہیں تو اس کی سزا دیتے ہیں. ہماری بیماریاں, ہماری پریشانیاں, ہماری تکلیفیں, آج آپ دیکھیے کون ہے جو مطمئن دکھتا ہے, الا ماشاء اللہ. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور کا ولی ہے وہ, جو مجھے کوئی غم اور خوف نہیں ہے, مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں, وہ ولی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہر بندہ پریشان ہے. تو کیا اب نہیں ہے چیزیں ہمارے پاس؟ پیسہ ختم ہو گیا, آپ اپنے اوپر لے کے دیکھ لیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے, پہلے ہزاروں کی بات تھی, پھر لاکھوں میں گئی, پھر کروڑوں میں گئی, اب اس سے اوپر جا رہی ہے نا. پیسہ تو بہت ہے. جتنے کپڑے آپ بنتے ہیں, آج سے 20 سال پہلے بنتے تھے, جتنے جوتے آج آپ کو مارکیٹ میں دکھتے ہیں, کیا اتنے جوتے آج سے 15 سال پہلے دکھتے تھے؟ تو چیزوں کا تو بہت اضافہ ہے. آپ پکانے کو دیکھیں, چلیے کھانا پکتا تھا, ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا تھا تو کیا پکتا تھا؟ آلو گوشت اور ساتھ گجریلا, ہاں, یعنی دعوت کی بات ہے گھر میں, ایک دن دال, ایک دن سبزی, ایک دن کوئی اور چیز ہوئی. اب دعوت پکے تو یہ نہیں فکر ہوتا پکانا کیسے ہے, یہ فکر ہے کیا پکانا, اتنی ورائٹی ہے, اٹالین ہے کہ چائنیز ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا پھر اتنی خوش ہیں لوگ ہمیں دے کر جاتے ہیں؟ تعریفیں کرتے ہیں اسی لیے کہ کریں گے تو آپ ان کو بلائیں گے, تعریفیں کر کے کھانا کھا لیے تو کیا بڑی بات ہے. ہر چیز میں ایکسیسیونیس ہے, ہر چیز میں ہمارے پاس جاتی ہے, بٹ خوشی نہیں ہے, محبت نہیں, مٹھاس ختم ہوگی. یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم پھیکی سکنجوی پی رہے ہیں. ریئلی نہ رشتوں میں پیار, ہم صرف دوسرے کے لیے کچھ کر دکھانے کو محبت کہتے ہیں. کوئی آیا 10 کھانے پکائے, کوئی آیا اس کو 10,000 کا جوڑا لے کر دیا, کوئی آیا اس کو یہ کیا, یعنی ایکسیسیونیس سے اپنی, اور وہ بھی اصل میں اپنا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنے نام کی خاطر لاکھوں کا کھلاتے ہیں, ہزاروں کا, لاکھوں کا, اور بعض دفعہ دوسروں کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. تو بس اپنی فکر کریں. میں تو یعنی یہی سوچتی ہوں ہمیشہ, جاتی ہوں اور آج اس موضوع کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ شاید اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا. یہ جس کو جس دن احساس ہو گیا نا, اس دن اس کی خوشیوں کا آغاز ہو جائے گا. یہ لکھ لیں آپ, جنک نظریں لوگوں پہ رہی آپ قیدی ہی رہے. ان کی آنکھوں میں جھانک رہے ہوتے ہیں, کوئی تعریف کے چند بول بول دے, ان کے ہلتے ہوئے لبوں میں اپنی میں سننا چاہتے ہیں, اس کی تعریف کا مجھے کیا فائدہ جو خود اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیسے کر لے سارے میری تعریف, مجھے کیا ملنا. اور ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, قیمتی وقت ہم صرف دوسروں کی دل جوئی میں لگا دیتے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہم دوسروں کی دیکھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں چپ کرو برا لگتا ہے, برا کون بنے. اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنے کو دن ہیں اس دنیا میں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے نا کہ دنوں کی پونجی بڑی تھوڑی ہے, اپنے اوپر لے کل آخری دن ہے زندگی کا, تو آج کیسے گزاروں گی؟ بس اسی طرح سے زندگی گزارے. اصل بات یہ ہے فوکس نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے زندگی میں کرنے کیا آتے. ہمارا حال ہے جیسے آپ کسی کو بھیجیں دودھ لینے اور وہ وہاں جا کے گڈیاں پتنگے اڑانے لگتے, بعد میں آئے تو کہ وہ بھول ہی گیا, میں تو گڈی اڑانے میں لگ گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں یہ آ گیا. ہم یقین کریں ڈسٹریکٹڈ اور ڈیٹریکٹ لوگ ہیں, اپنا رستہ چھوڑے ہوئے لوگ ہیں. خاص طور پہ مجھے اپنے ملک میں آ کے شدت سے احساس ہوتا ہے. سب سے سستی چیز ادھر جو دن بہ دن سستی ہو رہی ہے, آپ کہیں گے وہ بھی ہے کوئی, وہ وقت ہے, ٹائم کلنگ. کبھی کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے نیٹ پہ کچھ ایڈ کر کے کرتا ہے تو ہم تو اپنی گھر میں کھیل کھول کر رہے ہوتے ہیں. تو زندگی کو ریئلٹی بیس میں, آپ کو کس سے خوشی ملتی ہے, اپنے لیے کہا کریں, کیا پہنوں کہ میں خوش ہوں, کیا کھاؤں کہ میں خوش ہوں, میرے گھر کی ڈیکوریشن کیسی ہو کہ میرے لیے بڑی کمفرٹیبل ہے, آتے جاتے وہ ڈیکوریشن بھی میرے ہی پاؤں کا ناخن نہیں توڑتا, پھر میں نے اس کو ادھر نہیں رکھنا, یہ جتنا بھی خوبصورت لگ جائے لیکن یہ میرا بت نہیں بن سکتا. اپنی زندگی کو انجوائے, اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. اب دیکھیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا لوگوں کو بیماریاں لگ گئی ہیں صرف اس لیے کام کر کر کے, خدمت کر کر کے, یہ بھی ایک قسم کا نیگیٹو رویہ. اور جن کے لیے کیا نہ وہ خوش, نہ جنہوں نے کیا وہ خوش. بہرحال اگلا قصہ جو یہ حضرت سمرہ کا ہے, سمرہ رضی اللہ عنہا کا بغرض احتساب بازار میں نکلنا اور اس کی حقیقت. بازار میں لوگوں کے باسیت مختصبہ مقرر کرنے اور بعض لوگوں نے حضرت سمرہ بنت نحیق کے بازار میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر نکلنے سے دلیل لی ہے. حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں سمرہ بنت نحیق رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو پایا اور لمبی عمر پائی. وہ بازاروں میں سے گزرتی اور نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی تھی, اور دوران احتساب لوگوں کو اپنے پاس موجود چھڑی سے مارتی. اب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اس قصے پر تبصرہ, حافظ ابن عبد البر نے اس قصے کو بلا سند ذکر کیا. اس سے استدلال سے پہلے اس کا ثابت کرنا ضروری ہے, یعنی اس کی دلیل نہیں ملتی ہمیں, ریفرنس نہیں ہے اس کا. اگر یہ واقعہ سچ ثابت بھی ہو تو اس میں یہ تو نہیں کہ رسول اللہ نے یا خلفائے راشدین میں سے کسی نے ان کو مقرر کیا تھا. ایک دین و ادب والے معاشرے میں کسی بڑی عمر کی عورت کے بازار میں گزرتے ہوئے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے عورت کے بحثیت محتسبہ متعین پر استدلال کرنا دور کی کوڑی لانا. کیا سمجھ آیا کہ یہ جو واقعہ ہے کہ ایک عورت جاتے ہوئے رستے میں لوگوں کو روکتی تھی, تو آج بھی بہت ساری امی ہیں, بہت ساری مائیاں ہیں, تو اب اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اس کو کیا, اور یہ اس کا یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بالکل کر ہی نہیں سکتے. آپ گئی ہوئے رکی ہیں باہر, آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے, اگر آپ کسی کو روک ٹوک دیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اب آپ عورت ہیں اور آپ مردوں کے منہ لگ جائیں. یعنی ایک سسٹر نے اپنا واقعہ سنا تھا جو بہت ہی حیا کے منافی ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں شروع شروع کی بات ہے, آج کل تو اب اس کے بغیر تصور نہیں کپڑے بکیں, لیکن اس دور میں نئی نئی یہ جو ڈمیز تھی نا, یہ درزیوں نے اور شاپس پہ کپڑے بیچنے انہوں نے لگانی شروع کر دی تھی. پہلے آپ کو تو ہمیشہ ہینگرز پہ کپڑا بکتا تھا, اب اس کو ڈمی کیا, ایسا ایسا چہرہ اتارا تھا, اب چہرے بھی لگ گئے, اب اس کے پورے فگرز بن گئے. تو ان کو وہ مطلب کسی دکان پہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس دیکھا کہ اسی ڈمی کے کپڑے والا ڈیزائن مانگ رہی تھی لڑکی, تو اس نے سب کے سامنے اس کو اتارا, تو وہ اس پہ انہوں نے کچھ بات کی تو اس نے چڑ میں آ کر اس سے بھی برا کام کیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت جو کسی کو برے بات سے روک رہی ہے ایسے وقت پہ, تو اس کا فائدہ زیادہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ تو آپ جائیں نہ. میں تو کہتی ہوں 100 باتوں کی ایک بات ہے, جہاں آپ کو لگتا ہے شرم ہوتا ہے آپ نے جا کے جلنا کھڑنا کیوں ہے, پھر اس سے سوسائٹی میں عورتوں ہی عورتوں کے بیچ میں 2-3 طبقے بن جاتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی اللہ کے نبی کے دور میں. چوتھی جو ہے محتسبہ کے اہل بازار سے زیادہ آگاہ ہونے کا مفروضہ اور اس کی حقیقت. بعض فاضل معاصرین, معاصرین کہتے ہیں ایک ہی دور کے لوگ اثر سے, انہوں نے تحریر کیا کہ معاملات کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کے بازار میں یا بازاروں میں عورتوں کے مخصوص حصوں میں منصب احتساب پر کسی خاتون کو فائز کیا جائے, تاکہ وہ گاہک کے روپ میں بازاروں میں جائے اور عورتوں سے لین دین کرنے لے دکانداروں کے احوال اور سیرتوں سے آگاہ ہو. اس مقام پر ہمارا فاضل مصنف سے یہ سوال ہے کہ وہ محتسبہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں یا محکمہ جاسوسی میں کام کرنے والی خواتین کے متعلق؟ بازار میں بحثیت محتسبہ کسی بھی خاتون کی تقرری کی صورت میں سے گھنٹوں بازار میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑتا ہے, ایسی حالت میں وہ گاہک کا روپ دھار کر دکانداروں سے اپنی حقیقی حیثیت کیسے چھپا سکتی ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ صرف چند دنوں کے لیے کام کرے گی, دکانداروں کے اس کو جاننے پہچاننے سے پہلے ایک دوسری عورت کو اس کی جگہ محتسبہ مقرر کر دیا جائے گا, تو اس سے بارے میں ہم کہیں گے کہ بازاروں میں احتساب کرنے والی بحثیت ذمہ دار عورتوں کا لشکر ہم کہاں سے لائیں گے؟ صورتحال تو یہ ہے کہ بازاروں میں احتساب کرنے والے باصلاحیت موضوع اور ذمہ دار مرد بھی مطلوبہ تعداد میں میسر نہیں ہوتے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستقل ایک عورت کو اتنا نہ بھی کام دیا جائے تو ایک عورت کو تھوڑی دیر رکھا جائے پھر وہ چلی جائے تو پھر دوسری کو لے آ جائے, تو اس میں تو بلکہ اور بھی بگاڑ کی باتیں ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ کہ ایسا نہیں کیا جاتا. پانچواں اور پھر اس کے بعد دو اور پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. مختصبہ مقرر کرنے کا عورت کے بازار جانے پر قیاس اور حقیقت. عورت کی بازار میں بحثیت مختصبہ تقرری پر استدلال کرتے ہوئے بعض فاضل معاصرین نے یہ بھی لکھا کہ جب عورت کا خرید و فروخت کی خاطر بازار جانا درست ہے تو بحثیت مختصبہ اس کو تعین کرنا کیوں نہ درست اور غلط ہوگا. یعنی کہ جب عورت بازار جا سکتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو برائی سے کیوں نہیں روک سکتی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی روح سے عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے. اس کا گھر سے نکلنا ایک استثناء. استثناء کس کو کہتے ہیں؟ ایگزمپٹڈ, چند خاص حالات میں, ہر حال میں نہیں لیکن وتھ کنڈیشنز. آپ کہہ دیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں بٹ شرائط کے ساتھ. جس کے اصول کی خاطر اسلامی آداب کی پابندی خواتین پر لازم ہے اور ان آداب کی پابندی خواتین کی بہت تھوڑی تعداد کرتی ہے. یعنی کون سی عورتیں کہ وہ پیچھے ہم نے نو پڑھی ہیں نا پابندیاں, آپ لوگوں کو تو یاد ہونی چاہیے کہ عورت گھر سے نکلے تو اس کے نو آداب ہیں. یہ کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھے نا, پھر نکلیں باہر پھر مزہ بھی آئے, پھر آپ کو احساس بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی لگے گا کہ نکلنا ہے تو ایسے نکلے. آج ہم عورتیں اگر صرف شرعی حدود میں رہتے ہوئے شاپنگ کرنی شروع کر دیں, بلیو می ہماری یہ ساری بازاروں کی حالت ٹھیک ہو جائے. اور یہ عورتوں کو دیکھ دیکھ کر, ان کی ادائیں دیکھ دیکھ کر, اور جو ان کے ساتھ پھر دکانداروں کا بات کرنے کا انداز ہے, جو اس میں وہ کلوزنس ہوتی ہے, گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. کبھی ہی کوئی اپنے شوہر سے اتنے لاڈ سے بات کرتا ہوگا جتنے لاڈ سے جیولر سے بات کرتی ہے. نہیں میں تو یہ لوں گی, میں تو آپ سے بنواؤں گی, میں تو ایسے ہی لوں گی, مجھے تو پہننا ہے, سج رہا ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے, دیکھیں ذرا میری طرف دیکھیں. یہ کوئی باتیں کرنے والی, یہ تو چیپ باتیں ہیں. یہ تو اس دور کی لونڈیاں بھی نہیں ایسا کرتی ہوں گی جو آج کی آزاد عورت. دیکھنے کا ساتھ غیر مرد ہے, نہ آپ کا اس کا خون کا رشتہ, نہ بھائی کا رشتہ, نہ بہن کا, خاندان کا بھی وہ مرد نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کس شہر کس طبقے سے روز اٹھ کے آتا ہے, پتہ نہیں وہ کیسے کردار کا مرد ہے, ہمیں تو نہیں پتا نا. اچھے ہی ہوں گے لیکن آپ اس کے ساتھ جا کے اتنے بے تکلف موڈ میں, اور ہم کہتے ہیں یہ ایٹیکیٹس اچھے ہونے چاہیے, دکھائیے نہ, کیجیے نہ. آپ اتنے لوچ سے نرمی سے بات کر کے مہذب بن جاتے ہیں لیکن اگلے کے دل میں کچھ بھی خیال آ سکتا ہے. دو ٹوک کلیئر کٹ بے تکلفی سے پاک گفتگو ہونی چاہیے جب ایک عورت جا کے مرد سے ڈیل کرتی. اور یہ اصول ہر جگہ ہے, آپ کہیں بھی جا کے انٹریکشن کرتے ہیں تو اس میں یہ آداب ہے. اب آپ بتائیں کہ جب یہ سارے آداب پورے کر کے کوئی عورت نکلتی ہے تو اس کے لیے پھر اس کے بعد تو کوئی اور گنجائش ہی نہیں رہتی. عورت کے لیے نکلنے کی استثنائی اجازت پر اس کا بحثیت مختصبہ بازار میں متعین کرنے کا قیاس درست نہیں. احتساب کا تقاضا ہے کہ منصب احتساب پر فائز خاتون گھنٹوں بازار میں گھومے پھرے. خواتین کو اس طرح گھنٹوں بازاروں میں رکھنا بجائے خود ایک برائی ہے بلکہ برائی اور شر اور فساد کا منبع و ماوا ہے, اور اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے مقدور بھر کوششیں کریں. یعنی یہ بات تو آپ کو مجھے بھی سمجھ آتی ہے نا کہ اگر کوئی عورت کثرت سے بازار جانے لگ جائے, روز جانے لگے تو خرابی بڑھے گی نا. ایک تو چلے اپنی نمائش اور اپنی عزت, دوسرا پیسے کا کتنا زیان. ہر دن ایک چیز لے آئے گی اور دو چیزیں وہاں سوچ کے چھوڑ آئے گی, جو کل لینے جائے گی, کل وہ لینے جائے گی تو ایک اور چھوڑ آئے گی, تو وہ پریشان کتنی رہے گی. اور سچ بتائیں, آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے تو اب تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا, لیکن جب کبھی بازار جاتے تھے آ کے سر میں درد ضرور ہوتی تھی. میں ساتھ ہی سوچتی تھی کہ یہ میرا آج کے گناہ کا کفارہ اللہ نے لے لیا. پکی بات ہے سر میں درد ہوتی تھی جس کو بازار جانا, ہمارے عرف میں کہتے ہیں جلدی جلدی کام کر لو آج بازار جانا, بیگ تیار ہو رہے ہیں, تھیلے بن رہے ہیں, اور کئی لوگ نمازیں ہم ساتھ نہ پڑھ لیں, دو بازار میں جانا نا تو اصل ساتھ ہی پڑھ لیں. جس اہتمام سے چار پانچ گھنٹے کی بات, اور سچی باتیں مائنڈ نہ کریں اگر کسی کا ایسا کوئی عمل ہو. میں بھی چند دن پہلے کہیں سے گزری, میرے ہسبینڈ نے نماز پڑھنی تھی تو ساتھ ڈرائیور بھی تھا, تو میں نے کہا کہ آپ مجھے ادھر ہی اتار دیں, ایک چھوٹا سا کام تھا تو میں وہ اسی ایک دکان کو دے دوں, تو آپ نماز سیکھتے تھے, مسجد میں جگہ نہیں تھی, وہاں نہیں جا سکتی تھی. تو بہرحال قصہ مختصر, میں وہاں سے گزر کے جہاں مجھے کام تھا میں گئی تو وہ بازار کا رستہ تھا, کھلی سڑک ہے, چوک ہے, اور عورتیں آلو چھولے کھا رہی, اور وہاں وہ تکے کباب بن رہے, اور کھلے روڈ پہ اپنی مائیں بہنیں ہماری سسٹر چاروں طرف لوگ بیٹھے اور وہ پارٹی موڈ میں کھانے کھا رہی ہیں. میں سوچوں کبھی ہم بھی کھاتے تھے, یعنی کبھی مجھے یاد ہے کہ ہم بھی کھاتے تھے, کہ کھلے آنگے بند کیبنوں میں پردے میں عورتوں کا حصہ, جاؤ آلو چھولے لے آؤ, چنے چاٹ لے آؤ, تب شاید وہ بھی برا نہیں لگتا, کیونکہ جب چار گھنٹے بازار میں رہیں گے تو بی پی تو لو ہونا ہی ہے نا. لیکن یہ اب تو کھلی چور میں آپ کی لیبرٹی میں جا کے دیکھیں, مین روڈ پہ عورتیں بیٹھی دوستیں سہیلیاں اپنے کھانے کھا رہی ہوتی ہیں اور چاروں طرف لوگ پھر ہیں. مجھے لگے ان سے زیادہ نا سمجھ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور کسی کے ساتھ ان کا مرد نہیں تھا, کیونکہ اکثر ہمارے کلچر میں عورتیں ہی مل کے شاپنگ کرتی ہیں. مردوں میں اتنا صبر ہے کہ آپ کی لیبرٹی میں دو گھنٹے گزارے ہیں؟ وہ تو آپ کو بھی نہ جانے تھے نیکسٹ ٹائم. بلیو می کہ مرد میں اتنا صبر نہیں ہے جتنا صبر ہم عورتیں بازاروں میں جا کے کر لیتی ہیں. پھر چھٹا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ بازار نسواں یعنی عورتوں کے بازار میں مختصب مرد کا باعث فساد ہونے کا دعویٰ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف عورتوں کا بازار ہے تو وہاں اگر مرد کو اس کام پہ ذمہ دار بنا دیا گیا تو بڑے فتنے ہوں گے. اس کا تھوڑا سا پڑھتے ہیں. بس فاضل معاصرین نے یہ بھی تحریر کیا کہ بازاروں میں عورتوں کے مخصوص حصوں پر مردوں کی تکرری باعث فساد ہوگی. اس استدلال کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ دریافت کرنا شاید مناسب ہو کہ بازاروں میں عورتوں کے مخصوص حصوں سے کیا مراد ہے. کیا اس سے مراد وہ حصے ہیں جہاں بیچنے اور خریدنے والی سب عورتیں ہوں, یا وہ حصے مقصود ہیں جہاں بیچنے والے مرد اور خریدار عورتیں ہوں؟ اسی کاتب نے پانچ سطروں بعد میں جو کچھ تحریر کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مراد وہ بازار جہاں بیچنے والے مرد اور خریدنے والی عورتیں ہوں. انہوں نے لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے بازار میں اختصاب کی ذمہ داری کو بہترین انداز میں سر انجام دینے والی خاتون ہوتی ہیں, کیونکہ وہ خواتین سے لین دین کرنے والے تاجروں کی سیرت و امانت کی خوب اچھی طرح چھان پھٹک اور جانچ پڑتال کر سکتی ہیں. اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کے بازار میں منصب احتساب پر فائز مرد کا وجود باعث فساد ہے تو دکاندار مردوں کا وجود جن میں نیک اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں باعث فساد کیوں نہیں؟ اگر اس قسم کے بازار میں مختصر مرد کی وجہ سے عورتوں اور مردوں میں اختلاط یعنی مکسنگ ہوتی ہے تو کیا مرد دکانداروں کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے اختلاط نہیں ہو سکتا؟ کیا مختصبہ کی تکرری سے اس قسم کے بازاروں میں اختلاط کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا مختصبہ کو تعین کرنے کے ساتھ دکاندار مردوں کو اس بازار سے باہر نکال دیا جائے گا؟ یعنی ساری باتوں کا خلاصہ کہ ایسا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. آخری بات ہے ساتواں پوائنٹ کے کہ عورتوں کو معاملات سونپنے والی حدیث کی خلافت کے ساتھ تخصیص اور اس کی ذات. بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لئی یفلح قوم ولو امرهم امرات, عورت کو اپنا معاملہ سونپنے والی قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی, منصب خلافت کے ساتھ خاص کر دی. یعنی یہ بات کہ عورت کسی ملک کی حکمران نہیں بن سکتی, یہ حدیث ہے, سچ حدیث ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہماری رائے میں اس حدیث کا تعلق منصب خلافت سے ہے. ایک اور صاحب نے تحریر کیا, اس حدیث شریف کے معنی اور بازار میں عورت کا مختصبہ مقرر کرنے کے مفہوم میں بہت فرق ہے. ان حضرات کا یہ کہنا درست نہیں. حدیث میں الفاظ عام ہے, جہاں بھی لوگ اپنے معاملات عورت کے سپرد کریں گے فلاح و سعادت سے محرومی ان کا مقدر بن جائے گی. جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اہل فارس کے کسرا کی بیٹی کو حکمران بنانے کے موقع پر یہ حدیث ارشاد کی, لیکن اس پس منظر کے پیش نظر اس کو منصب خلافت کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں, کیونکہ عام عقیدہ بعموم لفظ لا بخصوص سبب, لفظ کے عموم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے, خاص سبب کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہماری ساری گفتگو میں عورت کو بازار میں مختصبہ مقرر کرنے کی ممانعت کا تعلق پہلی بات کیا ہے کہ جہاں عورتیں اور مرد دونوں ہوں گے وہاں عورت کو نہیں رکھا جائے گا. دوسری بات ہے اگر بازار ایسا ہو جہاں بیچنے والی خریدنے والی سب عورتیں ہوں تو عورت ہی ایسا کام کرے گی, کوئی حرج نہیں. جیسے آپ دیکھیے حرم میں آپ جاتے ہیں مکہ میں مدینہ میں تو عورتوں کے حصے میں عورتیں مقرر کی ہوتی ہیں انہوں نے, جو عورتوں کو ٹیکل کرتی ہیں ان کو بٹھاتی ہیں. خاص طور پہ مسجد نبوی میں تو بہت اچھے طریقے سے خواتین کی تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے, صبح فجر سے اشراق تک آپ دیکھیے کہ وہاں مختلف لینگویجز میں ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس طرح تو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی مرد کی بحثیت مختصر وہاں تقرری نہ کی جائے. اسی طرح سے تعلیمی اجتماعی اور دیگر ادارے جہاں صرف خواتین ہو وہاں بھی خواتین ہی کو متعین کیا جائے گا. بس عورتوں کا کالج ہے, یونیورسٹی ہے, کوئی صرف عورتوں ہی کا سینٹر ہے تو وہاں عورتیں ہی ہوں گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بات تو عقل میں بھی سمجھ آتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سب کو ان چیزوں پہ غور کرنے کا موقع دے. ساری بک پڑھنے کے بعد اس ٹاپک کے بعد جو خلاصہ ذہن میں آتا ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں. تو پہلی بات جو ہم نے اس ٹاپک میں کور کی وہ کیا تھی کہ مردوں کی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد ہوتی بھی برائی جو ہے اس کو دیکھ کر اس پہ لوگوں کو روک ٹوک رکھیں, اچھے طریقے سے بات کریں. اور اس پہ ہم سب کو واقعی سنجیدہ ہونا چاہیے. ہماری ماسیاں, ہماری میڈس, ہمارے ڈرائیور, ہمارے مالی بابا, ہمارے گھر کے اندر رہنے والے لوگ جو بھی ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ 6 نوکر ہیں گھر میں, تو پھر 6 کی ذمہ داری آپ پہ. آپ کہتے ہیں 6 کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ 2-2 کر کے 12 روٹیاں پکانی پڑیں گی, ان 6 کو کھانا دینا پڑے گا, پھر ان کو گرمی سردی شب رات جوڑا دینا پڑے گا. وہ تو ہے ہی ہے, بٹ ان 6 کی نمازیں, ان 6 کا اخلاق, ان 6 کے اندر کو برائی نہیں, یہ بھی آپ کی میری ذمہ داری ہے. کیونکہ حدیث ہے کلکم راعیون وکلکم مسئولن عن رعیتہا, ہر بندہ جو بھی اس کے انڈر آ جاتا ہے نا, وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ومرات عورت کے لفظ بولے کہ عورت اپنے گھر کے سارے لوگوں کی یا اس کے معاملات کی جو ہے وہ رہنما ہوگی. تو ذمہ داری بڑھے گی نا. آپ نے گھروں میں میڈس رکھی ہیں نا, آپ ان کو نماز پڑھائیں, آپ اپنے کام کراتے رہے, وہ نماز چھوڑ دیں. ڈرائیوروں کو ادھر سے ادھر بگاتے رہتے ہیں, ان بےچاروں کی نماز نہیں چلی جاتی ہے. یہ نہیں کرنا. الحمدللہ جو اچھے گھروں میں لوگ رکھتے ہیں, وہ تو اپنے ملازموں کو کھانے پانی پینے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, ان کو بھی اپنے ہی جیسا کھلاتے ہیں, تو پھر ان کی بھی نماز اتنی اہم ہے. اگر آپ باہر یا کپڑے پہنتی ہیں, تو اپنی میڈ کو بھی گھر سے نکلتے وقت اگر باہر آپ کے ساتھ جا رہی ہے, چادر اڑائیے, بایا پہنائیے. اب میڈ سے میں نے بات شروع کی ہے, تو آپ اس کے بعد ہر ایک کو اس پہ لے آئیے کہ آپ کی بیٹیاں کیا پہنتی ہیں, آپ کی بیٹیاں بہو بیٹیاں گھر سے کس حال ہولی جانتی ہے, کیا آپ کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے؟ ہے کیوں, وہ آپ کی بہو ہے, وہ آپ کی بیٹی ہے, وہ آپ کی بہن ہے, وہ آپ کی ماں ہے, آپ کے ذمہ ہے نا. تو ان باتوں میں انسان کو بہت کلیئر ہونا چاہیے. کسی بھی دور میں لوگوں نے اس بات کو ایک دم نہیں پسند کیا. اس کو سننے کے لیے جو دل تیار ہوتا ہے نا, وہ قرآن سے ہوتا ہے. میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں, آپ کو دوبارہ دے دیتی ہوں کہ ہمارے بچے, ہماری بیٹیاں ہماری نہیں سنیں گے, وہ اپنے دل کی سنیں گے, تو ان کے دل کو بدل دیں. جیسے میں نے اس دن بھی ایک جگہ مثال دی تھی کہ جیسے آپ کا یہ گھر ہے نا, آپ نے ایک میڈ رکھی ہے, تو آپ کی نیبر آئے, آپ کی میڈ کو بلائے اور کہے چلو میرے گھر میں جھاڑو دو, شاید ایک دن دے دے سوچ میں, شاید باجی مجھے کوئی 100 کا نوٹ دے دے گی, یار مروت میں دے دے. 2-4 دفعہ اگر دوسرے کی میڈ کو آپ بلائیں گے, میڈ نہیں آئے گی. آپ نے کسی کی میڈ سے کام کروانا ہے نا, تو آپ اس کو کہیں گے کہ اپنی میڈ کو کہنا یاد ہے یہ کر دے. آپ کی سن کے آپ کی میڈ آپ کی دوست کے گھر کام کرائے گی. یہ بات تو سمجھ آ گئی نا. بالکل اسی طرح سے ہمارا جو دل ہے نا, جسم میں دل, یہ ایک قسم کا ایسے جیسے اونر ہے, جیسے آپ ہیں. اور یہ جو آنکھیں, کان, ہاتھ, اعضاء, جن کی وجہ سے اکثر ہم گناہگار ہوتے ہیں, یہ غلام ہے دل کے. دل حکم دیتا ہے تو آنکھیں ٹھیک چیزیں دیکھتی ہیں, دل حکم دیتا ہے تو آنکھیں بری چیز دیکھتی ہیں, دل کانوں کو کہتے غلط سنو تو غلط سنتا ہے. اب سمجھ آ گئی نا. اب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں ٹی وی بند کر دو, بیٹی کو کہتے ہیں گانے نہیں سنو, مثال ہے. اس کی آنکھیں اس کے دل کی میڈ ہے, آپ کی نہیں. سمجھ آ رہی ہے, الجھی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. آپ نے کرنا ہے نا اگر اپنی بیٹی کو کہ وہ غلط نہ دیکھے, غلط نہ سنے, غلط نہ بولے, تو آپ اس کے دل کو کہیں, اس کو بولو. اپنی اولاد کے دل کو بولیے کہ وہ غلط نہ سنے دیکھے. تو اس کے دل کو بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن. سیدھی سی بات ہے, حضرت عمر کہتے تھے اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو, قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. ہم سارا دن بولتے ہیں, کئی ماؤں سے میں نے یہ بات سنی ہے, سارا دن بولتی ہوں. یہ تو غلطی ہے آپ کی, سارا دن آپ بولیں گے تو اثر کہاں رہے گا؟ غلط طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں. جن چیزوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے اس پہ نہیں لیتے, اور سٹینڈ لینے کے بعد ذرا خود پہ بھی تو ضبط کرنا ہی پڑتا ہے نا. کہہ دیے, مثال ہے بچہ فجر نہیں پڑھتا, ایک اصول بیٹھ کے پیار سے, نرمی سے, محبت سے بتا دیں, جس نے نہیں پڑھنی فجر وقت پہ, اس کا ناشتہ میں نے نہیں بنانا. اب آپ کہتے بھوکے جائیں گے, خود بنا لے, آتا ان کو بھی بنانا, میں نے نہیں بنا کے دینا. اب آپ کو بتا کہ یہ فجر پہ نہیں اٹھا بچہ یا بچی, اب آپ نہ پیچھے پھرے, بھوکا نہ جانا, کھا لو میرا, یہ ہے وہ ہے, پھر اس کو آپ بالکل اوور لک کرتے. ایک انسان کا بچہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, یقین کریں ہم خود ڈھیٹ بنا دیتے ہیں لوگوں کو. اور اس کو پتا ہے اما نے کہہ دیا میں نے تم سے بات نہیں کرنی, اور ٹھیک 5 منٹ بعد اما بات کر رہی ہوتی, کھانا نہیں دوں گی, اور 5 منٹ اما پوچھتی کیا کھاؤ گے, بھوکے نہ جانا, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, میری تو یہ ہے, تم تو میری اولاد ہو. نہیں, پھر آپ بھی رو لیں, کوئی نہیں بھوکا گیا, جانے دے بھوکا, کل فجر پہ اس کو اس کی وجہ سمجھ آئے گی. ہمیں سٹینڈ نہیں لینا تھا. میں کہتی ہوں محبت اتنی بڑی طاقت ہے, محبت فاتح عالم ہے, آپ نے سنا ہوگا. میں سوچتی ہوں اکثر, اور میں اکثر اپنے ساتھیوں میں دیکھتی بھی ہوں, وہ اپنی محبت کی زور پہ اپنے بھائی بہنوں سے تبلیغ دیتے ہیں. بھائی نماز نہیں پڑھتے تو بہن ان تو بھائی کو میسج کر رہی ہے جس میں رو رہی ہے, دو رہی ہے, پیار کر رہی ہے, میرا بھائی تمہیں پتا ہے اتنا اچھا میرے بھائی یہ ہے, بھائی تم نماز پڑھا کرو اور تم نماز پڑھو گے تو میں یہ کروں گی, پھر ان کو لالچ دے. یعنی بڑے بہن بھائیوں کی بات کر رہی ہوں کہ بیبیز کی نہیں بات کر رہی. تو وہ بہن کا پیار اتنا ہوتا ہے اس میں کہ بھائی کہتا ہے اب اس کو میں کیا بنا کروں, چلو میں کوشش کروں گا. اس طرح سسٹرز ہیں وہ یہ واٹس ایپ کی کلاسز ہیں یا ایپس ہیں, میسج چھوٹے چھوٹے میسج کلپس وہ بھیجتی ہیں اپنے گھر والوں کو اور ساتھ کہتی ہیں میں تمہیں اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہی ہوں اس کو ضرور سننا. پہلے بھیجتی تھی لوگ نہیں سنتے تھے, اب کہتی ہیں سننے لگ گئے. ہم پیاروں کو زیادہ دیر تک ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ جو محبتوں کی بات ہے اس کو میں کہتی ہوں اپنے لفظوں میں کہ ایموشنل پریچنگ. لوگ تو کہتے ہیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں آپ, مثلا جیسے ماں کہتی تھی کبھی کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی, اب تو ماں نے دودھ ہی چھوڑ دیا تو وہ جملہ بھی بدل گیا. لیکن یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہے, ایموشنلی دوسرے کو پریچ کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں, ہسبینڈ کو بولیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے میں پڑھتی ہوں, ہم دونوں ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ پیار سے کہیے میں نے آپ کے بغیر نہیں جنت میں جانا, اٹھیے چلیں دونوں پڑھتے ہیں, چلیے آپ جماعت کرائیں میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں, چلیں نماز پڑھتے ہیں مل کے, پھر مل کے چائے پئیں گے. کتنے گھروں میں ہسبینڈ وائف کی دوستی ہے, ضرور تو لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, یا ریسپیکٹ ہے یا ڈر ہے یا پھر سارے دن کی لڑائی ہے یا بس بیزاری ہے. وہ جو ایک دوست کا تعلق ہوتا ہے وہ ہمیں بہت کم گھروں میں دکھتا ہے. اور جن گھروں میں ہے, میں نے اپنی ساتھیوں میں دیکھا ہے جو بھی قرآن سے آج جڑتی ہیں کلاسز لیتی ہیں پھر آہستہ سے چینج آتا ہے, اور گھروں میں پہلے سے وہ ماحول نہیں ہوتا, جب وہ چینج ہوتی ہے نا تو جن کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے نا پہلے ہی بیت کلفی کا اور محبت کا, بڑی جلدی ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ دوستی ہوتی ہے نا, شیئر کرتی ہیں باتیں, وہ سنتی ہیں تو ان کے کان میں بھی پڑ جاتا ہے. لیکن جہاں پہلے سے کوئی ٹسل چل رہی ہو, ہر وقت ویسی طلاق کی دھمکی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا سی اونچی نیچی بات کرے تو وہ کہ آج دے ہی دوں گا جو دس سال سے نہیں دے چکا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بہرحال یہ چیز ہم نے پہلی سیکھی. دوسری بات ہم نے اس پورے ٹاپک میں کیا سیکھی ہے کہ بہت سے بیٹوں, باپوں, بھائیوں اور شوہروں کی نگاہوں میں اپنی اپنی ماؤں, بیٹیوں, بہنوں اور بیویوں کے خاص مقام ہوتا ہے. مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اپنی اس حیثیت کو نیکی کا حکم منوانے اور برائی سے روکنے میں استعمال کر. یہی بات میں نے آپ سے کی ہے, بلیو می, آپ میری اس بات پہ تھوڑے سے کان دھریے گا. جو بات بیٹی اپنے باپ سے منوا سکتی ہے نا, اس مرد سے وہ کام کوئی دنیا کی طاقت نہیں لے سکتی, کیونکہ اکثر باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتے. بات سمجھ رہے؟ بیٹیوں سے تبلیغ کروائیں باپوں کو, بیٹوں سے تبلیغ کروائیں باپوں کو, کیونکہ باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹالتا. ابو نماز پڑھے, اور لاڈ ابو کے ابو نے کہتے ہیں میں نے اپنی لاڈلی کی بات کبھی چھوڑی نہیں, تو پھر وہ لاڈلی کے کہنے پہ نماز بھی پڑھ لیں گے. آپ دیکھیں سگریٹ پیتے ہیں بعض مرد, بیوی کی نہیں مانتے, کسی کی نہیں مانتے, بیٹی کے کی مان جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھیں, اللہ نے عورت کو وہ خوبی دی ہے نا جو مردوں کو نہیں دی. عورت کے اندر ایک اٹریکشن ہے, عورت اپنی بات جذبات کے ذریعے منوا ہی لیتی, کیونکہ عورت ایموشنل جو ہوتی ہے اس نے بات کرنے میں پہلے تو رونا ہے, اتنے میں وہ مرد کا دل تو پھسی جاتا ہے, چاہے وہ باپ ہے یا بھائی یا شوہر ہے, کوئی بھی ہے. عورت کے آنسوں کے آگے دنیا کی بہت کم چیزیں ٹھہرتی ہیں, اس کے سیلاب میں بڑے بڑے غصے اور بڑی بڑی رنجشیں بھی جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے گھر میں ماحول ہے, آپ امیجن کریں نا گھر کا کوئی ایک فرد نماز نہیں پڑھتا, اب وہ کوئی بھی ہے, آج سے آپ اس کو ٹارگیٹ بنائیں. آپ کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھیں, آپ منافق ہیں, آپ جنوں میں جائیں گے, آپ کافر ہیں, آپ اسلام ختم ہو گیا, ہمارا تو نکاح حرام ہے. وہ اگلے دن کہیں گے تم مولوی بن گئی ہو, خبردار نہ جانا. ہم یہ کرتے ہیں, ہم کسی درس میں جاتے ہیں تو وہاں سے اس طرح کی چیزیں جو ہمارے گھر والوں میں ہوتی ہیں نا وہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور جا کے ان پہ پوری کی پوری انڈیل دیتے ہیں, تو وہ اگلے دن آپ کو پھر آنے نہیں دیتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اور میں سن رہے ہیں نا, مجھے آپ کو اس پہ غور کرنا ہے. میں اور آپ اگر اپنے لیے سن کے یہاں سے تبدیل ہو کے اٹھ گئے نا, ہمارا عمل دوسروں کو بتائے گا اپنی تبدیل. آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ لائٹ کھول دیں, تھوڑا تھوڑی کھٹک کریں, اے سی بند کر دیں, سردیاں تو ہیٹ بند کر دیں, ماحول ہی ایسا بنا دیں کہ آہستہ آہستہ پھر خود ہی معاملہ. آپ مزے کا کھانا پکانا شروع کر دیں, اس کی خوشبو جس کی بہت پھیلے, اور وہ جو کھانا ان کو پسند بھی ہو. کسی کو چائے پسند ہے تو آپ اٹھ کے بجائے اس کے یہ کہ اٹھیے نماز پڑھیں, مردوں کو غصہ آتا ہے, آپ ایک جملہ پیار سے بولیں آئیے چائے پیتے ہیں, تو کہیں گے بسکٹ بھی لے آؤ, ہے نا. ہمیشہ اگلے کو رکھے. کسی کا تجربہ سننا بڑا اچھا لگا مجھے, خیال ہے کہ وہ خود کو تبلیغی جماعت سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہیں بھی کہ میں نے کبھی کسی کو فجر کے لیے کسی کو ایسے اٹھاتے نہیں دیکھا. تو وہ اپنی کہانی کیسے سنا رہے تھے کہ کہیں گئے اور وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, تو اس کے بعد ہم سارے مل کے سو گئے. تو جب صبح کے وقت جس بات سے میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ میرے پاؤں میں کوئی بڑی نرمی سے گدگدی ہو رہا ہے, مطلب ظاہر ہے آپ کے جسم کو کوئی چھیڑے ٹچ کرے تو آپ کی آنکھ تو کھلتی ہے نا. تو کہتے ہیں کیسے نا میرے پاؤں کو میری ٹانگوں کو ایسے سہلا رہا ہے کوئی. تو ایک دم میں گھبرا کے اٹھا تو دیکھا تو وہ جو لوگ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے ان میں سے ایک مرد ان کے پاؤں دبا رہا تھا, اور جب ان کی آنکھ کھل گئی ٹانگیں دبانے سے تو کہا کہ چلیے آئیے نماز نہ پڑھ لیں. اب آپ سوچیں ایک بندہ آپ کے پاؤں دبا رہا ہے, اب آپ ذرا آج صبح فجر میں اپنے میاں کے پاؤں تو دبائیں, انہوں نے ٹانگ بھی آگے کر دینی ہے یہ بھی دباؤ. لیکن دیکھیے پیار سے آپ دلوں کے شیشوں کو توڑ کے تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ شاؤٹ کر کے جو کانوں سے اوپر کے چھت سے اوپر کی آواز جاتی ہے واللہ ہی لوگ نہیں سنتے. میں بھی نہیں سنوں گی مجھے کوئی ایسے اٹھائے گا نہیں اٹھوں گی. لیکن ہم اپنی اسٹریٹجی 20 سال میں بھی نہیں بدلتے. یہ چیختے ہیں 20 سال ہو گئے ان کو اٹھاتے ہوئے, ان کو عادت نہیں پڑی, تو اس کا کہ آپ ہی یہ گولی بدل لیں. لیکن ڈاکٹر 20 سال مریض کو ایک ہی گولی دے تو اس کی تو امیونٹی ویسے ہی بڑھ گئی ہوگی, اس کو اب اس کا اثر ہونا بھی کوئی نہیں. فطرت کو جھنجھوڑیں نہ کہ ان کی انا کو توڑیں. کسی کے ضمیر کو جگائیں, اس کو گلٹ فیل ہو جائے, نہ کہ آپ اس کی انا جگا دیں کہ اب فجر ہو گئی, اب صبح ہو گئی, اب سورج پڑے ہوئے سونے, اب سوتے رہو, اب اٹھو. اتنا جو آپ چیخ رہے ہیں تو وہ اس کی انا اٹھ جائے گی. وہ انا ایک سویا ہوا شیر, اس کو سوئے ہی رہنے دیں. لوگوں کی غیرت نہ اٹھائیں, ان کا ضمیر جگوائیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اس چیز کا احساس ہوگا. ہم لوگوں کو بعض دفعہ ڈھیٹ بھی کر دیتے ہیں, تو یہ کام اتنا سینسٹیو کام ہے. جیسے ڈاکٹر ہے, دو مختلف ڈاکٹر ہے, کسی کے ہاتھ کا انجیکشن کتنا سخت ہوتا ہے اور کسی کا کتنا نرم ہوتا ہے. تو یہ انجیکشن ہی لگتے ہیں لوگوں کو, اس کے لیے تھوڑی سی نرمی اور سہولت دینی چاہیے. اور اپنے اوپر لے کے سوچے نا, کل میں کیا تھی, مجھے کس چیز نے مائل کیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے تیسری چیز ہم نے اس ٹاپک میں پڑھی ہے کہ ماضی کی خواتین, قرون اولا, جو ماضی گزر گیا اس دور میں عورتوں نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا. وہ اپنے بچوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر چپ نہیں رہتی تھی. اور اس میں ہم نے 86 واقعات پڑھے اس ٹاپک کے اندر کہ کیا طریقے تھے جس میں انہوں نے مختلف قسم کی ان چیزوں کو رکھا. پھر چوتھی چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ مسلمان خواتین نے دین کے نام پر احتساب کو کسی خاص گوشے تک نہیں رکھا, ہر موقع پہ, ہر موضوع پہ. عقیدے میں برائی دیکھی تو وہ دیکھی, عبادات میں دیکھی, اخلاق میں دیکھی, عادتوں میں دیکھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی ایک اور چیز بھی اس میں دیکھی تھی, اور وہ کیا تھی کہ یہ بہت اہم بات ہے, یہی بات اصل میں بھی اس وقت آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کسی کو بھی اچھی بات کا حکم دیں یا برائی سے روکے ہم تو بنیاد قرآن اور سنت, یہ لازمی ہے, میرے پاس کوئی اختیار نہیں. پھر اس بک میں ہم نے ایک اور ٹاپک دیکھا کہ اپنے حالات اور استطاعت کے مطابق درجے ہوتے ہیں, نیکی کا حکم دینے کے, برائی سے روکنا, پیار سے بات کرنی پڑتی, کبھی دو ٹوک بات کرنی پڑتی ہے, کبھی سنجیدگی سے بات کرنی پڑتی ہے, کبھی دھمکی بھی دینی پڑتی ہے. تو وقت کے لحاظ سے سارے ہی طریقے استعمال کرنے ہیں. ہر جگہ میٹھی گولی بھی نہیں چلتی اور ہر جگہ کڑوا انجیکشن بھی نہیں چلتا. پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خواتین کے روکنے سے برائی سے روکے, یعنی عورتوں نے, ان کی بیویوں نے یا ان کی بیٹیوں نے, بہنوں نے ان کو برائی سے روکا تو وہ رک گئے. شاید ہمارے بہن بھائیوں کی ہدایت بھی اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑی ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے میرا اجر رکھا ہوا ہے کہ میں کہوں تو وہ پڑھے, تو خوش ہوں کہ یہ میرے نام کی نیکی, اس کو میں نے ہدایت پہ دلوانا ہے اللہ سے. تو کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد آخری چیزوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عورتوں کے لیے باہر جا کر تبلیغ کے نام پر اس طرح سے مردوں میں گھسنا گھسانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر ہم نے ایک یہ بھی ٹاپک بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ جن سوسائٹیز میں عورتیں گھروں سے زیادہ نکلی باہر وہاں کیا فساد ہوا. اس میں ہم نے کچھ رپورٹس بھی پڑھی تھی کہ ویسٹ میں عورت کی عزت کو کتنا زیادہ خطرہ ہے. اور آج جو ہم نے اینڈ پہ ٹاپک پڑھا ہے کہ عورت کو ایک پروفیشن کے طور پہ یہ کام نہیں دیا گیا کہ وہ باہر جا کے روکے. ہاں جہاں عورتیں ہیں وہاں عورتیں جائیں, جہاں مرد ہیں وہاں مرد جائیں. اور آپ کو مجھے بس آج اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کا حصہ دار بنا دے. آپ میں سے وہ ساتھی جو قرآن کی کلاس میں آتے ہیں باقاعدہ, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جوائن ہوں گے, ایک آیت قرآن کی یاد رکھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا نمبر ایک, اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. یہ جو ہمیں گھر کے کاموں نے روکا ہوا ہے نا, ہم کریں گے تو ایسے ہی ہوں گے. میں کھانا پکاؤں نا تو میں تو کبھی نہ پورا پکا سکوں, واللہ ہی میں اللہ کے کام کروں گی نا تو میرا کچا پکا بھی مزے کا بنے, تھوڑے وقت میں بھی برکت ہو جائے گی. آج امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی اور تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور جو کام اللہ نے ہمیں دیا تھا, کن تم خیر امت اخریجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, وہ ہم نے کہہ دیا اللہ خود ہی کر لے گا, تو اپنا حصہ ڈالیں. جب ہم خود قرآن سے علم سے جڑتے ہیں نا, پھر ہی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ارد گرد والوں کو ہمارا معاون بنا دیں. حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. پہلی دعا تو سبھی کو آتی ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے, میرے زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں, اور میرے گھر والوں میں معاون بنا دیں. یہ دعا آج سے آپ شروع کر دیں, وظیفہ نہ بنائیں, بس اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ اللہ میرے گھر والوں کو واجعل لی وزیرا من اہلی, کیونکہ گھر والوں کا تعاون بندے کے ہاتھوں کو دو کی جگہ دس کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے قریبیوں سے دعوت مانگی تھی نا, تو یہ دعا کریں. اور جو کام ہم اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ دعاؤں سے کریں گے. اور آخری بات یہی ہے کہ جب بھی کہیں دین کی بات کرنے کا موقع ملے, جہاں بھی ہو, تو لوگوں کو اس موضوع کی اہمیت کا احساس دلائیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اپنے کام پہ چن لے. اب آپ کو کوئی تبلیغی جماعت کہتا ہے تو سارا آنکھوں پہ, کوئی آپ کو جماعت اسلامی کہتا ہے تو سارا آنکھوں پہ, کوئی آپ کو اللہ والے کہتا ہے تو سارا آنکھوں پہ, اور کیا بننا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو ناموں میں کھوئے بغیر اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے, غلطیوں کی اصلاح فرمائے, اور اگر خیر کی بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ حصے دار بنائے, ہمیں اس دین کو لے کر آگے نکلنے والا بنائے. جو قرآن سیکھ رہے ہیں اب اس کو سینوں میں لے کے بیٹھ نہیں جانا. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ابھی بھی پوچھا, کل بھی سیالکوٹ تھے, پرسوں گجراں والا تھے, کہ آپ یہاں کب آ کے پڑھائیں گی, یا آپ کو کون بلاتا ہے, آپ کیسے آتے ہیں نا. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی اور طریقہ ہے. تو میں نے کہا مجھے آپ جب بلائیں گی تب میں آؤں گی. آپ کیسے بلائیں گی, جہاں قرآن کی کلاس ہوتی ہے. ایک رمضان آپ کے گھر سے قرآن کا دور چل گیا نا, آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے خیر کا چشمہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ جتنا سوچیں گے اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنے کام لے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. آمين. سبحان
الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد.
جزاک اللہ خیر واسم جزا استاذ جی، الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو مبارک کرے. آج الحمدللہ رب العالمین آج ہماری دو بکس اعمال ایسے کے فرشتے اترے اور نیکی کا حکم دینے میں خواتین کا کردار، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو کمپلینے کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمایا، وہ ہماری طرف سے تھی بشری تقاضے کی وجہ سے. اور جو اس میں عمل کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، آج بہت سے ٹاپک ایسے تھے کہ اس میں پریکٹیکلی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج سب نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور کریں گے. اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے یہ کہ کل سے
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ
واپس آ کے بہت کم لوگوں نے لبیک ٹائپ کیے ہیں, تو ضرور کوشش کیا کریں کہ فوراً ایک منٹ پہلے آ کے آپ لوگ الرٹ ہو جائے کریں, ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, کیونکہ رمضان بہت نزدیک ہے اور انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کل سے ہمارے استقبال رمضان ہے, اور انشاءاللہ سنڈے سے فرسٹ ہمارا انشاءاللہ پارا سٹارٹ ہو جائے گا دورہ قرآن. تو یہاں پہ لنک بھی سینڈ کیا تھا, ضرور قرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں سے آپ کو جو ہے ہمارا اس کا فلائر آپ کو مل جائے گا, اس میں ساری ڈیٹیل مل جائے گی, ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں, رمضان اور ہماری غفلتیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ٹاپک تھوڑا لینتھی ہے, تو یہ آدھا گھنٹہ 27 منٹس اوپر جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں, اینڈ میں تھوڑا سا ریکیپ کر لیے کیونکہ آلریڈی اس میں ساری ڈیٹیلس بتائیں گے, جس سے میں زیادہ بات نہیں کروں گی, ٹھیک ہے؟ اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون, قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ابھی تک غفلتوں میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ ہے اس کا ایک شعور بیدار کرنے والا ٹرانسلیشن. لفظ بہ لفظ دیکھیں یا اگر ایک سٹریچ میں دیکھیں تو اس آیت میں جو سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑی حقیقت کا احساس دلایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. عموماً اس آیت پہ حساب پہ درس ہوتا ہے, میں نے خود 20 سے بھی شاید زائد بار اس ایک آیت پہ درس دیا, لیکن عموماً جس چیز پہ توجہ ڈالتی جاتی ہے وہ حساب ہوتا ہے. حساب کتاب، بلکہ ایک دعویٰ سی ڈی بھی میری نظروں سے گزری، حساب سے پہلے احتساب، وہ بھی ان آیتوں پہ تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کا آخری حصہ ہم سب کی توجہ لیتا ہے کہ وہم فی غفلت موردون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اگلی آیت اس کا جواب دیتی ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا. یعنی غفلت کی حد کیا ہے؟ کہ جب ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جب رب کی کوئی نئی بات ان تک پہنچتی ہے، جب اللہ کے اس کلام کی کوئی آیت ان تک پہنچتی ہے، الا استمعوا، ہاں وہ سنتے تو ہیں اس کو، لیکن حال کیا ہے؟ وہم یلعبون، کھیلتے کودتے. They don't take it serious. یعنی غفلت کسی انسان کی کیسے پتہ چلتی ہے؟ کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سیریس نہیں لیتا. کیا آج ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ حال نہیں ہے؟ جب ہمیں کوئی دنیاوی انویٹیشن ملتا ہے تو ہماری توجہ، اور جب دین کا انویٹیشن ملتا ہے تو ہماری توجہ کیسی ہے؟ جب دین اور دنیا کا تقابل ہوتا ہے تو عموماً کیا چیز ہماری غفلتوں کی نظر ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی شادی بعض دفعہ ہمیں بڑی بڑی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت پہ دو مختلف انویٹیشن آئے، ایک دنیا کی کسی بہت بڑی خوبصورت گیدرنگ کا، اور ایک دین کے نام پہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت گیدرنگ کا. لیکن عموماً ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی غفلت کی وجہ کیا ہے. اگلی آیت اس کو بھی کھولتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا کلام سامنے لاہیتن قلوبہم، ان کے دل تو لہو میں مبتلا ہیں. لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو اصل سے ہٹا دے. لہو الحدیث کا ذکر آتا ہے سورۃ لقمان میں، کہا ان کے دل تو لہو میں پڑ گئے. ایک ہوتا لہو اور ایک ہوتا لہو، ملتے جلتے ہیں، کہلے دونوں بھائی بہن نہیں ہیں. لہو بھی لہو بھی ہے، بے مقصد، بے کار، انٹرٹینمنٹ کہہ لیجئے، فن کہہ لیجئے، جسٹ فار انجوائمنٹ کہہ لیجئے، خوشیوں کے نام پہ کچھ کرنا کہہ لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپائیں سرگوشیاں ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کی. یعنی پہلے تو غفلت کی وجہ سے اللہ کے دین کی دعوت کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں اپنے ہی جیسے لوگوں میں تو چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کانوں میں. سرگوشیوں سے مراد یعنی وسپرز کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حل حاض اللہ بشروں میں سلوکم، اس کی بات کیا سننی، یہ تو تم ہی جیسا ایک انسان ہے. مکہ کے ماحول کو سامنے رکھے تو بات سمجھ آئے گی. آج کے دور میں کوئی دین کی بات نہ سنے تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نہیں ہے جی جیسے آپ ویسے ہم، ہم آپ کو اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھتے، ہم آپ کو اپنے سے زیادہ علم والا نہیں سمجھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کا یہ قول لکھا ہے وہ کون تھے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یہ تکبر اور خود کو بڑا سمجھنا بتا رہا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں سنتے، کیونکہ ان کو وہ شخص ایک عام انسان لگتا ہے، اور جو جاتے تھے یا جو اس کی دعوت دیتے تھے ان کو یہ کیا کہتے ہیں؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جانتے بوجھتے ایک تو گئی. لیکن اگر ہم اوور آل آج ڈیٹیل سے بات کریں کہ غفلت کیا ہوتی ہے اور اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنے کے کیا اسباب ہیں، تو تھوڑا سا درس ہمیں آپ کے کوئک کرنا پڑے گا. میرا دل ہے کہ باتیں زیادہ نوٹ کراؤں، احادیث کے ریفرنس کم از کم لکھا دوں، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں یا جب یہ لیکچر سنیں تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم سے محبت کرنے والے رب نے ہمارے لیے قرآن میں ہر چیز کا جواب دے دیا ہے. اور قرآن تو قرآن ہے، حدیث میں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھل کے رکھا. تو اگر ہم پورے قرآن پاک میں دیکھیں تو لفظ غفلت جس روٹ سے آتا ہے، غین فا لام اس کو کہتے ہیں، 35 ٹائم یہ لفظ قرآن پاک میں ہے. یعنی 35 آیات میں 35 بار یہ لفظ آیا ہے، جس کو اگر اس وقت میں صرف آیتوں کو ڈسکس کروں تو پھر ہم آگے مزید نہیں چل سکیں گے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ غفلت کیا ہوتی ہے. سورۃ حشر آیت 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم مت ہو جاؤ ان لوگوں جیسے جو اللہ کو بھول گئے. ذرا نوٹ کیجئے گا، ایک خاکی ذرہ، چھوٹا سا انسان جس کا 5-6 فٹ کا قد ہے صرف، اور جس کے جسم میں کتنی گندگی ہے اور کیا حالات ہے اس کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ چھوٹا سا انسان مجھے بھول جاتا ہے. اچھا جواب میں دل میں کیا رہا ہے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر بغیر سوچے اس کا میں ترجمہ کر دوں تو میں کیا کروں گی؟ پیچھے سے چلے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے. فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جواب کیا ملتا؟ اللہ نے ان کو بھلا دیا. لیکن یہاں یہ نہیں ہے. سورۃ حشر کی یہ آیت نمبر 19 ہے. کیا ہے؟ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے, اللہ نے ان کو ان کی جان نہیں بھلا دی. یہ نوٹ کیجئے گا بات, جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ نہیں اس کو بھولتا, اللہ اس بندے کو اس کی جان ہی بھلا دیتا ہے, اس کو اپنا نفع نقصان بھی یاد نہیں رہتا. اسی طرح اس کو اللہ کے احکامات ہی یاد نہیں رہتے, وہ تو اپنے فائدے کے نہیں. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں جب لوگ دنیا کمانے کے لیے نکلتے ہیں اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں, کھانا پڑا ہوا کھانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے کمانے کی دھن اور خوب سے خوب تر کی دھن بندے کو اپنوں سے کاٹ دیتی ہے, رشتوں کی موت ہونے لگتی ہے. تو اولئکہم الفاسقون, یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. تو یاد رکھیے کہ غفلت وہ لفظ ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں ڈھونڈنا ہے. غفلت کا لفظ کیا ہے؟ کسی چیز کو بھول کر ترک کرنا. یعنی ایک ہوتا ہے نا انجانے میں بھول جانا, یہ کہ بھولے بائی مسٹیک کہہ لیجیے, چھوڑ دینا. اور غفلت جو ہے وہ کبھی کبھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فارگیٹ کے معنوں میں, آئی فارگیٹ دیٹ. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آپ کوئی کام کہتے ہیں چاہتے ہیں کرنا لیکن آپ کر نہیں پاتے. مشکل اس کی تعریفیں ہیں لیکن میں ان کو اسکپ کر کے صرف اسی بات پہ چلوں گی کہ غفلت عموماً دو قسم کی ہوتی ہے. اگر آپ بگ ایک اس طرح چارٹ بنائیں تو غفلت کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں. پہلی ہے غفلت پسندیدہ. آپ کہیں گے یہ کون سی غفلت ہوتی ہے؟ جو بہت ہی پسندیدہ غفلت ہے. اور ایک جو ہوتی ہے وہ ناپسندیدہ. اب مشکل لفظ بولوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غفلت محمودہ, پسندیدہ غفلت, اور دوسری جو ہے وہ غیر پسندیدہ. پسندیدہ غفلت کون سی ہے؟ بھولے بھولے کے معنوں میں, گناہوں سے غافل. وہ لڑکی جس کو بالکل چاپلوسیاں نہ آتی ہوں, جس کو بہت بڑی بڑی باتیں نہ آتی ہوں, اس کو قرآن غافل کہتا ہے. اور ایک ایسی لڑکی کا نام قرآن میں آیا تو نہیں لیکن اس کے بارے میں 10 آیتیں سورۃ نور میں آ گئی. آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات, وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. کون تھی وہ؟ سب کو پتا ہے, میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بھولی تھی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ارد گرد, ان کو تو وہ ہوشیاریاں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو ایسی پاک دامن لڑکی پہ تہمت لگائے, لوئین فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا اور آخرت میں ملعون کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہاں غافلات سے مراد وہ عورتیں جو فحاشی کے کاموں سے دور رہتی ہیں, جس کو آپ اپنے دور کی سیدھی سادھی لڑکیاں کے, جن کو دو دو چار نہیں آتا, جس کو تین سے پانچ کرنا نہیں آتا, ان کے خیالات میں ایسی چیزیں آتی نہیں ہیں کہ لیونگ ٹوگیدر کیا ہوتا ہے اور گرل فرینڈ شپ اور بوائے فرینڈ شپ کیا ہوتی ہے اور کیا فیشن چل رہا ہے اور آج کیا پکے گا, کیا ان ہے, سیدھی سادھی ہے. اور حضرت عائشہ کے لیے ان کی لونڈی تھی بریرہ, تو جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو لوگوں نے کہا ذرا لونڈی سے پوچھتے ہیں, گھر کی جو ملازمہ ہوتی ہے اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا ہوشیار ہے کتنا چلاک ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا, ارے عائشہ کی کیا بات کرتے ہو, وہ تو اتنی بھولی ہے کہ آٹا گوند کے رکھتی ہے اور بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے. یعنی وہ اتنی سیدھی بچی ہے کہ جو آٹا نہیں بچا سکی کیا وہ نعوذ باللہ کسی مرد کے ساتھ رات گزار سکتی ہے یا جانتے بوجھتے پلان کے ساتھ پیچھے رہ سکتی ہے. اشارہ غزوہ بنو مسلک میں رہنے والی بات پہ تھا. تو لہٰذا یہ غفلت پسندیدہ ہے. آج آپ دیکھیے کہ جو ہماری تربیت کا انداز ہو گیا, جو معاشرے نے بچوں کو بچیوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا, وہ اس قسم کے غافل نہیں رہے. اس میں صرف لڑکیاں نہیں آتی, لڑکے بھی آتے ہیں. پہلے دور میں آپ دیکھیں شادیاں ہو جاتی تھی اور لڑکوں کو یہ تک نہیں بتاتا تھا شادی کیا ہوتی ہے. شادی کے دن قریب ہے اور لڑکی کو پتہ نہیں کہ شادی کیا ہوتی ہے. یہ ہے غفلت. اور سیدھے سادھے دور تھے, نہ پہلے آئیڈیل بنائے ہوتے تھے, نہ پہلے سے خواب دیکھے ہوتے تھے, نہ فلموں میں دیکھا ہوتا تھا کہ ہیرو ہیروئن کے ساتھ کتنے لاڈ کرتا ہے اور ہیروئن کتنے نخرے دکھاتی ہے. تو یہ سیدھا سادھا وقت تھا. میں جب یہ لفظ بولتی نا تو میرے ذہن میں کوئی نانی, کوئی دادی, کوئی ایسی عورت آ جاتی ہیں جو بڑی لپٹی لپٹ آئی. اور آپ کے خاندان میں بھی ایسی بوڑھیاں ہوگی کہ جب کبھی آپ ان سے کہ نانی ہم اپنی شادی کی باتیں سنائیں تو ایک دم ان کا رنگ لال ہو جاتا ہے, چلو نا چھوڑو نا. آج بھی آپ کے سامنے ایسی مثالیں ہوں گی کہ وہ عورتیں جو شادی ہونے کے باوجود اپنے میاں کے ساتھ کسی کے سامنے بات بھی نہیں کرتی. ہاتھ میں ہاتھ لینا تو بڑی دور کی بات ہے, ایک پلیٹ میں کھانے کو لوگ بڑا عجیب سمجھتے تھے ایک وقت تک. تو یہ غفلت, بھولا پن, سیدھا پن, اور یہ پسندیدہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اس کو پسندیدہ کر دیتی ہے. اور آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں اسکولوں میں وہ کچھ دکھا دیا جاتا ہے جس سے یہ ساری غفلتوں کے پردے چاک ہو جاتے ہیں. میڈیا مدد کر دیتا ہے, دو ساتھی اس کو اور ایمفیسائز کرتے ہیں, اور آج نیٹ نے اتنا عام کر کے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصومیت چھین لی. آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی غافل نہیں رہے. قرآن تو کہتا ہے کہ ان بچوں کو جن کو چھپی ہوئی باتیں نہیں پتا ان سے پردہ نہ کرو, جب کھل جائیں باتیں تو کھول دو. اس کرائیٹیرین پہ اگر آج لیں تو 6-7 سال کے بچے سے پردہ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. دوسری غفلت جو اصل میں غفلت ہے وہ ہے غفلت مذموم, مذمت شدہ, یعنی وہ غفلت جو ناپسندیدہ. یہ کس چیز سے غفلت ہے؟ نمبر ایک اللہ کی یاد سے غفلت, اللہ کی اطاعت سے غفلت, آخرت کے گھر سے غافل ہے, فکر ہی کوئی نہیں, حساب اور جزا سے غافل ہے. اور ایسی غفلت جو ہے وہ انسان کو رسوا کر دیتی ہے. آج زیادہ بات اسی پہ ہوگی کیونکہ آگے سب کچھ اس متعلق ہے کہ جب ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نے زندگی کیسے غفلتوں میں گزار دی. تو لہٰذا انسان کو اس غفلت سے نکلنا ہوگا. سورۃ الاعراف آیت 205, بہت ساری آیتوں کے آج میں نمبر بولوں گی, بس نمبر لکھ لیں, دیٹس اٹ. کچھ جھٹ بھی گیا تو بھی نہ گھبرائیں, بعد میں ریکارڈنگ سن کے تو آپ انشاءاللہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. کیا فرمایا؟ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کیے بغیر یاد کرو صبح و شام, اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا پتہ چلا؟ صبح و شام کا ذکر نہ کرنا انسان کو غافل بنا دیتا. جس انسان کی صبح اللہ کے ذکر سے ہو جائے اور سوتے وقت بھی وہ کہتا ہے اللہم بسمک متواجہ, صبح اٹھا تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, تو گویا کہ غفلتوں سے انسان نکل جاتا ہے. اسی طرح سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 نوٹ کر سکتے ہیں, جس میں پوری آیت پڑھنے کی بجائے پیچھے سے بات ہو رہی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو, یعنی یو شوڈ سٹ ود دیم, کون؟ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں. یہاں بھی نوٹ کیجئے گا, اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے دن کا آغاز اس کے نام سے ہو, یعنی ہماری رات کا آغاز بھی اس کے نام سے ہو. فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو. اور دیکھو اس شخص کا کہنا مت مانو, کون سا شخص؟ کہ ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. یہ اس سے ہمارے سبق سے متعلق کہ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا اس کا کہنا نہ مانو. وَتَّبَ هَوَاهُ, اور اس نے خواہشوں کی پیروی کی, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا کام حد سے بھرا ہوا تھا. ہمارے ذہن میں بہت غریب لوگ آ جاتے ہیں, غریب بےچارے صبح شام تسبیحیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور امیروں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. حالانکہ اس سے یہ مراد نہیں ہے, ابو بکر تو ہم سب سے زیادہ امیر تھے, لیکن ان کا دل کتنا اللہ سے جڑا ہوا تھا. تو جتنا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے اتنی غفلت ختم ہوگی. پھر اسی طرح سورۃ روم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ تو صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں, چھلکا اونلی, یہ دنیا کی بھی خیر نہیں لیتے, دنیا کا بھی چھلکا. اور وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, آخرت سے تو یہ بالکل کورے غافل ہے. آج دیکھیے, آج اگر ہم مسلمان اپنے اوپر لے کر سوچے تو دنیا میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آج دنیا کی بھی ہم کوئی خیر پوری نہیں لے رہے. دیکھیے, جنہوں نے دنیا میں ترقیاں کی ہیں ماشاءاللہ, وہ دنیا کے عروج پہ پہنچے ہوئے, ہبل انہوں نے بنا لیا, سیٹلائٹ پہ وہ پہنچ گئے, ہر دن ریسرچز کرتے ہیں, آئی فون, آئی پیڈ, آئی فلاں کون بنا رہے. آج ہم مسلمانوں کی غفلت کا حال دیکھیے, دنیا میں سے بھی بس کھانے کے ماہر, پکانے کے ماہر, اچھے کپڑے, اچھے جوتے, اچھے گھر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کا بھی انہوں نے بس ایک چھلکا لیا, اور آخرت سے تو بالکل غافل ہے. لیکن یاد رکھیے, اصل غافل کافر ہے. جو کفر کرتا ہے نا وہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہے. سورۃ نحل کی آیت نمبر 106 سے 108 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم, ان کے دل، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. آج انسان اگر صرف اپنے اس دنیا کے نفع نقصان کو دیکھے تو وہ غافل ہے. دیکھیے آج ہم کسی کے مرنے پہ کیا کہتے ہیں، ہائے آج فلاں کی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن اگر غور کریں تو آنکھیں میری اور آپ کی بند ہیں. مرتے ہی وہ سب پردے کھل جاتے ہیں جو آج ہماری آنکھوں پہ پڑے. قیامت کے، حشر کے، یعنی جنت کے، جہنم کے، وہ منظر دکھنے لگتے ہیں مرتے ہی جو آج مجھے اور آپ کو نہیں دکھتے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج اکثر انسانوں کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. موت کی صورت میں وہ پردہ چاک ہوگا، اور اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچا لو. سورۃ مریم آیت 39 میں آتا ہے، وانذرہم، اور ڈرائیے ان کو، وارن کریں ان کو، یوم الحسرتی، حسرت کے دن سے. قیامت کا نام ہے، سوچیے دل اداس ہو جاتا ہے قیامت کے لیے یوم الحسرہ کہتے ہوئے. کیا ہوگا اس دن؟ اذ قضی الامر، جب سارے کام ختم، دی اینڈ، فائنل ورژن آف دا فلم، کہانی ختم ہوتی ہے، سٹوری ختم ہوتی ہے، اینڈ آ جاتا ہے. پھر اگلے کچھ ہفتے میں پھر نئی فلم شروع ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے جب اس دنیا کا دی اینڈ ہوگا، اس دن کی فکر کرو. وہم فی غفلت، اور وہ تو غفلت میں ہے. وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے. اس لیے ہر ایک انسان آج ہی سوچے. حضرت ابو سعید الخدری سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن ذکر کیا، قیامت کے دن موت کو ایک مینڈ ہے، مینڈا کیا ہوتا ہے، شیپ کہہ لیجئے اپنی زبان میں، اس کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا دیکھو تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے. پھر اسی طرح جہنمیوں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ پہچان، اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اس پہ قادر ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جب وہ پہچان لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ سب نے اپنی موت کے وقت اس کو دیکھا تھا، پھر ان کو فرمایا جائے گا کہ اب او جنتیوں، تم بے فکر ہو کر جنت میں رہو، تم کو اب کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں، تم اب خوف زدہ ہو جاؤ کہ تمہیں موت نہیں آنی اور تم ہمیشہ اس حال میں رہو گے، اور اس کے بعد اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی. فرمایا کہ اگر اس وقت خوشی سے کوئی مرتا تو اہل جنت مر جاتے، کیا وہ ہمارے لیے کوئی غم نہیں ہے؟ اور اگر اس وقت کوئی غم سے مرتا تو اہل دوزخ مر جاتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود کو دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں. میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری آنکھوں پہ غفلت کے پردے تو نہیں پڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے، بولا پن اچھا ہوتا تھا، آج نہیں ہے، چلو کم از کم ہوشیاری چلاکی نہ ہو تو بات بنی. لیکن یہ جو مضموم غفلت ہے نا، یہ قابل مذمت، یہ بہت بری ہے. آئیے ذرا اس کی اب مزید قسمیں دیکھتے ہیں. پیچھے دہرا دیتی ہوں، غفلت کی دو قسمیں، پسندیدہ غفلت اور ناپسندیدہ غفلت. پسندیدہ کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جا سکتی ہے، اب محمود غفلت، اور ناپسندیدہ کون سی ہے؟ جس کے اندر غلط چیزیں ہوتی ہیں. اس کی عموماً پھر تین قسمیں ہوتی ہیں. یہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ جو مضموم غفلت ہوتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، اور اسی کا ذکر ہم پڑھیں. پہلی غفلت ہوتی ہے، یہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس میں ہم اپنے آپ کو بھی ڈھونڈیں گے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے موضوع سنتے ہیں تو بعد وقت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہاں پھر میں بھی غافل ہوں، کیونکہ اب مجھے یقین ہے کہ جو ساتھی بھی اس وقت بات سن رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئسچن ابھر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں. میں ویسے بائے دی وے آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس کو اپنی فکر لگی، اور کس کو اپنی نند کی لگ گئی، کس کو دوست کی لگ گئی؟ نہیں، اس وقت سب سے بے نیاز ہو کے صرف اپنا سوچیں، کیا میں غافل ہوں؟ کیا میرے اندر وہ غفلت ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غفلت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے. پہلی قسم کی غفلت کو کہتے ہیں عارضی غفلت، غفلت عارضہ. یہ کن کو ہوتی ہے؟ یہ نیکوکار اور صالح لوگوں کو ہوتی ہے. اچھے اچھے نیک لوگ بھی اس غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غفلت جسٹ لائک ایک ٹائم بینگ ہوتی ہے، جس کو آپ کہنے لیجیے بس جسٹ فار اے ریفلیکسلی. کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ نفس غالب آ جائے اور انسان نفس کے غلبے میں آ کے کوئی چیز دیکھ لے، کوئی سن لے، کوئی بول رہے، کوئی عمل کر لے. لیکن جو ہی یہ غفلت آتی ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ غفلت آتی تو ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، جو ہی آتی ہے ان کو فوراً اللہ یاد آتا ہے، اوہو شرم نہیں آتی کیا دیکھ لیا، شرم نہیں آتی کدھر غافل ہو گئی، شرم نہیں آتی نماز چھٹ گئی، شرم نہیں آتی. خود کو ہی کہہ کر وہ اتنے چکنے ہوتے ہیں اور زیادہ آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور توبہ کرنے لگتے ہیں. ان کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 میں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان میں کر دے. یہ کون ہے؟ ان الذین اتقوا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اے اللہ تو مجھے اپنا ڈر دے دے. ہر ایک اپنے لیے یہ دعا کرے. اذا مسہم طائف من الشیطان, جب ان کو چھو جاتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی خیال کوئی خطرہ, تذکروا, ہوش میں آ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, پھر تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو پہلی غفلت نیک لوگوں کی غفلت ہے, یہ وقتی ہوتی ہے, لیکن ان کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے, کسی دوسرے کو یاد بھی نہیں کرانا پڑتا, یہ اس میں بچ جاتے ہیں. دوسری قسم کی غفلت ہے جس کو کہتے ہیں متکرر غفلت. تکرر کیا ہوتا ہے؟ قرار, کرر کرو, قاف نہیں ہے, قاف ہے, یاد رکھیے. جیسے وہ شاعر کو بھی لوگ کہتے ہیں نا مقرر مقرر, کبھی آپ نے بیت بازی کا کوئی مظاہرہ دیکھا یا سنا تو مراد کہتے ہیں کہ دہرائیے. یہ وہی لفظ ہے جو قرآن میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے بالکل شروع میں آتا ہے کہ مشرکین اس دن کہیں گے وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, کاش اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانا ہوتا, فَنَتَبَرَّوْا, ہم ان سے بیزار ہو جاتے, کما تَبَرَّوْا مِنَّا, جیسے یہ ہم سے ہوئے. یہ کون سی غفلت ہے؟ بار بار دہرائی جانے والی غفلت. یہ غفلت کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی, لیکن گناہگار فاسق مسلمان. پہلی کس کی تھی؟ نیک لوگوں کی, بہت کم ہوتی ہے, ریئر چانسز, بٹ اٹ ہیپن بیکاز انسان از انسان. دوسری قسم کے مسلمانوں کی ہے, مسلمان لیکن گناہگار, فاسق, ٹرانسگریشن, حدوں سے گزرنے والے. گناہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ بس غفلت میں ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے نمازی اور ایک وقت آتا ہے کہ فرض بھی چھوڑ دیے. کبھی تہجدیں پڑھ رہے ہیں, کبھی شب برات کے نفل پڑھ رہے ہیں راتوں کو, اور کبھی فرض بھی چھوڑ دیے. عمرے پہ گئے تو ماشاءاللہ وہاں تہجدیں اور تراویاں اور رکوع اور لمبے لمبے قیام اور طواف, اور ادھر آئے تو سب بھول گئے. رمضان آیا تو خوب نیکیاں کی, عید آئی تو سب بھول گئے. یعنی یہ وہ کیفیت ہے جس کو آپ کہیں کہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشاء, پل پل ان کی حالت بدلتی ہے. حالات اور وقت کو دیکھ کر یہ رخ بدل لیتے ہیں. خوشیوں میں اور غافل ہو جاتے ہیں, غموں میں الگ چپک کے بیٹھ جاتے ہیں. خوشیوں میں کہتے ہیں سیگریگیشن, ہاؤ از اٹ پاسبل. غم کا حال آتا ہے کبھی نہیں کہتے کہ سیگریگیشن نہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ مکس گیدرنگ, وہ کہتے ہیں نہیں ادھر ہی ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں نے عام حالت میں ہمیں دیکھ لیا تو پسند کہاں کرے گا ہمیں. یعنی خوشیوں میں یہ غفلت زیادہ آتی ہے, نعمتوں میں یہ غفلت زیادہ آتی ہے, غموں میں, تکلیفوں میں اور صدموں میں یہ غفلت کم ہوتی ہے. ان کا علاج کہ خود نہیں خیال آتا, دوسروں کو چاہیے کہ ان کو یاد دلائیں, یہاں تک کہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. یہی ہے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر, صبر کے ساتھ حق بات کی دعوت دیتے رہو, اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے, ہم مسلمان اسی لیے بھیجے گئے. تیسری غفلت جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں غفلت تامہ, تمام سے پوری غفلت ہے, کمپلیٹ ڈارکنس. یہ ہے کفار کی غفلت. ان کی زندگیاں اندھیروں کی زندگیاں ہیں, اللہ کو یہ نہیں مانتے, آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے, جنت جہنم کو مانے لیکن کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. ان کی زندگی کے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھو پھر کھاؤ پیو. میں نے کسی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ایک جملہ پڑھا تھا, کچھ اس کا یہی تھا کہ ڈرنک پارٹی پلے اینڈ دین ریپیٹ. یعنی صبح ہو تو جاؤ یہ کرو وہ کرو, اور رات کو سو جاؤ اور اگلے دن دوبارہ دین ریپیٹ. یہی کچھ ہے, یہ ہے غافلوں کی زندگی. حیوانات کا لیول ہے, اینیمل انسٹنکٹ کے اوپر جینے والے لوگ ہیں. ان کو پرپز آف لائف پتہ ہی نہیں ہے. یہ زندگی کا وہ رخ دیکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود کو مست کیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے سورت محمد آیت 12 میں آتا ہے والذین کفروا یتمتعون, اور جو لوگ کافر ہوئے وہ تو دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں. ویاکلون, اور وہ کھا پی رہے ہیں, کما تاکل الانعام, جیسے جانور کھاتے ہیں. والنار مثوى لهم, آگ ان کا ٹھکانہ. اللہ کہتے ہیں ان کی حالت غفلت کیسی ہے, جیسے نشے میں, دے فیل ڈرنک, مستی چڑھی ہوئی ہے. نہ ان کو کوئی اپنے ارد گرد کا خیال ہے, نہ کوئی کچھ ہے, نہ کچھ ہے. سورۃ ہجر آیت 72 میں قوم لوط کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, لامرو کا, اے نبی لامرک, البتہ آپ کی عمر کی قسم, انہم لفی سکرتہم یعمہون, یہ تو اس وقت اپنی بدمستی میں سرگردان تھے. ان کے اوپر ہوموسیکشوالٹی کا ایسا بھوت سوار تھا, ان کو ہوش ہی نہیں تھی کہ کوئی مہمان ہے یا کون ہے, وہ اس کی طرف چل پڑے تھے. تو ایسے لوگ غافل ہوتے ہیں. ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس ہوا, ہم لوگ ایک فلائٹ میں تھے جب باہر نکلتے ہیں تو اس قسم کے بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک فلائٹ تھی تو تین سیٹوں میں سے ایک سیٹ پر ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوا تھا, میرے ہسبینڈ ساتھ بیٹھے بیچ میں, تو میں سائڈ والی سیٹ پہ آ گئی. ہم سیٹ پہ بھی بیٹھے ہی ہیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ یورپ میں ویسٹ میں آپ ہیں تو بہت مہذب لوگ ہیں کہ یعنی دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتے. اس لڑکے نے اپنے سامنے جو اکثر جہازوں میں پڑے ہوتے ہیں نا وہ کراس ورڈ تھے, پھر اس نے اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگایا تھا. اتنا تیز میوزک اس میں سے آ رہا تھا کہ بالکل آپ دیکھیں نا سیٹ جہاز کی کتنی چھوٹی ہوتی ہیں. تو میرے ہسبینڈ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہیں کہیں رکتے ہی نہیں ہے کہ جہاں مطلب میوزک ہو, اب وہاں سے اٹھ کے جائیں تو کدھر جائیں. جہاز والوں نے نہیں چلایا ہوتا یا کم ہوتا ہے تو وہی برداشت نہیں ہوتا. خیر یہ صبر کر کے بیٹھے رہے, انہوں نے اپنا وہ ہیڈ فون لیا, میں نے کہا آپ بھی تلاوت سن لیں, ہم نے اپنا لگا لیا اور وہ ساتھ جو ہل رہا تھا ٹیک ٹیک ایسے, بالکل ہماری ساتھ علی سیٹ پہ جو ہوتا تھا ہم اس کا ایک ایک ایکشن دیکھ رہے تھے. خیر ابھی تو کوئی وقت ہی نہیں تھا اس سے کوئی بات کی جائے, لگا ہوا تھا وہ اپنے وہ دیکھ وہ رہا تھا ایک ہاتھ میں اس کے. میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ شیطان غلطی سے بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھلواتا ان کو, لیفٹ ہینڈ سے وہ ساتھ سنیک کھا رہا تھا اپنے اور ساتھ اس نے پانی کی بوٹل, یعنی بالکل ایک مست. اس کو نہیں پتا ہم کب آئے, یہ ہم بیٹھے تھے انہوں نے ہیلو ہائی کیا لیکن پتا نہیں اس نے دیکھا نہیں کس سے. اس کو کوئی ہوش نہیں کہ جہاز کب چلا کب کیا ہو رہا ہے, اور وہ یوں کر رہا تھا ٹیک ایسے ایسے جھوم رہا تھا اپنے اور ساتھ اس سے کھیل رہا. قصہ مختصر تھوڑی دیر ایسی گزری, ظاہر اس سے تو بات نہیں ہونی تھی. تھوڑی دیر بعد جب وہ پھر تھوڑا جہاز میں بریک اپ آتا ہے کچھ کھانا پینا دینا وغیرہ, تو اس وقت تو اس نے ذرا اپنے ہیڈ فون ہٹائے تو میرے ہسبینڈ نے پھر اس سے بات کی. الحمدللہ پھر اس کے بعد یعنی میرا حال ہے کہ ڈھائی گھنٹے کی ٹو اینڈ ہاف آور کی فلائٹ تھی تو اس میں تقریباً گھنٹہ سوا یہ اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے. لیکن جس چیز کو مطلب اس وقت تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ الحمدللہ میں نے کئی جگہ بات کرتے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے, لیکن اینڈ پہ وہ پھر کہتے ہیں ہم پڑھیں گے ہم سنیں گے. چونکہ وہ اتنا زیادہ بیچارہ شیطان کے سحر میں تھا, سنتا رہا. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا گاڈ ہے, میرے کان میں آوازیں جا رہی تھی, کہتا گاڈ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ اپنی طرف سے بے تکی بڑی رک رک کے بات کو زیادہ کر نہیں رہا تھا, لیکن سب مختصر کے اینڈ پہ اس نے نہیں بات مانی. اور یہ کارڈ چھوٹا سا دیتے ہیں تو انہوں نے کارڈ دیا تو کہتا نو آئی نو ڈونٹ نیڈ دس, حالانکہ بات بڑی اچھی موڈ میں رہی ہے, یعنی وہ بھی سن رہا تھا, انٹریکٹیو تھی, کوئی سختی میں نہیں کچھ نہیں. لیکن اس نے اترنے سے پہلے یعنی تھوڑی دیر پہلے پھر دوبارہ اپنے ہیڈ فون لگایا اور وہ بالکل اسی موڈ میں چلا گیا. تو اس وقت پہ میں اس میں نے کہا کہ دیکھو میوزک لوگوں کو کیسے سٹن کر دیتا. میں نے کہا وہ بیچارہ تو اس وقت پتہ نہیں کتنی مشکل میں ہے, اس کو چاروں طرف سے تو گھیرا ہوا کسی نے, تو وہ کیسے سنے گا. تو میرے ذہن میں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ایسے ہی آ رہا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اور آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. اب یہ تو ایک چھوٹا سا سفر تھا, میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنی بات ہوئی وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. اس وقت تو وہ اس نشے میں تھا, بعد میں ہوگا, اور دل میں مان بھی لے تو پہلے دن کون مان جاتا ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کے سوراخ ہوا ہی ہوگا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی چھوڑنا نہ چاہیے. مجھے ترس آتا ہے, لوگ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے نفرت کریں, دس اینڈ دیٹ, نفرت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ غفلت ہے جس میں سے اس وقت انسانیت کو ہم نے نکالنا. دیکھیے اگر ہم مسلمان خود ایسی چیزوں میں نہیں ہوں گے تبھی دوسروں کو نکالیں گے. میں اور آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے, اللہ کی کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر. اگر ان حالات میں ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے وقف کیا تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس. کتنے دن کھائیں گے اور پیئیں گے, ختم ہو جائے گی بات. آئیے کچھ اسباب دیکھتے ہیں, اب ہم اس کی عملی کوشش کرتے ہیں. ذکر تو کر دیا غفلت کا, آپ کو بھی پتہ لگ گئی مجھے بھی. تو پہلے ہم دیکھیں گے ریزنز, واٹ آر دیز ریزنز, پھر ہم انشاءاللہ اینڈ پہ علاج بھی بہت سارے دیکھیں گے تاکہ جب یہاں سے اٹھے تو وی ہیو اے ہینڈ فل نالج کہ ہم نے اپنی غفلت کا علاج کیسے کرنا ہے اور ہم نے دوسروں کو کیسے کرنا ہے. انسان غافل کیوں ہوتا ہے, دس از اے کوسچن. پہلی چیز یہ کہ راحت بدن کی تلاش, ہم اپنی باڈی کو سکون دینا چاہتے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگژریس لائف کا عادی ہونا. اس پہ ایک الگ پورا ٹاپک میں کر چکی ہیں الحمدللہ اسی سیریز میں, ہمارا فلوریڈا سے پہلا درس ہی اس یو ایس اے ٹرپ کا یہی ہوا تھا کہ لگژریس زندگی کی کیا حیثیت ہے. اس کو بہت ڈیپتھ میں ہم نے دیکھا الحمدللہ, لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ غفلت کی. لوگ اپنی اس دنیا کی زندگی کو آرام دہ بنانا چاہتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ نرم گدے پہ لیٹ جاؤ تو بہت سکون ملے گا, سافٹ پلو رکھ لو, کمفرٹر ہے, اچھے کپڑے, اچھا گھر, بہت زیادہ پاؤش قسم کی چیزیں, گاڑی کی سیٹ ہے تو گرم ہو جاتی ہے, موو ہو جاتی ہے, پیچھے وہ سوچ رہے تھے کہ میں اس سے فائدہ ہوگا, لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو جسم کی راحت ہے. خوشی تو روح کا نام ہے, روح کو خوش کریں گے تو گا. جو سچے ایمان سے خوشی ملتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ملتی. اسی لیے آج دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ آج سامان آسائش تو ہے لیکن خوشی نہیں. کسی نیو مسلم تھے جو کنورٹ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ آج ویسٹ جو ہے وہ سامان راحت جمع کرتا رہتا ہے, مینس ٹو بی پلیزڈ, لیکن اسلام وہ تو انسان کی زندگی کو خوشی بنا دیتا ہے, رائٹ. اسی لیے جب دیکھیے کہ دنیا کے وہ ملک جو سب سے زیادہ مالدار ہیں, ڈپریشن وہاں سب سے زیادہ ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگی, وہ رپورٹ پڑھی ہوگی آپ نے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن ناروے میں ہے. کین یو بلیو؟ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو کبھی موقع ملے آپ کو ایسا روٹ بنا کے پاکستان چلے جائیں کہ اسٹاپ وہاں لے لیجیے, آپ دیکھ لیں گے کہ فطرت کا وہاں کتنا بکھرا ہوا حسن ہے. وہاں جا کے لگتا ہی نہیں دنیا میں کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے یا پرانی. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ یہ پرانی چیزوں کا کیا کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو رکشے بھی پٹ پٹ کرتے ہیں اور گاڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی دکھتی ہیں, ان ملکوں میں کچھ ٹوٹا نہیں دکھتا. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ڈپریشن, اور سب سے زیادہ خوشحال لوگ کہاں کے ہیں؟ بنگلہ دیش کہ جہاں ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو کھانا بھی صحیح نہ ملتا ہو. تو یاد رکھیے دنیا کی لگژریز سے خوشی کا تعلق نہیں ہے, یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. عربی کا ایک بہت خوبصورت یعنی ایک ربع ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, شاید کہتا ہے کہ جسم کے خادم یعنی جسم کی خدمت کرنے والے تو اس کی راحت کے لیے کتنی کوشش کرے گا, یعنی اس کو بور کتنا آرام دے گا, اور تو نے ایسی چیز سے اپنے جسم کو تھکا دیا جس میں صرف نقصان ہے. یعنی جسم کی فکر چھوڑو, تم روح کی طرف توجہ کرو اور اپنے نفس کو اس کا حق دو, کیونکہ تم روح کی وجہ سے انسان ہو جسم کی وجہ سے نہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا اور آپ کا یہ جو وجود ہے یہ روح کے وجود کے ساتھ ہے. جو ہی ہماری روح نکلتی ہے اس کے بعد ہمیں فوراً دنیا سے بھیج دیا جاتا ہے, قبر میں ڈال آتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک دوسرا سبب جو ہے وہ کہ دنیاوی لذتوں کی ہرس ہے. ٹیسٹ کانشیس ہے انسان, وہ چاہتا ہے کہ ہر فائدہ اور لذت دنیا میں لے لے اور آخرت سے غافل ہے. حرام کو حلال میں بدل رہا ہے, حلال کو حرام میں بدل دیتا ہے, اور بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ دھوکا کھائے ہوئے انسان تیرا دن غفلت نسیان میں گزرتا ہے, اور تیری راتیں لمبی تان کر سونے میں گزر جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ ان قریب جنہوں نے ختم ہو جانا ہے. تو لہذا تو ایسا شخص ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جانوروں کی زندگی بسر کر رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے گناہوں کا شعور ختم ہونا, یہ تیسری وجہ ہے غفلت کی, شعور ہی نہیں ہے. آج آپ دیکھیے لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, پہلے دور میں لوگ غلط کام کرتے تھے نا, کوئی بھی کام, تو کہتے تھے ہاں اللہ معاف کرے ہم بڑے گناہ گار ہیں. آج آپ کو تو لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ از ناٹ سو مین, اللہ کو پتا ہے ہمارے کیا حالات ہیں, اللہ کو پتا ہے سود کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اللہ کو پتا ہے آج پردہ نہیں کر سکتے, اللہ اللہ کر کے, اور وہ سب باتیں اللہ پہ ڈالتے ہیں. یہ تیسری بہت بڑی وجہ ہے. جب لوگ خود کو ایسے کریں تو احساس نہیں ہوتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے. درد ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ آپ کی اسکن زندہ ہے. اور اگر کوئی حصہ اسکن کا ڈیڈ ہو چکا ہو تو آپ وہاں کچھ ماریں کوئی فائدہ ہوگا؟ بس یہی کافر ہے. جب انسان کا اندر زندہ ہوتا ہے نا تو اس کو گناہ کی چوٹ پڑتی ہے, رو بھی پڑتا ہے کفل کی طرح, جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے کہ اچھا میں نے تو کبھی گناہ چھوڑا ہی نہیں, تو یہ عورت تو بیچاری آج پہلی دفعہ یہ گناہ کر رہی ہے تو رو رہی ہے. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہی بات کے سنتے سنتے سن ہو جاتا ہے, سٹبن شعور ختم ہو جاتا ہے. اور بعض تو پھر اپنے گناہوں کو خیر کہہ دیتے ہیں اور اتنے میں اچانک موت کا وقت آ جاتا ہے. ایک شعر ہے اس میں آتا ہے کہ ہاں اگر اللہ کی قسم لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کو پیدا کیوں کیا گیا تو وہ نہ غافل ہوتے نہ سوتے. میرے ہسبینڈ نے جب اس شخص سے پوچھا کہ وٹ ڈو یو تھنک, وٹ از دا پرپز آف لائف, کہتا آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو از دا پرپز, لائف از فار فن, بس مزہ کرو موج کرو. اور یہ گاڈ کا کانسیپٹ از اے نیو کانسیپٹ, یہ شروع سے نہیں ہے. دیکھیں نا گاڈ کو مان لیا تو گاڈ کی بھی تو ماننی پڑے گی نا, رب کو ماننا تو رب کی بھی مانیں گے. تو لہٰذا لوگ پھر اس طرح کی باتوں پہ رہتے ہیں, خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں. سورۃ نازیات آیت نمبر 40 اور 41 میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو خواہشوں پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ ہم نے. اب دیکھیے خواہش نفس ہے نا, مثال ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ لیجئے، آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے؟ جو میں مانگوں آپ اس کو دے دیں. نیو بورن بیبی سے لے کے بڑے ہو کر بچے کی یہی عادت ہے. اب جس ماں نے بچے کو نو کہا ہی نہیں کبھی تو عادت کیا ہو جائے گی؟ اس کو نو سننی ہی نہیں پڑے گی. آپ اس کے سامنے اچھی سے اچھی بھی چیز کریں گے وہ گگن آئی وانٹ دس. جو لفظ مجھے وانٹ برا لگتا ہے بچوں کے منہ سے، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے وانٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا بت کھڑا ہے. کون سا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، خواہش نفس کا بت ہے پیچھے. تو آپ میں سے جو سسٹر چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں یا آپ کے پوتے نواسے ہیں، تو اس لفظ کو اپنے بچوں کی ڈکشنری سے نکالیں. بیٹا نہیں، وٹ یو وانٹ نو، وٹ ممی وانٹ، وٹ اللہ وانٹ، وٹ ادرس وانٹ، یعنی اس وانٹ کو شروع میں کل کر دیں. جب ہم اس کا سر اٹھاتے ہیں نا تو پھر انسان پیچھے ہو جاتا ہے. سورت سواد آئے 26 میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، کیسے ان کو دنیا کی خلافت دی، پھر کہا لوگوں کے اندر فیصلے کرو حق سے، ولا تتبع الہوا، خواہشوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے روک دیں گی. تو لہذا خواہش نفس کو روکنا. ایک اور وجہ جس کی وجہ سے لوگ غافل ہیں وہ کیا ہے؟ رزق کی تلاش، کام کاج اور رزق کی تلاش، سورس آف انکم. دیکھیے اللہ نے جینے کے لیے کمانا کھانا، اس کا آف کورس اللہ نے خود ہمیں حکم بھی دیا، لیکن بعض دفعہ لوگ اپنے سورس آف انکم یا ارننگ کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں کہ پھر اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں سے غافل، دوسروں سے غافل. سورت نور کی آیت 36 سے 37 میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، فی بیوت نازین اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ. اللہ کہتے ہیں گھروں میں یعنی مسجدوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو بلند کرتے ہیں، اس کا ذکر بلند کرتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارتیں ان کو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. آج ہم اپنے مردوں کو دیکھیں، بھائیوں کو دیکھیں، بیٹوں کو دیکھیں، کتنے ہیں جو جمعے کی نماز بھی وقت پہ پڑھنے چلے جاتے ہوں، کتنے ہیں کہ پانچ وقت گاڑیوں کا رخ مسجدوں کی طرف ہو جائے. بات کریں تو کہتے ہیں کماتے نہیں ہیں، یہ پانچ بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ میرا یہی کام بہت ہے، نمازیں وہ رات کو اکٹھی آ کے پڑھ لوں گا. یاد رکھیے ہمارا یہ جو کانسیپٹ بن گیا نا کہ لوگوں کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتا کتنا مشکل آج کے دور میں کمانا. اچھا پانچ دفعہ مسجد میں رکوں نماز پڑھوں تو میں کماؤں گا کہاں؟ پانچ دفعہ شاپ بند کروں، پانچ دفعہ اپنی جاب سے اٹھوں تو پانچ تو ہوتی بھی کوئی نہیں، فجر تو گھر سے ہی پڑھ کے جاتے ہیں، عشاء گھر آ کے پڑھ لیجئے، مغرب سے پہلے آفس بند ہو جاتے ہیں، بیچ میں صرف دو نمازیں رہ جاتی ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے بھائیوں ہمارے مردوں کو اپنی نمازوں اور اپنی عبادات کو قربان کرنے سے بچائے. کیونکہ اس پہ میں نے پیچھے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح اسلام میں ایسی شخصیات گزری ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈال دیتے تو سونا. عبد الرحمان بن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا، سونے کے بڑے بڑے ڈھیر چھوڑ کر گئے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، اور جو ساتھی قرآن اور سیرت کو پڑھ چکے ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بھائیوں نے سب کچھ لے لیا، بالکل تنگ دست ہاتھ میں پہنچے تھے، تو جا کے کہا اللہ کے نبی سے کہ ذرا مجھے بتائیے بازار کدھر ہے، اور وہاں جا کے تھوڑی سی چیزیں لے کے بہت دو کر کے آگے بیچ دی، اللہ نے اس پہ برکت دی. جب فوت ہوئے تو اتنی دولت تھی. ایک موقع پہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آتا ہے. کہنے لگے کہ مجھے تین باتوں کا یقین اپنے بارے میں. پہلی بات ہے میں نے کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑی اپنے کاروبار کے لیے، اس کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے کہ میں نے کبھی ہرس نہیں کی، لالچ نہیں ہے میرے دل میں. اور تیسری بات یہ کہ جتنا بھی نفع مجھے مل جائے میں اس پہ اوکے کر دیتا ہوں. کہتے ایک دفعہ میں نے 1000 اونٹ خریدے، جتنے کے مجھے پڑے میرے پاس اس خریدنے، اس نے مجھے کہا میں اتنے ہی دوں گا، تو اب مجھے کچھ بچ تو نہیں رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، گاہک آ گیا دے دیتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے اونٹ تمہارے ہوئے، یہ رسیاں میں اتار لوں گا. اس نے کہا چلو رسیاں تم لے لو. کہتا ہے 1000 رسیاں اتاری، بعد میں جا کے وہ ایک رسی ایک درم کی بیچی، مجھے پھر اللہ نے 1000 درم کا فائدہ دے دیا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس رب کے ہاتھ میں. تو مال کو وجہ نہیں بنانا. پھر ایک چھٹی وجہ ہے آج کے دور میں غفلت کی، کھیل تماشے، فن، انٹرٹینمنٹ، تماشا. دیکھیں کھیلنا اچھی بات ہے، کھیل دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن کھیلوں میں ڈوب جانا یہ بات نہیں ہے. حضرت ابن عباس سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جنگل میں رہے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، اور جو شکار ہی کے پیچھے رہے گا, مطلب یہ کہ دین کے کام چھوڑے صرف غفلت کھیل, تو وہ شخص بھی غافل ہو جائے گا. اور جو بادشاہ کے پاس آتا جاتا رہے گا وہ ضرور فتنوں میں مبتلا ہوگا, یعنی بڑے لوگوں سے کچھ نہ کچھ کام نکال لے گا. اس لیے کھیل سے مراد وہ نہیں ہے جو کبھی کبھار ہے, لیکن انسان ہے اس کو اچھا لگتا ہے, آپ کھیل کھیل سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے حبشیوں کا کھیل بھی دیکھا, تیر اندازی کے مقابلے بھی ہوتے تھے, گھڑ دوڑ بھی تھی, اٹس گڈ. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اسی کو اپنا شوہر بنا لے, میچ کے نام پہ گھر میں بیٹھا رہے, کاروبار بھی چھوڑ دے, اور نمازیں تو چھٹی جاتی ہیں, تو وہ اس میں پسندیدہ نہیں ہے. کبھی کبھار کر لینا کوئی بری بات نہیں, اس طرح شکار کرنا بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں حرام حلال میں نہیں آنا. میں یہاں تھوڑی سی بات کروں گی, کر دوں, جو آج کے دور میں اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے, جو ویڈیو گیمز ہیں اور الیکٹرانک گیمز ہیں, انہوں نے تو بڑے بڑوں کو غافل کر دیا. ایک ایسے بچے سے ہمیں علاج کی خاطر ملے اور اس کے ساتھ کافی ٹائم اسپینڈ کیا کہ جو نیم پاگل ہو چکا ہے, نہ اس کو کھانے کی ہوش ہے, نہ پینے کی ہوش ہے, نہ ہنستا ہے, نہ بولتا ہے. اسکول سے بس آنے کے بعد وہ سیدھا اپنی اس ڈیسک پہ جاتا ہے اور رات کو وہاں سے سیدھا بستر پہ, رنگ پیلا زرد ہو چکا ہے, اور ماں بہن دکھی ہیں کہ اس بچے کا حال کیا ہوگا. اور وہ جو چیزیں دیکھ رہا تھا, جو میں نے اس کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھ کے پیچھے دیکھی, تو وہ 3D ویڈیوز جس میں کوئی مار رہا ہے, کوئی قتل کر رہا ہے, اس کی گاڑی ادھر ٹکرا رہی, چند منٹ دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں ٹکر مار لوں کسی دیوار کو. تو یہ غریب جو سارا دن دیکھتا اس کا حال کیا. میں نے کہا یہ گیمز کون الاؤ کرتا ہے, گورنمنٹ اس پہ پابندی کیوں نہیں لگاتی, یہ سارا اس میں فتنہ اور ٹیرر تو یہ سکھا رہی ہیں. اور وہ ہر وقت کہتا ہے گھر میں میں نے سب کو قتل کر دینا, اس کو بھی مار دوں گا, اس کو بھی مار دوں گا. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. آج آپ دیکھیے بچوں کے ہاتھوں میں آئی فون, آئی پیڈ, کہیں کچھ کہیں ٹیبلٹ ہے, جتنے بچے اتنی ٹیبلٹ. پہلے تو لوگ ٹیبلٹ کی گولی کھاتے تھے, سکون آتا تھا. آج بچے کے ہاتھ میں ماں ٹیبلٹ پکڑاتی ہے تو وہ ماں کہتی ہے میں کام کر لوں. یہ غفلت کی بات ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا. لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے, اس وقت بھی ہم انہی چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرے سامنے میرا فون ہے اور اس سے الحمدللہ میں جس کو بھی ساتھ لے سکوں میں لے لیتی ہوں. اسی کے اندر ہمارے پورے آفیسز ہیں, اسی میں ہماری واٹس ایپ کلاسز ہیں. لیکن ان چیزوں کا پازیٹو یوز یہ ہم نے اپنے نسلوں کو دکھانا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کھیلوں کو آج کتنا دے دیا, وہاں فٹ بال میچز ہیں تو پھر وہ فٹ بال میچ ہے, اب کرکٹ کا سیزن ہے تو کرکٹ کا. کبھی بیٹھ کے سوچیے, بعض کھیل تو ایک دو دن نہیں, کئی کئی دنوں کے ہفتوں چلتے. جب یہ اولمپکس اور گیمز کا کھیل کھلانے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, ملکوں میں ڈفرینٹ ملک ہیں اپنے مسلمانوں کے, کہ پانچ پانچ سال پہلے تیاری ہوتی ہے. ایک ملک ہے آپ کے یو اے ای میں, کہ جس میں شاید 2020 میں وہاں جا کے اب گیمز ہونی ہے. تو پچھلے سال جب میں وہاں گئی تو شرلیاں اور تماشے کہ کیا آج قبول ہو گئے, ہم ایکسپٹ ہو گیا کہ اب آپ نہیں کرنا, اور اب پانچ سال میں وہ نیا شہر آباد کریں گے, ساری دنیا کے انویسٹر وہاں پہنچ جائیں گے, اور چند سالوں میں آپ کی ساری دولت لے کے آپ کو چلے گا. کبھی سوچیں اس کھیل سے مجھے ملا کیا. آپ کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ, پیار سے انڈیا کا نام ایک, تو آپ کرکٹ میں کھیل کے آئے تو کیا کھیلا, فلم تو واپسی میں آپ نے انہیں کی لے کے آنی ہے جو رات کو دیکھنی ہے. یہ حق اور باطل کا تو مارکا ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ بدر میں کون جیتا اور کون ہارا, احد میں کون جیتا کون ہارا. تو یہ صرف اپنے نفس کی باتیں. کبھی کسی گھر میں ایک انڈیا سے ہوتا ہے ایک پاکستان سے, آپ بتائیں کون جیتے, کس کی آپ کو خوشی ہے. یہ بیکار باتیں خام خواہ ملکوں کے درمیان میں بھی ایسی باتیں ڈال دیتی ہے. فلمیں ڈراموں کو لیجیے, کیا ملتا ہے ان پہ. لوگ کہتے سبق آموز ہے, تو آپ کی عملی زندگی کے سبق تھوڑے ہیں, اور سبق آموز کے ساتھ وہ فیشن آموز بھی تو ہے نا, اس میں سے جو نئے ٹرینڈس آموز بھی تو وہ بن جاتے ہیں نا. بچیاں کیسے ماں باپ کے آگے پٹاخ سے بولتی ہیں کہ ہمیں ادھر ہی شادی, یہ آموز بھی تو ہے نا. ایک اچھی چیز کہتے ہیں لیتے ہیں تو 10 چیزیں بری بھی تو لیتے ہیں. اور جنہوں نے نصیحت اپنی نانی اور ماں باپ سے نہیں لی, انہوں نے کسی اور سے کیا لینی ہے. گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا پہلے, یہاں میں تھوڑی سی بات اس لیے کہ آج پریکٹیکلی ہماری غفلت اس چیز کی بہت ہے. گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ کہنا ہے کہ وہ گھر جس میں قرآن لانچ نہیں ہے, حدیث لانچ نہیں ہے, صلات لانچ نہیں ہے, وہاں ٹی وی لانچ کے نام پہ ایک لانچ تھا. چلیے تھا, سب کو پتا یہاں سندھ میں پڑا ہوا ہے, سب ادھر ہی دیکھنا ہے. کیا غافل ہو سکتا تھا انسان. پتا ان کو آپ 9 بجے کمرے میں جانا ہے, وہ سوئیں گے خالی بات ٹی وی بند جو بھی ہے. ہوتے ہوتے وہ ٹی وی چھوٹا ہو کے ماں باپ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا یا ڈرائنگ روم میں آ گیا. آج کیا آپ کے بچوں کے کمروں میں ٹی وی, اس کی تو اب ضرورت نہیں. آپ کے بچوں کی ٹی وی یہ ہے, ان کی گودوں میں, ان کے بلینکٹس میں, ان کے کانوں کے ساتھ یہ لگے ہوئے, جس سے آپ کو جسمانی بیماریاں کتنی آ رہی ہیں, کان خراب ہو رہے ہیں, اس کی ریس نکلتی ہیں, آپ کے بچوں کے دلوں پہ اثر ہے. بچے کے اب تو بڑوں کا بھی یہی حال ہے. اتنی دفعہ چونک چونک کے رات کو اٹھ کے قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے جتنی دفعہ میسج چیک کریں گے.
کب آخری دفعہ قرآن پکڑا تھا اور کب آخری دفعہ واٹس ایپ چیک کیا اور کب وائبر چیک کیا اور کب ٹویٹ چیک کیا اور کب فیس بک چیک کی. کتنے ہمارے مسئلے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے. ایک لمٹ رکھیے, ہر چیز کی ایک لمٹ اچھی ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو پروڈکٹیو کیجیے. اس کو خراب کر دیا تو ضائع ہوگا. بات ہو رہی ہے تو ابھی بتا دیتی ہوں. آپ دیکھیے میں نے ابھی لفظ خود بھی بولا واٹس ایپ کا. آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کے فونز میں آج کل نیٹ ہے الحمدللہ, آئی فون ہے یا کوئی اور فون ہے. اب اس نیٹ کے تھرو جب ہم گروپس بناتے ہیں تو اس میں کچھ میڈیم ہے جو یونیورسلی آپ کے ہر جگہ چلتے ہیں. واٹس ایپ ایک میڈیم ہے. اگر ہم اس میں اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں کہ اگر آج جانے سے پہلے آپ سسٹرز اپنے نمبر دے دیجیے جس پہ آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. موسٹلی تو آپ کا سیل فون ہی ہوگا جہاں آپ رہتی ہیں. ہم آپ کے وہ نمبرس لے کر ایک گروپ میں ڈال دیں گے اس کو. آپ کو مائٹ بھی آج کل میں ایک آدھ دن میں آپ کو ایک انویٹیشن ملے گی. روم کا نام کچھ بھی ہوگا, خیر کثیر زادہ را فلاں فلاں کچھ بھی ہوگا, مائٹ بھی دورہ قرآن ہی ہو. ڈیلی چھوٹی سی ایک آڈیو آپ کو بھیجتے ہیں. شروع میں بالکل 20 منٹ 15 منٹ کا ایک لیکچر, اس کو بھی 3 حصوں میں کر کے 15-20 منٹ کی آپ کو آڈیو بھیجتے ہیں. اور آپ نے 24 آورز میں, یعنی آج صبح اگر ہم نے بھیجی ہے تو کل صبح تک آپ کے پاس اوپن چوائس ہے. اینی ٹائم آپ اس کو کلک کر کے سنیں, بیٹھ کے سن لیں, نوٹس لے لیں, تو یہ تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. اور جب سن لیں تو ایک دفعہ اس روم میں جا کے ہینڈ ریز کر دیں کہ میں نے یہ سن لیا. دیٹس اٹ, یہ ہے آپ کے کرنے کا کام. اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ماشاءاللہ اس وقت قرآن سیکھ چکے ہیں. اتنا کوئکلی اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اور آپ کو ہم ایڈ کرتے ہیں, آپ کو جو آڈیو آتی ہے آپ چاہے اپنے 100 لوگوں کو بھیج دیں, آپ کے لیے اوپن چوائس ہے. تو یہ وہ فائدہ ہے کہ جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اسی کے ذریعے سے اللہ کا دین جو ہے وہ پہنچے گا. آپ کی چوائس ہے, اینی ٹائم یو کین لیو دا روم, آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا. اور جو اس میں ہم آڈیو بھیجتے ہیں نا وہ سکویزڈ ہوتی ہے, ری سائز کرتے ہیں. اگر 64 MB کی ایک فائل تھی تو وہ 645 رہ جاتی ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ یہ آپ کے فون کی میموری بھی نہیں زیادہ لیتا. اور ایک دفعہ خود سن کے آپ چاہیں ڈیلیٹ کر دیں, اس کو اپنے کمپیوٹر میں سیو کریں, اٹس اپ ٹو یو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پازیٹو حل دیجیے. انگلش کے گروپس ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے سیل فونز کے نمبر ہمیں دیتے ہیں تو اور ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انگلش میں ڈالیں کہ اردو میں ڈالیں, تو ڈیلی ریمائنڈر چھوٹا سا. اور اس میں ہر وقت چٹ چیٹ نہیں ہوتی, سلام دعا نہیں ہوتی, بس آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور ہم نے ایک دفعہ کرنا ہے. تو یہ ان چیزوں کا پازیٹو یوز ہے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہمارے دین کے پھیلانے میں بنے گی. تجوید کے ایک نہیں 4-5 گروپ ہیں. یعنی ایک تجوید کی کلاس آفر ہوئی تھی اور اس میں اسپونٹینیسلی 400+ کانٹیکٹس آ گئے تھے. تو پھر ہمیں 4+ شروع کرنے پڑے کہ جس میں ڈیلی وہ ایک آیت آپ کو بتاتی ہیں, سکھاتی ہیں. یعنی دیکھیے اب تو کہیں جا بھی نہیں سکتے تو نہ جائیں, مت جائیں آپ کہیں, آپ اپنے گھر میں رہیں. قرن فی بیوتکم, اور آپ اپنی ان چیزوں کے ساتھ گھر میں سیکھیں. تو اسلام ترقی کا دشمن نہیں ہے, یاد رکھیے. اللہ نے نان مسلم کو کام میں لگایا ہوا ہے. ریسرچز کرو, آئی فون بناؤ, آئی پیڈ بناؤ, 3 سے 4, 4 سے 5, 6 پہ لے جاؤ, اور یہ مسلمان بیٹھ کے اس کو یوز کرے. کیونکہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں, انہوں نے روزے بھی رکھنے ہیں, ان کے پاس بہت سارے کام ہیں. گیٹ مور فرام دا لائف. آج زندگی ہے کل نہیں رہے گی. ہم اپنے آپ کو چیک کریں, ابھی تک کیا کیا. آدھی سے زیادہ زندگیاں تو گزر ہی گئی ہیں نا. دیکھیے اگر آپ 30+ بھی ہیں تو آدھی زندگی تو گئی. 60-70 ایوریج بناتے ہیں. اس آدھی میں کیا کارنامہ کر لیا ہم نے؟ 2 بچے پیدا کر کے اگر ان کو بڑا کر رہے ہیں تو کیا بڑی کارنامے کی بات ہوگی؟ ہاں وہ کارنامہ ہوگا اگر وہ بچے بہت اچھے ہوں گے. کسی نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ ایک ماں تھی, اس نے اپنے چھوٹے بچے کو گیمز کھیلنے سے منع کیا. جب وہ کھیل رہا تھا تو وہ بچہ اتنا زیادہ غصے میں چلانے لگا, کہنے لگا مجھے یہ گیم کھیلنے دو ورنہ میں گرجا گھر میں چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اچھا وہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ماں نے کہا گیم کا گرجا گھر سے کیا تعلق ہے. خیر وہ ٹو میں لگ گئی. کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ جب یہ بچہ کھیلتا ہے نا گیمز, تو جب اس میں فیل ہو جاتا ہے نا, ہار جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو مورلی سپورٹ کرنے کے لیے گرجا گھر جاتا ہے. اور وہاں جا کے وہ جو بھی پرستش کرتا ہے وٹ ایور, کہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے اسٹرینتھ ملتی ہے کہ جو میرے اوپر شکست کا اثر ہوتا ہے وہ میں ختم کرتا ہوں. چلیے وہ گرجا نہیں جاتا تو مسجد چلے جائے گا, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا کتنا اثر ہے ہمارے اعصاب پہ, ہمارے بچوں کے مسلز پہ. کیا ان گیمز کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو رہے؟ کیا ہمارے بچے قرآن کھیلنے سے دور نہیں ہو رہے؟ کیا یہ گیمز ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں روک رہے؟ ماں بلاتی رہے بچہ بیٹھے. آج تو دکھ کی بات ہے, ایک گھر میں آپ جائیں تو وہ گھر سے زیادہ نیٹ کیفے لگتا ہے. ہر بندہ ٹن ٹن بیٹھا ہے. اور ایئرپورٹس پہ دیکھیے, ٹرینز میں دیکھیے, پلینز میں, جہاں آپ کو لوگ دیکھیں گے ارے کی نظریں اپنی چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایکسیسیونیس ہے, اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی جو غفلت کی بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ کیا ہے, دنیا کی طرف میلان. دنیا دنیا دنیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں کثرت کی حوث نے اتنا غافل کر دیا کہ تم دنیا میں لگ گئے اور آخرت کو چھوڑ دیا. سورۃ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل بل تحبون العاجلۃ ویذرون الآخرۃ, کہ تم دنیا جلدی ملنے والی کے پیچھے اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اور اسی طرح سے ایک انسان نعمتوں کو پانے اور آسائشوں میں پاتے پاتے دنیا کا حریص ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس میں ہوتا ہے. ایک اور وجہ ہے, اور وہ کیا ہے, شاید نو نمبر ہوگا, آٹھ یا نو ہوگا, اہل غفلت کی صحبت. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں میں جو خود بھی غافل ہے. اسکولوں میں, کالجز میں آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے یا ہمارے مرد یا جو ورکنگ لیڈیز ہیں, موسٹ آف دا ٹائم جو دن کا گزارتی ہے وہ غافل لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. نان مسلم ہے یا مسلم بگڑے ہوئے ہیں, جو بھی ہے. سورہ کہف آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, پہلے بھی آپ سے ذکر کر دیا کہ ولا تطیمنا غفلنا قلبہ عن ذکرینا, اس کے پاس مت بیٹھو جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور اس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, جب ایک انسان اللہ کا نہیں بنتا نا تو اپنا بھی نہیں رہتا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. شرابی کوئی اپنا ہے؟ ڈرگ ایڈکٹڈ کوئی اپنا ہے؟ وہ تو اپنے لیے بھی نہیں رہتا. تو لہٰذا ایسی چیزوں میں انسان پھر اور سے اور پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو پیچھے لیتا ہے. تو ضرورت ہے اس چیز پہ. ایک نواں بھی سبب ہے غفلت کا, اور وہ کیا ہے کہ مباحات کی کثرت. مباح کیا ہوتا ہے؟ جائز. الاؤڈ تھنگس کو ہی کثرت میں ڈال دینا. مثلا کھانا مباح ہے, کھائیے, پکائیے, کپڑے پہنیے, آپ شاپنگ کیجئے, دیز آل آر الاؤڈ ریکمینڈیڈ تھنگ. ریکمینڈیڈ کہہ لیں یہ الاؤڈ ہے, لیکن لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کھانے پہ گئے تو کھانے ہی کھانے, پکانے پہ گئے تو شاپنگ تو شاپنگ, یعنی بہت ساری ایسی چیزوں میں آ جاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غافل ہیں. آئیے چند لوگوں کی غفلت کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ غافل ہوتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ لوگ کس چیز سے غافل ہیں. نمبر ایک, جو میں کہہ سکتی ہوں دا بگیسٹ تھنگ آف آور غفلت کیا ہے, اللہ کا دین سیکھنے سے غافل ہونا. یعنی لوگ آج کے دور میں علمی طور پہ غافل ہیں. لا علمی اور جہالت گناہ کا سبب بنتی ہے, اور گناہ دل کو سخت کرتے ہیں, اور پھر انسان دن بدن اللہ اور آخرت کے گھر سے غافل ہوتا ہے. وہ انسان حساب کتاب سے کیسے ڈر سکتا ہے, جس کو پل سرات کا ہی نہیں پتا وہ کتنا شدید ہے, جس کو جہنم کی شدت کا نہیں پتا, میزان نہیں پتا. حضرت ابو ہریرہ رویا کرتے تھے کہ مجھے ہر وقت تین باتوں کا غم لگا رہتا ہے, کہ موت کی سال میں آئے گی, اچھا کام کروں گا کہ برا, نام اعمال دائیں میں جائے گا کہ بائیں میں, اور پل سرات سے خیر سے گزروں گا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو علم تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, وہ ان کو مل لاوار ہی دوہا, تمہیں سے ہر ایک کو پل سرات کی وجہ ملنی ہے. چونکہ علم تھا تو ڈر تھا, آج علم نہیں ہے تو ڈر نہیں ہے. آج آپ دیکھیے یہی وہ جہالت ہے جس کی وجہ سے آج تفرقہ بازی ہو گئی, لوگ فرقوں میں بٹ گئے کیونکہ علم حاصل نہیں کرتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان علم حاصل کرے. علم سے دوری انسان کے لیے مشکل کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور اسی وجہ سے پریشان لوگ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت ساری ہماری فقہی بحثیں اور تفرقہ بازی اس کی وجہ بھی علم سے دوری ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم سے دور رہنے نے دو طرح سے لوگوں کو تباہ کیا, دنیا میں کھو گئے, کھپ گئے, آخرت کا خوف ختم, اور دوسری طرف دین میں آئے بھی تو فرقہ واریت میں پڑ گئے, میرا فرقہ, میری جماعت, میرا یہ, میرا وہ ہو گیا. دوسری چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے جس سے آج لوگ غافل ہیں, خاص طور پہ چلے علم سے, اور علم سے تو کسی حد تک تھی, دوسری جو غفلت ہے وہ قرآن سے غفلت ہے. لوگ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کریں گے, پنسورہ پڑھیں گے, فضائل الاعمال پڑھیں گے, بہشتی زیور پڑھیں گے, لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے کہ یہ کوئی سیکھنے سکھانے کی چیز ہے. وہ سوچتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. حالانکہ کیا فرمایا اپنے کہ قرآن کا ماہر قیامت کے دن کرام بررہ میں ہوگا, بہت بڑے بڑے فرشتوں میں ہوں گے. حافظ قرآن کے درجے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلند کرے گا. قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا, گھر والوں کی سفارش ہوگی. لیکن انسان قرآن سے غافل ہے. اور آپ میں سے جو سسٹرز ماشاءاللہ قرآن کی کلاسز لیتی دیتی ہیں ان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہوگی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی تعلیم کا اہتمام کریں. اگلی غفلت کی وجہ کیا؟ ذکر الہی سے غفلت. اللہ کا ذکر شیطان کے خلاف بہت بڑی نارس ہے. ذکر الہی سے غفلت ہے, اور وہ کیسی غفلت ہوتی ہے کہ زبان خالی ہے, ذکر نہیں کرتے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ابھی بھی اس وقت دیکھیے آپ سن رہے ہیں نا, کان سن رہے ہیں نا آپ کے. اب میں تو نہیں بول سکتی کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ذکر کی بہترین قسم ہے, قرآن پڑھنا پڑھانا. لیکن آپ ذکر کر سکتے ہیں ساتھ, کھانا پکا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر. کبھی آپ کپڑے دھو رہے ہیں یا استری کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کام کرے, واک کر رہے ہیں استغفر, کوئی تسبیح پکڑنے کی ضرورت نہیں, نہ آپ انگلیوں پہ گریں, آپ کے دل کی دھڑکنیں تسبیح کے دانوں کا کام دیں گی. جو متقین ہوتے ہیں نا ان کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوتے ہیں, اللہ کی یاد ان کے دلوں کی قوت ہوتی ہے. دنیا کی بستیاں لوگوں سے بستی ہیں نا, دل کی بستی اللہ کی یاد سے بستی ہے. آفات کو روکنا چاہتے ہیں ذکر کیجئے, سختیاں دور کرنا چاہتے ہیں ذکر کیجئے. ذکر کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت کے باغوں میں سے گزرتا ہے. اور ذکر کرنا زبان اور دل کی بندگی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں, تو زبان کب ہوگی اللہ کی بندی؟ جب ذکر کرے گی, دل اللہ کو یاد کرے گا. اور ذکر کے عابدوں کی زینت ہے, عبادت کرنے والوں کا حسن زینت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا دروازہ ہے جو باقی سب دروازوں کے بیچ میں کھلا رہتا ہے, اور وہ کیا؟ فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیے جو عام ذکر سے بھی غافل ہیں اور خاص سے بھی. صبح ہوتی ہے صبح کے اذکار پڑھتی ہوں, خود سے پوچھ لیتے ہیں کیا میں صبح کے اذکار پڑھتی ہوں, شام کو شام کے اذکار پڑھتی ہوں, گھر میں آتے ہوئے گھر میں آنے کا ذکر کرتی ہوں, مسجد میں جانے کا, مسجد سے نکلنے کا, آئینہ دیکھنے کا, گاڑی میں بیٹھنے کا. دیکھیے اگر آپ اللہ کے نبی کیے سکھائے ہوئے اذکار یا دعائیں پڑھیں تو میرا علیہ السلام دعا کے سوا زیادہ وقت ہی نہ میرے کو فالتو باتوں کا. یہ جو ایک گھنٹہ فون پہ بات ہوتی ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ زبان کو ذکر کی عادت نہیں ہے. تو لہٰذا ذکر کی عادت ڈالیں. گدھے کی آواز سنی ذکر, مرغے کی آواز سنی ذکر, نیند میں اٹھ کے کروٹیں بدلنے کا ذکر ہے, اس سے پیارا دین کون سا ہوگا؟ شوہر بیوی کا تعلق ہے تو آپ اس پہ ذکر کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور سبب کیا ہے؟ ان اذکار سے غفلت جو انسان کی حفاظت کا سامان ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعاز آف دی پروٹیکشن, حفاظت کی دعائیں جب ہم نہیں پڑھتے تو غفلت آ جاتی ہے, کیونکہ شیطان کو ایک لوپ ہول مل جاتا ہے ہمارے پاس سے, لہٰذا ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں. خولہ بن حکیم ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی کہ جو شخص کسی جگہ اترے, جیسے آپ گھر سے نکلے تھے نا تو گاڑی آپ نے مسجد کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی, آپ نے سٹاپ کیا نا, جب کوئی بندہ کسی جگہ رکے, سفر سے رکے یا وٹ ایور, تو کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اللہ کی پناہ میں اس کے تمام کلمات کی پناہ میں آتی ہوں ہر مخلوق کے شر سے. تو فرمایا جب وہ وہاں آیا اب اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ یہ پڑھ کے آئے ہیں, فکر نہ کریں گاڑی میں سے کوئی چیز چوری نہیں کرے گا, کوئی چور چکا نہیں آئے گا, کوئی سانپ کیڑا بچھو نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کی آپ حفاظت میں. اور اسپیشلی سفر میں مثال اگے پکنک اسپاٹس پہ رکتے ہیں کسی ریسٹ ایریا میں تو بہت ساری تکلیفوں کا خطرہ ہوتا ہے, سانپ بچھو کیڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح کسی نے کہا کہ میں ایک رات میں کہیں رکا تو مجھے بچھو نے کاٹ لیا, تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مجھے بچھو کیسے کاٹ سکتا ہے, میں نے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات ہی پڑھا اور میں پڑھتا ہوں. لیکن کہتا جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد ہے آج جب اترا تھا تو نہ تھا. تو لہٰذا ہم اپنی حفاظت سے خود دور ہو جاتے ہیں, جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پیچھے مطلب ڈالنا پڑتا ہے. ایک واقعہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ایک شہر کی طرف گیا تو 70 کلومیٹر جب دور نکل گیا تو اس نے یہ دعا پڑھی, جب اپنے گھر اترا تو سر سے سامان اتارا تو اس کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ کے سر پہ کیا ہے؟ کالا کالا کچھ تھا. تو کہا کیا؟ جب جھاڑا تو کالے رنگ کا بچھو تھا اس کے سر پہ. 70 کلومیٹر سے وہ بچھو اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا, تو اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں نے یہ ذکر کر لیا تھا اس کے کلمات اللہ تو اللہ نے اس بچھو کو مجھے کاٹنے ہی نہیں دیا. تو لہٰذا یہ ایک چیز ہے. پھر اسی طرح ایک اور غفلت جس سے ہم میں سے بہت سارے لوگ غافل ہیں, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ غفلتوں کی غفلت, یہ بہت انٹرسٹنگ نقطہ ہوگا. یہ بہت اہم ہے، اسی لیے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہم سب کے لیے اہم ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نیت سے غفلت. نیت، انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر کی روایت اللہ کے نبی سے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ. ہم نیتیں کرنا بھول جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ واجبات ہیں، واجب ہے آپ پہ کوئی کام کرنا. مثلا آپ کھانا پکاتی ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا خیال کرتی ہیں، پکاتی ہیں نا، اس وقت یہ کرنا بھول جاتے ہیں کہ کھانا اس لیے پکا رہی ہوں کہ میرے بچے کھائیں. تو نے کہا تم تام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تو اللہ میں یہ کھانا اس لیے پکا رہی ہوں کہ جو بھی کھائے گا وہ بھوکا ہوگا تو مجھے اجر ملے. یہ نیت نہ کرنا اس کھانے کے عمل کو بس ایک عمل رکھتا ہے. اور اگر آپ نے یہ نیت کر لی تو وہ کھانا پکانا، کھلانا، دھلانا، برتن واش کرنے آپ کا عمل بن جائے گا. اس غفلت کی وجہ سے انسان کے بہت سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. صفائی تو کرتے ہی ہوں گے، ویکیوم کلینر تو ہاتھ میں رہتا ہے بچوں والے گھروں میں. نیت کر لیجیے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اے اللہ اس لیے صفائی کرتی ہوں کہ تیرے نبی نے کہا کہ یادہ دین ہے. شادی کرنا، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں نا، سب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فرض ادا ہو جائیں، اپنے گھر کے ہو جائیں. ہاں آپ نیت کیجئے نہیں، اللہ فتنے بہت ہیں، اپنے بچے بچی کی شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ نفس کے اور شیطان کے فتنوں سے بچے اور ان کا آدھا دین سلامت ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، گروسری کھاتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، دیتے ہیں، کرتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ کیجیے کہ اللہ اس پہ اجر ملے گا. ابو مسعود سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے بیوی بچوں پر ثواب سمجھ کر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اس حدیث سے محدثین کہتے ہیں ثواب سمجھ کر خرچ کرو گے تو صدقہ ہے. اور ایسے ہی عادتاً فضول خرچی کی عادت ہے یا شوق ہے تو پھر وہ صدقہ نہیں بن جاتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا، اللہ کے نبی نے کہا اس میں بھی اجر ہے. کہا وہ کیوں، اس میں کیا دے رہی ہے؟ تو ہمارا اپنی ایک خواہش ہوتی ہے. کہا اگر یہ غلط جگہ سے پوری ہوتی. آپ نے فرمایا تمہاری ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کر کے بھی صدقے کا اجر پاتا ہے ثواب؟ کہا اگر حرام جگہ استعمال کرتے تو کیا گناہ نہ ہوتا. تو یہ خوبصورت دین ہے ہمارا. تو لہٰذا کرے کیا، دن میں جو بھی کام کرے، اب زبان سے نہ بولنا شروع ہو جائے، کرتی ہوں نیت، پکاتی ہوں کھانا، رکھنا ہے چولہے پہ، اٹھاتی ہوں، یہ نہیں، بس نیت کر لیں اللہ. اس لیے آپ کہیں آنے سے پہلے فریش اپ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ دیکھیں اچھے لگے؟ نہیں، اللہ اس لیے لگوں کہ میں فریش ہوں. مثال ہے آپ درس میں آئے، آپ شاور لے کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے وہاں نیند نہ آئے، میں فریش لگوں، میں سوئی سوئی نہ لگوں. کسی کو ملنے جاتے ہیں تب اچھے کپڑے پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ اس کو خوشی دے کہ میری بہن یا میرے جس نے بھی مجھے بلایا اس کو خوشی ہو کہ میں نے اس کو عزت دی. آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ گھر صاف کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کو آنر دے رہی ہوں کہ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو. چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بلیو می، اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کا میک اپ کرنا بھی صدقہ ہے. آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے فائدہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر ایک تو یہ ہے نا کہ نیت کی تو ثواب شروع ہوا. بعض دفعہ نیت کرنے سے چھوٹا عمل بڑا ہو جاتا ہے. مثال دیتی ہوں آپ کو، ابن مبارک کا ایک قول ہے کہ نیت کی وجہ سے چھوٹے سے کام کو انسان بڑا کیسے کرتا ہے. ابو بردہ کی ایک روایت سنیں تو سمجھ آئے گی. رسول اللہ نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری کو یمن کی طرف بھیجا. پھر جب وہ دونوں چلے تو معاذ نے پوچھا، اے عبداللہ، یہ ان کی کنیت تھی، اے عبداللہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ آپس میں دیکھیے صرف باتیں کیا ہوتی تھی رستوں میں، بھائی قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ ہم پوچھے، ہم کہتے ہیں اچھا کپڑے کہاں سے لینے، عید کا جوڑا کہاں سے آنا ہے. کر لیں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اب آپ کو میں اسی پہ کہوں عید کا جوڑا کیا، اس کو ثواب میں کیسے بدلے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی عید کے دن یہاں کپڑا پہنتے تھے. تو ہماری تو روز عید ہوتی ہے لیکن عید والے دن ذرا دوہری عید ہو جائے گی. بہرحال قرآن کیسے پڑھتا؟ کہنے لگے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سواری پر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں. حضرت معاذ نے کہا میں تو سو جاتا ہوں اور پھر اٹھتا ہوں اور اپنی نیند میں بھی وہی ثواب سمجھتا ہوں جو اپنی عبادت میں سمجھتا ہوں. بس سمجھے، پہلے صحابی یہ سب کر کے ثواب لیتے ہیں سفر میں، اور دوسرے کہتے ہیں میں تو جا کے سو جاتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ اللہ تیرے نبی نے کہا کہ جو عام دنوں میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ سفر میں بھی ہے، تو اللہ میں سو رہا ہوں تو مجھے اجر دے دے. تو مل گیا. اور اگلا کال سن کے تو آپ اور بھی خوش ہوں گے. حافظ بن ابن حجر ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ محدث گزرے اپنے دور کے، فرماتے ہیں آپ راحت میں بھی ثواب کے ایسے طلبگار رہتے تھے جیسے مشقت میں. اس لیے کہ جب راحت سے مقصود یعنی وانٹ یا اسے آپ کی خواہش کیا کہ اسے عبادت پر نفس کی مدد ہوگی تو اس سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. کیسے؟ یعنی آپ نے رات کو تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ رمضان میں، تو آپ دن میں تھوڑا سا سو جاتے ہیں، دن میں بھاری کام نہیں کرتے کیونکہ رات کو جاگنا ہے، تو وہ جو جتنا وقت آپ سوئے ہیں نا وہ بھی آپ کی عبادت ہے. امام نووی معلوم ہے کون تھے؟ صحیح مسلم کی شرح لکھی انہوں نے، کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں طاقت حاصل کرنے کی نیت سے سوتا ہوں تاکہ اپنے نفس کو عبادت کے لیے تیار کر سکوں اور اسے اطاعت گزاری کے لیے چاکو چوبند کر سکوں. اس میں بھی میں اللہ سے ایسے ہی اجر کی امید رکھتا ہوں جیسے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں امید رکھتا ہوں. سوچ رہے ہیں؟ یعنی عبادت سے پہلے کا سونا اس میں بھی اجر ہے. حافظ ابن حجر سوری کے بعد ابن قیم کا عمل، کچھ اور بھی عمل آپ سنیں گے انشاءاللہ. ابھی ابن قیم ان لوگوں کے بارے میں حکایت بیان کرتے کہ جن کی ساری فکر اللہ تعالیٰ اور آخرت کا گھر ہوتا اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو. کہا کرتے تھے، یہ تھوڑی سی سمجھنے لی بات ہے، اگرچہ عام طور پر عادت کے طبعی افعال بھی اچھی نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتے ہیں. سونا عادت ہے نا، کھانا عادت ہے، کہتے ہیں عادت عبادت بن جاتی ہے جب نیت اچھی کی ہو. ان عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش پر مدد کی نیت کرنا، اور انسان اس طرح کام کرے کہ جب وہ یہ کام کر لے تو اس کے بعد وہ پچھلے کام کو اور اچھی طرح سے کر سکے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کرتے ہوئے نیت کریں. جاب پہ میاں صاحب صبح جاتے ہیں نا، ان سے نیت کروا لیں کل سے. اب ان کو طریقہ پہلے سے بتا چکی ہوں گی تو کریں گے، ورنہ اس وقت ڈانٹ پڑ جائے گی کہ میں پہلے ہی دیر ہو رہا ہوں اور تم اب مجھے نیتیں کرانے لگ گئی ہو. ہنسی اسمائل کریں تو فوراً یاد کریں اللہ کے نبی سب سے زیادہ اسمائل ہی تھے. کبھی کسی سے جوک کریں اچھا سا تو سوچیں اچھا اللہ کے نبی نے ایک عورت کو بھی جوک میں کہا تھا کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. کھائیں تو قرآن کی آیت یاد کریں، کلو اشربو کھاؤ اور پیو، حکم ہے، اٹس حکم. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی قرآن سے دوستی ہوگی. قرآن کی آیتیں خود بخود ہی یاد آتی رہیں گی کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے اور اس وقت وہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس ہوگا. اب اگلا سبب نوٹ کیجئے گا، اعمال کی ترتیب سے غفلت. یہ بھی بہت ٹرکی کوسچن ہے. ترتیب چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ، یعنی آپ کہیں کہ اہم اور غیر اہم میں بڑھ جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے اعمال مختلف طرح کے ہیں نا. مثال ہے کہ ایک کام کرتے ہیں تو تھوڑا اجر ہے، زیادہ کرتے ہیں تو کم اجر ہے. مثال آپ دیکھیے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ویسے ہی افضل ہیں جب بھی کر لیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کچھ خاص دنوں میں، مثلا لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادت، ٹھیک ہے نا. اب وہ وقت ٹائم پیریڈ کی وجہ سے اہم ہے. اسی طرح کچھ اعمال جگہ کی وجہ سے اہم ہے، مثلا مکہ میں جا کے کوئی عبادت کی، مدینہ میں جا کے کی. قرآن پاک کی تلاوت عام طور پہ بہت اچھا ہے، لیکن جب یہ آپ نماز کی حالت میں کرتے ہیں تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ سادہ قرآن بھی پڑھا تو نفل کی نیت کر کے پڑھا، اور بے شک بیٹھ جائیں، ایسے ہی بیٹھ جائیں تشہد کی حالت میں یا چوکٹی مار کے بھی بیٹھ جائیں، نیت نفل کی رکھیں، تو وہ قرآن جو عام پڑھا تھا وہ اس پڑھنے سے کم تھا، یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم نفلی روزے رکھتے تھے. اب یہ جا کے سنائیے گا اپنے شوہر کو جو بہت روزے رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ. بہت کم نفلی روزے رکھتے تھے اور آپ فرماتے تھے، اب یہ لکھ لیں جملہ، اگر میں روزہ رکھوں تو نماز پڑھنے میں کمزوری محسوس کرتا ہوں اور نماز پڑھنا میرے نزدیک روزہ رکھنے سے افضل ہے. بات بات ہے کہ روزے کی حالت میں نماز ڈھیلی ہو جاتی ہے. اب یہ اپنا اپنا نفس ہے نا، تو کہا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. آپ روزہ رکھتے تو ایک مہینے میں فقط 3 دن روزے رکھتے. اب ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہر ماہ میں 3 وہ پھر بھی رکھ لیتے تھے. ہم تو شاید پچھلے رمضان سے اب تک کوئی رکھا ہی نہیں ہوگا، اس لیے تو ہمارا دل ڈوب رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اعمال کی ترتیب میں ایک اور بات یاد رکھے، کچھ عمل ایسے ہیں جو صرف آپ کے ذاتی ہیں. آپ نفل پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہے، قرآن پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہے، لیکن اس کے اپوزٹ کچھ عمل ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو جس عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو اس کا اجر اپنے ذاتی عمل سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس پہ اللہ کا لاکھ شکر کریں گے. مثال دے دوں کہ اگر میں اس وقت آپ کو پڑھا رہی ہوں، اب اس وقت کو میں کو مختصر کر لوں اور تھوڑی دیر کونے میں کھڑی ہو کے 4 نفل بھی پڑھ لوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پڑھانا چاہیے. وہ نفل میرے لیے، لیکن اس سے انشاءاللہ فائدہ آپ کو ہو. اور انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جب ہم لیتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا. ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فضیلت کو بدل دیا، وہ کتاب کی تصنیف اور علم نافع کی تعلیم کو نفلی روزے اور حج پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی یہ اچھا عمل ہے کہ آپ نفل پڑھیں یا بیٹھ کے کتاب لکھیں. جیسے آپ انشاءاللہ رمضان کی راتیں ہوں گی, آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں, اب کیا کریں؟ کیا ہم بیٹھ کے نفل پڑھیں یا اپنا ترجمہ یاد کر لیں, ورک بکس پوری کر لیں؟ نور اللہ نور کے اسٹوڈینٹس ہیں, اگر تاک راتوں میں بیٹھ کر وہ ورک بک لکھ لیتے ہیں, نو پرابلم ایٹ آل. آپ اپنے اسائنمنٹس پورے کر لیں, بہت اچھا, ترجمہ ریوائز کر لیں. بلکہ اگر آپ اس سال ایک اور بھی کام کر لیں کہ جس پارے کا ترجمہ ہم یہاں پڑھیں گے, دورہ قرآن میں کرتے ہیں نا با محاورہ, آپ اپنے لیے گول بنا لیں کہ میں نے اس کا لفظی ترجمہ گھر جا کے دہرانا ہے. دیکھیں قرآن پڑھنا نا, ایک ہے ہماری عام سسٹرز کا تعارف کہ پانچ پارے پڑھے. پڑھتے ہیں آپ میں سے کوئی ابھی بھی رمضان میں ایک دن میں پانچ پارے؟ کوئی تو ہاتھ کھڑا کریں, بڑی آنر کی بات ہے اگر کوئی پڑھتا ہے. ماشاء اللہ پڑھتے ہیں نا, ماشاء اللہ. سسٹر آپ ایک کام کیجیے, پانچ پاروں کو تھوڑا سا بدل دیجیے. ایک تو سادہ پڑھ لیں, صبح اٹھ کے فجر میں پڑھتی ہیں, یا جو آپ کی اپنی قرت ہے, دیٹس گڈ. یہ ایک پارا آپ کا ہو گیا. ایک آپ دورہ قرآن کا پارا سن لیں جس میں کوئی پڑھے گا اور آپ سنیں گے, جس میں ترجمہ بھی ہوگا اور مختصر وضاحت بھی ہوگی. اس میں آپ کو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک وقت میں کم از کم دو نہیں تو تین نہیں تو دو پاروں کا ثواب ہوگا. عربی بھی آ جاتی ہے, تجوید بھی آ جاتی ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے بیچ میں تلاوت سنائیں تو لسننگ بھی ہو گئی. ایک پارا آپ کر لیں لفظی ترجمہ دہرا لیں, یہ تو میں سب اسٹوڈینٹس کو فرض کروں گی اس دفعہ, لفظی ترجمہ دہرا لیں. ذالک الکتاب لا نہیں رہی بخشک فی, اس میں خدن ہدایت علی واسطے المتقین متقین, اللہ کو پیار آئے گا آپ کے ان پانچ پاروں سے, آپ کو اس طرح زیادہ اجر ملے گا. وہی جو نور اللہ نے اور اسٹوڈینٹ, ان کو ویسے بھی ہم پانچ ہی کام دیتے ہیں نا, لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ اور ترجمے کو دیکھنا, تو انشاءاللہ ایک ہی پارے کو پانچ دفعہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پانچ پاروں سے زیادہ اجر دے گا. بھلا کیوں؟ اب اس کی دلیل آپ مجھ سے مانگے. آپ نے ایک پانچ پارے پڑھے, الف لام میم سے لے کے والمحصنات تک پڑھ لیا, ایک بھی لفظ نے نہ آپ کا دل بدلا نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہوا. اور اگر آپ نے ایک ہی پارے کو پانچ دفعہ کیا تو انشاءاللہ اگلے سال آپ دورہ قرآن کرانے کے قابل ہو جائیں گے. کتنوں کو آپ نفع دیں گے؟ تو ہمیشہ رکھیے کہ بڑے سے بڑا انسان اپنے آپ کو لے کر چلے. ابن جوزی کہتے ہیں کہ شیطان بعض دفعہ انسان کو ایک نیکی سے روکنے کے لیے 10 نیکیاں کراتا ہے. کیوں؟ کہ وہ بڑی نیکی تک نہیں پہنچانا چاہتا, کسی ایک برائی تک پہنچانے کے لیے 70 نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ بھی نیکی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, تاکہ اینڈ پہ آپ سے ریاکاری کا ایک غلط کام کرا کے یا تکبر میں ڈال کے گناہوں میں ڈال دیں. پھر کوئی خیر کا کام چھڑا کر خیر کے چھوٹے چھوٹے 70 دروازے کھول دیتا ہے. یہ بڑا ہوشیار ہے, یاد رکھے سائیکٹرسٹ ہے, وہ ہماری نیکیوں کو کم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ دشمن کی تو ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ مخالف جو ہے وہ پیچھے سے پیچھا رہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ یہ جو علم نافع ہوتا ہے, دوسروں کو فائدہ دینا, یہ کاشتکاری ہے. جسٹ لائک آپ ایک بیج ڈال رہے ہیں, کھیتی باڑی ہے جیسے, پھر اس کا فائدہ وقت کے ساتھ بڑھے گا اور طویل عرصے تک جاری رہے گا. آپ نے ابن عثیمین کا نام سنا, دور حاضر کی شخصیت ہے, چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ایک دفعہ درس دے رہے تھے, ایک دم درس دیتے دیتے رک گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے, اور مغرب کی نماز کے بعد کا یہ درس تھا. اسٹوڈینٹس کو جرت نہیں ہوتی تھی, وہ چپ کر کے بیٹھے رہے, وہ اٹھے کہتے ہیں میں ابھی آتا ہوں, اٹھ کے گئے اور واپس آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری, وہاں لوگوں نے دیکھا اندر سے وضو کر کے آئے ہیں, نماز پڑھی اور آ کے پھر بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں اور آپ نے سنتیں بھی نہیں پڑھی, نفل بھی نہیں پڑھے. کہتے ہیں کہ میں درس دینے سے پہلے فرض نماز پڑھ کے آیا تھا, جب میں آپ کو پڑھا رہا تھا تو ایک دم میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس پہ تولا ایک دم, یعنی جیسے آپ کہہ لیں گم لگ گئی چپکی ہوئی, تو مجھے اس سے پتا چلا کہ میرا وضو نہیں ہوا. میں نے وضو ایسے ہی کر لیا تھا, میرا وضو نہیں ہوا, تو میں اٹھا, میں نے اس کو اتار کر وضو کیا اور اب صرف فرض پڑھ کے آ گیا ہوں. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس وقت تم میرے انتظار میں بیٹھے ہو اور تمہیں اس وقت علم دینا میری سنتیں اور نفل پڑھنے سے زیادہ بڑا عمل ہے, تو وہ تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا لیکن اس وقت تمہیں فائدہ دے رہا ہوں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنی حکمت ہوگی اتنا انشاءاللہ آپ فائدہ لیں گے. تو یہ چند اسباب تھے, اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. غفلت سے ملتا کیا ہے, نقصان کیا ہے, نوٹ کیجئے گا. بہت ساری سزائیں, سب سے پہلی سزا غفلت کی کیا کہ دنیا میں عذاب آتا ہے. دلیل نوٹ کر لیجیے, بس سورۃ الاعراف 134 سے 136 ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کی, ولم وقع علیہم الرجس, اور جب ان پر عذاب آیا تو کہتے کہ موسیٰ اپنے رب کے واسطے سے ہم سے دعا کرو. یعنی بنی اسرائیل پر یہ جو فرعونیوں پہ عذاب آتے تھے نا, وہ ان کی غفلت کی وجہ سے آتے تھے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا. دوسرا بہت بڑا نقصان ہے, یہ تو میں ضرور ہی شیئر کرنا چاہوں گی, غفلت کی ایک سزا جو دنیا میں ملتی ہے نا, اللہ کے کلام کی آیتیں سمجھ نہیں آتی، فہم نہیں ملتا. آج ہم اتنے دنیا میں انٹلیکچوئل ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ دنیاوی معاملوں میں بڑے عقل مند ہیں، قرآن کی ایک آیت نہیں سمجھ آتی، نہ اس کو پڑھنا سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں. اس کی دلیل ہے سورۃ الاعراف 146، سَأَسْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان قریب اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، اور اگر کوئی آیت نشانی دیکھ بھی لیں تو ایمان نہیں لاتے. برائی کا راستہ دیکھے تو اپناتے نہیں ہیں، اور برائی کا راستہ دیکھے تو فوراً اس کو اپناتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، قرآن سمجھ نہیں آئے گا غفلت والے کو، اس کے لیے پورا فوکس کرنا پڑے گا. آج بھی آپ اگر یہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسے دل بدن فائدہ ہوگا. سورہ صف آیت 5 بھی نوٹ کر لیں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. تیسرا نقصان، تیسری سزا غفلت کی، اللہ کی رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. حضرت یسیرہ صحابیہ تھی، مہاجرات میں سے تھی، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا تم لوگ تسبیح تحلیل اور تقدیس، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتی رہا کرو، اور انگلیوں کے پول، یہ جو ہے نا پولز، ان پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بولیں گی، اور پھر غافل نہ ہونا ورنہ تم پر سے رحمت کے سبب روک لیے جائیں گے. تو انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے. اچھا ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں عموماً؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھتے ہیں نا. پسندیدہ عمل پتا کیا؟ یہ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ٹپس کو پڑھیں، یہ حدیث ہے، باقی کوئی الگ طرح پڑھے پڑھنے کے طور بھی بہت سے طریقے ہیں. چوتھی سزا غفلت کی ملتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ غافل اور لہو لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے. دعا مانگ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہی ہے خیال، پتہ ہی نہیں مانگ کیا رہے ہیں. سچ بتائیں، جب کہتی ہوں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم تو پتا ہوتا ہے کیا کر رہی ہوں؟ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری دعائیں وہ تو نہیں کہ ہمیں خود ہی نہ پتا ہو. پانچویں بہت بڑی سزا غفلت کی ملتی ہے کہ دل پر شیطان مسلط ہوتا ہے. یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی یاد نہ کرے، یعنی دعا نہ پڑھے گھر میں داخل ہوتے تو دل پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان اپنے گھر داخل ہو تو کھانا کھائے اور اس وقت اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تو نہ تمہیں اس گھر میں جگہ ملے گی رات گزارنے کی اور نہ تمہیں کھانا ملے گا، اور اگر آپ ذکر نہ کریں تو شیطان خوشی خوشی ساتھ شامل ہوتا ہے. چھٹی سزا غفلت کی گئی ہے کہ غفلت مزید غفلت کا سبب بنتی ہے. وہی بات ہے، گندے ہوتے ہیں تو پھر اور ہی گندے ہونے کو دل چاہتا ہے. چلو جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اب اور گناہ کر لو، سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں لوگ اس چیز کا کہ ہم بس اور ہی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ساتویں بہت بڑی سزا، غفلت والے انسان کا خاتمہ بسو ہوتا ہے، برا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ موت ہی ایسے حال میں آئے گی جس وقت وہ غافل تھا، پتہ نہیں شراب کے نشے میں ہو یا زنا میں ہو اور موت آ جائے. اور آٹھواں نقصان، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں حسرت کا ذریعہ بنے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس اللہ کی طرف سے اس کے لیے ندامت ہوگی، اور جو شخص کہیں لیٹے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ندامت کا ذریعہ ہوگی. نویں سزا جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے غفلت. سورۃ یونس آیت 7 اور 8، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ وہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، اسی میں جی لگا بیٹھے، تو ایسے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں اور ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. سورۃ انبیاء آیت 97 میں آتا ہے وقت رب الواد الحق، سچا وعدہ جب قریب لگے گا کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی، افسوس وہ کہیں گے کہ اس وقت کہ ہم غافل تھے اور ہم قصوروار تھے. اور سب سے اسٹرانگ آیت جو مجھے قرآن میں ملی غفلت پہ وہ آیت 179 سورۃ الاعراف ہے، جس کا ذکر ہی کروں گی تو آپ بھی سمجھ جائیں گے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سارے جن اور انسان تو پیدا ہی جہنم کے لیے کی. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن دل سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آئِنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں اسے دیکھتے ہی نہیں. کیا نہیں دیکھتے؟ حق کے راستے نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بہکے ہوئے. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ ہیں غافل لوگ. اللہ ہمیں ایسی غفلتوں سے بچا کے رکھے اور اس طرح کی حسرتوں سے بچائے. سورۃ قاف آیت 22 میں بھی آتا ہے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا، کیا تو اس دن سے غفلت میں تھا؟ فکشفنان کا غطا کا فبصر کل یوم حدید، بس آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. تو اسے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں غفلتوں سے بجائے. آخری چند منٹ کی بات کہ غفلتوں کا علاج کیا ہے، کیونکہ سب کچھ تو دیکھ لیا، بیماریاں بھی دیکھ لی، پریشانیاں، اب علاج کیا ہے؟ تو الحمدللہ غفلت بھی قابل علاج مرض ہے. سب سے پہلا اس کا علاج ہے ذکر، اللہ کو یاد کیجئے. سورۃ الاعراف 205 اس کا حوالہ نوٹ کر لیں بس. دوسرا اس کا علاج ہے دعا مانگے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے غفلت سے بچا. ایک دعا میں آپ کو کہلواتی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، اس میں غفلت سے بچنے کا علاج ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے یہ دعا لکھنی چاہیے. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی ہے نا، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، شرک سے، لیکن ساتھ ہی ہم نے اس میں غفلت سے پناہ. تیسرا علاج غفلت کا تہجد، سب سے مشکل لگتی ہے نفل نمازوں میں لیکن غفلتوں سے یہی بچاتی ہے. بہت ہی خوبصورت روایت ہے اللہ کے نبی کی عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر 10 آیتیں، یعنی اونلی 10 آیتیں رات کو آپ پڑھ لیں، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. کتنا آسان ہے 10 آیتیں، کتنی آسان ہے. آخری 2 سورتیں پڑھ لیں تو 11 آیتیں تو اس میں ہی آ جاتی ہیں. بس رات کی کڑیوں میں 2 نفل پڑھیں اور قل اعوذ برب الناس اور فلق پڑھ لیں، کتنی آسان ہے. آپ 10 پڑھیں گے تو غافلوں میں نہیں لکھیں گے، اور نماز میں کھڑے ہو کر جو 100 آیتیں پڑھے گا وہ فرما برداروں میں لکھے گا، مور اوبیڈینٹ اللہ کا. اور جو 1000 آیتیں پڑھے وہ بے حد ثواب پانے والوں میں لکھے گا. اس حدیث کا ریفرنس نوٹ کیجئے اور جا کے خود بھی دیکھ لیں، ابو داؤد کی روایت ہے شہر و رمضان کتاب میں، اور نصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. تو کتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. چوتھا علاج ہے غفلت کا قبرستان کی زیارت کرنا، وزٹ دا گریف یارڈ، کیونکہ وہاں جا کے ہمیں آخرت یاد آتی ہے، اپنا انجام یاد آتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، پھر فرمایا اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ قبروں کی زیارت موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، تو ضرورت ہے. عبدالعزیز بن الباس تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اہل غفلت جو ہیں وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیا میں دل لگا ہے، ان کو قبرستان لے کر جایا کریں اور اس چیز میں انشاءاللہ ان کو تبدیلی آئے گی. پانچواں علاج کیا ہے غفلت سے نکلنے کا، دنیا کے حال پہ غور و فکر کی عادت ڈالیں، تدبر کریں. آج کوئی خوش ہے، دوسرا ناراض ہے، آج ادھر خوشی آج غم، کوئی ملک اوپر ہے کوئی نیچے ہے، کدھر عزت ہے کچھ ہے، تو دنیا تو ایسی چل رہی ہے. جب موت آتی ہے تو 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں اور مٹی میں چلے جاتے ہیں. تو انسان جب دنیا کے فنا ہونے اور اپنے انجام کو سوچتا ہے تو اس سے تو غفلت واقعی ختم ہو جاتی ہے. اور آج بھی دیکھیے، کھنڈروں میں جا کے دیکھیں، ویران جگہوں کو دیکھیں، وہاں کتنے لوگ رہتے تھے جو آج پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو غفلتوں سے نکالتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں میں بچائیں. اللہ اکبر. کئی ایسی نیک خواتین گزری ہیں کہ جو اس طرح کی کوشش کرتی تھی کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ نیکیوں کی دعوت دیں. ہند بنت نعمان ہے، کہتی ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بڑی عزت والے تھے، بڑی عزت تھی، ملک بڑے مضبوط تھے، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، اور آج ہمارے پاس وہ عزت نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں انشاءاللہ. دار قرآن جو ہمارا بھی آنے والا ہے اس میں ہمارا تھیم اس دفعہ مسلمان امت ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس. انشاءاللہ عروج اور زوال کی کہانیاں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے پیچھے لگانے سے روک سکیں اور ان غفلتوں سے بچیں. جتنا اپنے اوپر غور و فکر کریں گے اتنا اللہ تعالی ہمیں فائدے بھی دے گا اور ہماری غفلتیں بھی نکلیں گی. اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو کمی بیشی ہے, غفلت میں ہے یا سستیوں میں پڑے ہوئے, اس کو نکال دیں, اس زندگی کا ہم بہترین فائدہ اٹھا سکیں. اور آنے والی زندگی, آنے والی کون سی بلا, آخرت نہیں, اس دنیا میں بھی جو میرے پاس وقت ہے. دیکھیے پتا بس 10 سال ہے, 20 ہے, 15 ہے, ایک سال بھی پتا ہے نہیں, مہینہ بھی ہے کہ نہیں. اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ یہ جو کچھ وقت ہے نا میرے پاس, اس میں میں اپنی پچھلی ساری کمیاں پوری کر لوں. ایسے ہوتا ہے نا, کبھی آپ سارا وقت کام کرتے ہیں لیکن کبھی اینڈ پہ اتنا تیزی سے کام کرتے ہیں سارا گھر صاف ہو جاتا ہے. تو نو پرابلم ایٹ آل, گھبرائیں نہیں, ڈپریشن میں نہ جائیں. اتنا کچھ سنا ہے تو اس سے یہ نہ آ جائے کہ پتہ نہیں اب اس میرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, فکر نہ کریں. پھر ایک کثرت سے جنت کا ذکر کریں اور جہنم کا ذکر کریں. جنت کے بارے میں پڑھیں, اتنی پیاری جنت جہاں موت نہیں ہے, جنت جس میں کوئی نعمتیں ختم نہیں ہوگی, ہوائیں چلیں گی. کہیں تسنیم کو یاد کیجئے, کبھی سلسبیل کو یاد کیجئے, جنت میں اللہ کے دیدار کو سوچئے. تو جتنا اس کا شوق بڑھے گا انشاءاللہ آپ کے دل سے غفلت نکلے گی. جنتیوں کا پہلا کلام کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم, دعائیہ کلمات ہوں گے. جنت میں جائیں گے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ کی تعریفیں جو ہمیں ادھر لے آیا. تو وہ جنت جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس کو سوچے. اپنے بچوں سے باتیں کیا کریں, آؤ بیٹا جنت کی باتیں کرتے ہیں, ہمارا گھر کیسا ہو, دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں, سوچتے جائیں. اور وہ صاف سورۃ داہر اور سورۃ الرحمن میں بہت سارے تذکرے, اس کو شیئر کریں, فائدہ ہوگا. اور کبھی کبھی اگر بہت مستی آ جائے غفلت کی تو پھر جہنم کو بھی یاد کر لے, اس کے آنکڑے اور اس کے سانپ اور اس کے بچھو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں چیزوں سے بہت زیادہ ہمارا دل غفلتوں سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے کہا سنا اس میں خیر کو قبول کرے, عافیت دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقه واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.
اللهم صل
الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز, سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ, ماشاء اللہ اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ اس کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو وقت اوپر گیا ہے اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے دنیا اور آخرت میں. تو بس ایک دو منٹ لوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ کی, دعا کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آج غفلت کا ٹاپک سے بہت کچھ سیکھا ہوگا نا, مین چیز کیا سیکھی, کس چیز کا آپ کو لگا کہ میرے اندر کمی ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جی جلدی جلدی یہاں پہ لکھیں, مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. اگر ذکر کی کمی ہے تو ذکر کی کثرت کرنی ہے. جی میری آواز لو ہے کیونکہ میرے پاس تو فل ہے, میرے پاس مائک ہے, آپ ہیڈ فون پلیز لگا لیں. نیتوں کو چیک کرنا ہے, ایکسیلنٹ, ذکر کو ٹھیک کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, دعائیں بہت زیادہ کرنی ہے کیونکہ رمضان آ رہا ہے نا, تو رمضان کے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جو ہماری غفلتیں ہیں وہ ہماری اس رمضان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے, بلکہ وہ ہم کو دور کر کے ہم جی تہجد کا کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, دعا کی عبادت اپنانی ہے. جی بالکل, دعا کی عادت بنانی ہے بالکل, کیونکہ دعا کرنا, میں نے جیسے بار بار آگے بھی کہا ہے ابھی بھی کہوں گی کہ رمضان ایسے بھی ہمیں ہر وقت دعائیں کرتا رہنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ساری چیزیں کوشش کرنی ہے, لینی ہے. غفلت کے جتنے بھی استاذہ جی نے پوائنٹ بتائے ہیں اس کا پھر الٹرنیٹ بتایا ہے کہ ان کو کیسے دور کیا جاتا ہے. غفلت کا اگر ہمیں یہ سستی ہے کسی بھی چیز میں, کوئی کاہلی ہے کوئی چیز بھی, تو اس کی دعاؤں کا جیسے بتایا ہے, اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا ہے پلاننگ کرنی ہے. تو یہ جو بھی ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے, ان کو صرف ہم نے رمضان کے لیے نہیں کرنا,
اس کو ہم نے اپنی پوری لائف اس کو اپنے اوپر لاگو کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اپلائی کرنا ہے, خود پہ کرنا ہے, بچوں پہ اپنانا ہے اس کو. بلکہ آپ ایسے کریں, بہت خوبصورت سا ایک شیٹ بنا لیں, وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر لکھ لیں, کچھ بھی اس طرح کے کچھ مطلب ٹپس لیں, دوسروں کو بھی دیں, ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے اس دفعہ بہترین صدقہ جائے. کیا جنابت کی حالت میں دعا طالب جانے یا جی زبان آپ کی پاک ہے تو نکلتے ہوئے آپ جاتے ہوئے واش روم جاتے ہوئے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی قرآن کا جیسے سازہ جی نے بتایا تھا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے تو اسے آپ غسل کر کے تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں آپ زیادہ نہیں بات کروں گی, سازہ جی نے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے بتایا ہے. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. کل آپ کی رمضان کی کلاس میں ملاقات ہوگی استقبال رمضان میں, تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نور القرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں, ہماری پوری ساری ڈیٹیل موجود ہے, وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.